أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عائشة ربي كيران أوان عائشة خالد مها أزر سادية صلاح الدين ياسمين بانو فزوانا قمر فريدة خان فوزي عزيز رئيس مصور آليا قريشي فاطمة محمدي نيجت سوال وحيدة غغرو آليا أختر نشاط كوسر نائلة فياني نازيا خانم فراناز سنا أفرين فرزانة سلود شاہینہ سریا سبا فاطمہ مقبول جویریا قادری اسرا فاطمہ امیرہ فاطمہ اسما فاطمہ نمیرہ فلویائی میرج فاطمہ بشرا صدیقی سائرہ آزاد غزالہ رشید اشیا گلناز خان نصرت بیگم مریم طلال ثانیہ شہباز فضا فرحان زوبیہ رضوان امیرہ شیراز فوزیا یعقوب شہناز سلطانہ کیسلا چودھری عروج فاطمہ ماریا شکوفتہ عائشہ تسنیم صوفیہ کوثر شاداب صبا امبر عمر حنا فرحج آسما شاہ حمیرہ بدر تسنیم فاطمہ سیدہ سالیہ رفت نازیہ حبیب واسیہ حسین تبسم قریشی محلہ کا عابق امید تبشیش عروبہ استحسان نازمہ پروین رانی شاہین محج بین خان دینش سجاد صبا سیدہ شبانہ مجید سیدہ ملکہ مدیحہ اقبال سائمہ اظہر جی اچھا سب گروپنگ لے رہے ہیں گروپنگ سب کی ہو رہی ہے یہاں پہ ون ٹائم کے لیے اگر آپ سب لوگ گروپنگ کر رہے ہیں جی نگت آپ کی ہو رہی ہے اور جن لوگوں نے مطلب ابھی کچھ لوگوں کی جی آپ کی ہو رہی ہے الحمدللہ فاطمہ یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کنفرم کریں مجھے کیونکہ بہت ضروری ہے گروپنگ کو کسی صورت میں بھی آپ نے لائٹ نہیں لینا اور اس میں پریشان نہیں ہو جو لوگ ڈرتے ہیں کہ ہم نے صرف کی ایز اے لسنر جوائن کیا ہوا ہے اسائنمنٹس نہیں کرتے دیکھیں اللہ کا کلام کو میں نے خود دیکھا ہے ایسی بچیوں کو بھی دیکھا ہے کہ جو لوگ جو ہے پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا لیکن یہ واقعی قرآن ایک موضوع ہم کو اللہ تعالیٰ نے پڑھنا لکھنا سکھا دیا نا تو اس کو آپ اسائنمنٹس کا بھی مقصد دیکھیں گے نا کہ آپ ویسے ایک دفعہ کلاس لے رہے ہیں اس کے دوران آپ ایک دفعہ سن لیتے ہیں نوٹس بھی لے لیتے ہیں لیکن اسائنمنٹس اور جو گروپنگ کا مقصد یہ ہوتا ہے دوبارہ سے آپ اس قرآن کو کھولتے ہیں اس کی ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں اس کی تفسیر جو اپنے نوٹس لیتے ہیں پھر بھی اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو گروپ لیڈر آپ کی مدد کرتے ہیں اس کا کیونکہ ہم لوگ آپ کو پتہ ہے کلاس میں بہت ہی لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے اس میں بس جلدی 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 ہم لوگوں نے کھول آن ٹائم سارا کام کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لحاظ سے لازمن دیکھیں اور جی رضوانہ آپ کی گروپنگ نہیں ہو رہی اور آپ کا گروپ لیڈر کون ہے پلیز مجھ سے پرائیویٹ رابطہ کریں جس کی گروپنگ نہیں ہو رہی جی ماریا آپ کی بھی ہمیں گروپنگ نہیں ہو رہی صرف دو لوگوں کے سوا جو ہے کسی نے نہیں بتایا تو لازمن پلیز گروپنگ کریں گروپنگ سے ڈرے نہیں دیکھ اس نہ لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کا گروپ لیڈر مجھے بتائیں کون ہے تو انشاءاللہ اس کو ہم سیٹ کرتے ہیں اور باقی لوگ بھی چاہے وہ آپ لائیو کلاس لے رہی ہیں ری پلے سیشن میں کلاس لیتے ہیں آپ سب سے ریکویسٹ ہے گروپنگ ضرور کریں زبانی یاد نہیں لیسن دیکھ کے سنا دیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے قرآن کا ایک ایک حرف کا جو ہے الف ایک ہے اس کے 10 نیکیاں ہیں اور پھر لام میم ان کی بھی 10 ہے تو ہم کیوں اجر کو ضائع کریں ٹھیک ہے نا تو آپ سب سے دوبارہ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کیونکہ ابھی مفتاح القرآن بھی سٹارٹ ہو رہی ہے ماشاءاللہ ہمارا 15 پارہ جا رہا ہے تو قول عمران کے ساتھ ٹھیک ہے تو انشاءاللہ دوبارہ آپ ان سے ریکویسٹ کریں آپ ان سے بات کریں ان کو بولیں کہ میری آپ خود کر لیں کوئی مسئلہ نہیں اگر کوئی ایشو ہے کچھ بھی ہے تو مجھے بتا دیں انشاءاللہ ہم اس کو سالو کر لیں ٹھیک ہے انشاءاللہ ابھی ہماری سٹارٹ ہوگی جو تفسیر ہے لاسٹ ٹائم ہم نے 1 سے 10 تک کی تھی تو ابھی آپ نے جو تفسیر میں جو نوٹس وغیرہ وہ لیجیے گا اس کے بعد تھوڑا ریکیپ بھی کریں گے ریکیپ کے ساتھ ہم مفتاح القرآن سٹارٹ کریں گے ٹھیک ہے مفتاح القرآن انشاءاللہ جب 20 کا بات کریں گے اس پہ آپ کو کافی کیونکہ میں نے تھوڑا سا انٹروڈکشن بس صرف لائٹ سا دیا تھا تو آج انشاءاللہ آپ کو لنک بھی سینڈ کریں گے اور یہ آپ لوگ اپنے موبائل میں بلکہ بک منگوا لیں تو زیادہ اچھا ہے آپ لوگوں کے پاس ہو لیپ ٹاپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں اس سے یہ ہوگا کہ بار بار آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا کہ لنک ہمارے پاس سیو نہیں ہے کیونکہ میں نے آپ لوگوں کو واٹس ایپ میں بھی سینڈ کیا ہے تو اس کو لازم لیجیے گا ٹھیک ہے ابھی سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی تفسیر دیکھتے ہیں آج اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہتے ہیں لیسن 142 ہے آیا 11 سے 22 تک جی مفتاح القرآن میں انشاءاللہ آپ کو لنک دوبارہ سے سینڈ کرتی ہوں اس گروپ میں بھی مفتاح القرآن کی اور ادھر ان شاء اللہ کلاس میں بھی سینڈ کریں گے. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ سب کے اٹینڈنس لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے,
15 سو نیکیاں جمع ہو گئیں. اور دوسری چیز یہ کر لو کہ سوتے وقت اللہ اکبر 34 مرتبہ.
سبق نمبر 142, آیت نمبر 11 سے 22, سورۃ بنی اسرائیل. لیسن نمبر 142, آیت نمبر 11-22, سورۃ بنی اسرائیل. لفظی ترجمہ دہرائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
وَيَدْعُ الْإِنسَانُ,
وَيَدْعُ الْإِنسَانُ,
اور دعا مانگتا ہے انسان,
اور دعا مانگتا ہے انسان,
بِالشَّرِّ,
بِالشَّرِّ,
ساتھ برائی کے,
ساتھ برائی کے,
دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ,
دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ,
جیسے مانگنا اس کا بھلائی کو,
جیسے مانگنا اس کا بھلائی کو,
وَكَانَ الْإِنسَانُ,
وَكَانَ الْإِنسَانُ,
اور ہے انسان,
اور ہے انسان,
عَجُولًا, جلد باز,
جلد باز,
وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ,
وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ,
اور بنایا ہم نے رات اور دن کو,
اور بنایا ہم نے رات اور دن کو,
آیتینی,
آیتینی,
دو نشانیاں,
دو نشانیاں,
فَمَحَوْنَا آیَتَ اللَّيْلِ,
فَمَحَوْنَا آیَتَ اللَّيْلِ,
پھر مٹا دیا ہم نے رات کی نشانی کو,
پھر مٹا دیا ہم نے رات کی نشانی کو,
یعنی تاریخ ہوگی, سیاہ ہوگی رات. وَجَعَلْنَا آیَتَ النَّهَارِ مُبْصِرًا,
وَجَعَلْنَا آیَتَ النَّهَارِ مُبْصِرًا,
اور بنائی ہم نے نشانی دن کی روشن,
اور بنائی ہم نے نشانی دن کی روشن,
مطلب یہ ہے کہ رات کو اندھیرے کی نشانی بنایا اور دن کو روشنی کی. لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ,
لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ,
تاکہ تلاش کرو تم فضل اپنے رب کی طرف سے,
تاکہ تلاش کرو تم فضل اپنے رب کی طرف سے.
اور فضل سے یہاں مراد روزی, کھانا پینا, یعنی دن کے جو کام ہوتے ہیں زندگی کے, وہ مراد ہیں.
وَلِتَعْلَمُوا,
اور تاکہ تم معلوم کرو,
اور تاکہ تم معلوم کرو,
عدد السنین والحساب,
عدد السنین والحساب,
گنتی برسوں کی اور حساب,
گنتی برسوں کی اور حساب,
وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا, اور ہر چیز کو بیان کیا ہم نے اسے تفصیل سے,
اور ہر چیز کو بیان کیا ہم نے اسے تفصیل سے,
وکل انسان,
وکل انسان,
اور ہر انسان,
اور ہر انسان,
الزمناہ,
الزمناہ,
لگا دیا ہم نے اس کو,
لگا دیا ہم نے اس کو,
طائرہ,
طائرہ,
اس کا نام ہے اعمال,
اس کا نام ہے اعمال,
فی انو,
فی انو,
اس کی گردن میں,
اس کی گردن میں,
ونخرج له یوم القیامتی,
ونخرج له یوم القیامتی,
اور ہم نکالیں گے اس کے لیے قیامت کے دن,
اور ہم نکالیں گے اس کے لیے قیامت کے دن,
کتاب یلقاہ منشورا,
کتاب یلقاہ منشورا,
ایک کتاب کی شکل میں کہ دیکھے گا اس کو کھلا ہوا,
ایک کتاب کی شکل میں کہ دیکھے گا اس کو کھلا ہوا,
اور اسے کہا جائے گا اقرا کتابک,
اقرا کتابک,
پڑھ لے اپنی کتاب,
پڑھ لے اپنی کتاب,
کفا بنفسک الیوم,
کفا بنفسک الیوم,
کافی ہے تو آپ ہی آج کے دن,
کافی ہے تو آپ ہی آج کے دن,
علیک حسیبا,
علیک حسیبا,
اپنے اوپر حساب لینے والا,
اپنے اوپر حساب لینے والا,
من اہتدا,
من اہتدا,
جس نے ہدایت اختیار کی,
جس نے ہدایت اختیار کی,
فإنما یهتدی,
فإنما یهتدی,
بس صرف وہ ہدایت اختیار کرتا ہے,
بس صرف وہ ہدایت اختیار کرتا ہے,
لنفسہی,
لنفسہی,
اپنے نفس کے لیے,
اپنے نفس کے لیے,
ومن دلّ,
ومن دلّ,
اور جو گمراہ ہوا,
اور جو گمراہ ہوا,
فَإِنَّمَا يَدِلُّ عَلَيْهَا
فَإِنَّمَا يَدِلُّ عَلَيْهَا
پس صرف گمراہ ہوا اپنے ہی اوپر یعنی اس کو اپنی گمراہی کا وبال خود بھگتنا پڑے گا. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى
وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى
اور نہیں بوجھ اٹھاتا کوئی اٹھانے والا بوجھ کسی دوسرے کا وَمَا كُنَّا
وَمَا كُنَّا
اور نہیں ہے ہم
معذبین
عذاب دینے والے حتی نبعث رسولا یہاں تک کہ نہ بھیج دیں کوئی پیغمبر وَإِذَا أَرَدْنَا اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں اَنُّفْلِكَ قَرِيَةً یہ کہ ہلاک کریں کسی بستی کو امرنا ہم حکم دیتے ہیں مترفیہا اس کے دولت مند لوگوں کو ففسقوا فیہا پس وہ نافرمانیاں کرتے ہیں اس میں فحق علیہ القول بس ثابت ہو گیا اس پر الزام فدمرناها تدمیرا بس ہلاک کیا ہم نے اس کو ہلاک کرنا وَكَمْ أَهْلَكْنَا اور کتنی ہی ہلاک کی ہم نے من القرونی جماعتیں یا جماعتوں میں سے من بعد نوح کے بعد وَكَفَى بِرَبِّكَ اور کافی ہے پروردگار تیرا بِذُنُوبِ عِبَادِهِ اپنے بندوں کے گناہوں کو خبیرم بصیرا جاننے والا دیکھنے والا من کان یرید العاجل جو شخص چاہتا ہو دنیا کو اجلنا لہو فیہا جل دیتے ہیں ہم اس کو اس میں ما نشاء جو ہم چاہتے ہیں لمن نرید جس کے لیے ہم چاہیں ثم جعلنا له جہنم پھر بنا دیا ہم نے اس کے لیے جہنم کو یصلاها مذموما مدحورا وہ داخل ہوگا اس میں برے حال سے راندہ ہوا ومن اراد الآخرة اور جو شخص ارادہ کرے آخرت کا وسعى لها اور کوشش کرے اس کے لیے سعیہا جو کوشش ہے اس کی وہو مؤمن اور وہ مومن بھی ہو فَأُولَئِكَ پس ایسے ہی لوگ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ہوگی اس کی کوشش کی قدر مطلب یہ ہے کہ اس کی کوششیں جو ہیں اس کو اللہ تعالیٰ قبول کریں گے کلن نمدو ہر ایک کو ہم مدد دیتے ہیں ہا اولائی وہا اولائی ان کو بھی اور ان سب کو بھی من عطاء ربک تیرے پروردگار کی بخشش سے،
تیرے پروردگار کی بخشش سے،
وما کان عطا ربک،
وما کان عطا ربک،
اور نہیں ہے بخشش تیرے پروردگار کی،
اور نہیں ہے بخشش تیرے پروردگار کی،
محظورہ
محظورہ،
روکی ہوئی
روکی ہوئی،
انظر کیف فضلنا
انظر کیف فضلنا،
دیکھو کس طرح ہم نے فضیلت بخشی،
دیکھو کس طرح ہم نے فضیلت بخشی،
بعدہم علی آباد
بعدہم علی آباد،
ان کے باز کو باز پر،
ان کے باز کو باز پر،
ولل آخرتو
ولل آخرتو،
اور البتہ آخرت
اور البتہ آخرت،
اکبر درجات
اکبر درجات،
سب سے بڑی ہے درجوں میں،
سب سے بڑی ہے درجوں میں،
واکبر تفضیلا
واکبر تفضیلا،
اور سب سے بڑی ہے فضیلت میں،
اور سب سے بڑی ہے فضیلت میں،
ولا تجعل مع اللہ الہن آخر
الہن آخر،
کوئی معبود دوسرا
کوئی معبود دوسرا،
فتقعد
فتقعد،
ورنہ بیٹھ رہو گے تم
ورنہ بیٹھ رہو گے تم،
مذموما محذولا
مذموما محذولا،
مذمت کیے ہوئے بے کس ہو کر
مذمت کیے ہوئے بے کس ہو کر،
بس یہاں تک تلاوت سنیں گے.
وَيَدْعُو الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا
الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير سبق 142 آیت نمبر 11 سے 22 سورۃ بنی اسرائیل نمبر 142 آیت نمبر 11-22 تفسیر دیکھیں گے آیت نمبر 11 سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا اور دعا مانگا کرتا ہے انسان برا کے لیے جیسے دعا مانگ بھلائی کے لیے اور حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا جلد باز واقع ہوا ہے. یہاں سے سبق کا آغاز ہے اور انسان کے جذباتی پن کا اس کے جلد باز ہونے کا اظہار ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ انسان جس کو میں نے ہی بنایا میں اس کے اندر اور باہر سب کو جانتا ہوں, اس کو اپنے حقیقی نفع اور نقصان کا چونکہ پتہ نہیں ہوتا لہذا وقتی خواہشات کی تکمیل کے لیے بے چین ہو جاتا ہے اور اس کی نگاہ اتنی کمزور ہے کہ سمجھتا کیا ہے کہ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے اگر نہ ہو بلکہ کچھ اور ہو جائے لیکن اس کو یہ نہیں پت کرنے والی ذات اللہ تعالی کی پیدا کیا اس کے نفع نقصان کو اس سے بہتر جانتا ہے, اس کے کام میں حکمت ہوتی ہے لہذا کبھی بھی وہ انسان کے اوپر ظلم نہیں کرتا. اس آیت کو ہم مختلف طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک انسان کب اس طرح کی بات کرتا ہے کہ خیر کی بجائے اس کو شر مل جائے. اس کی ایک وجہ ہوتی ہے جذباتیت. بعض دفعہ انسان جذبات میں آ کر منہ سے غلط باتیں کرتا ہے. سال ہے کہ ایک عورت جذباتی زیادہ ہوتی ہے تو جذبات میں آ کے غلط بات کہنے لگتی ہیں. مثلا یہ کہہ دینا کہ اللہ میرے بچے کو میری بھی عمر لگا دے, یا کسی سے ناراض ہوئے تو کہہ دیا اس کو کل کی آتی بھی آج آ جائے, کسی کی موت اس کو آ جائے. یہ ہے جذباتیت کی بنیاد پہ بات کر دینا, یہ اچھی بات نہیں ہے. دوسری اس کی وجہ ہوتی ہے خواہشات کا غلبہ. بعض دفعہ خواہش اتنی غالب آ جاتی ہے انسان کے اوپر کہ انسان اس کی وجہ سے اتنا زیادہ تھڑ دلا ہو جاتا ہے کہ غلط باتیں ہی کرنے لگتا ہے. مثلا کسی کو اللہ نے بیٹا نہیں دیا یا بیٹی نہیں دی, اولاد نہیں دی, کچھ نہیں دیا, اب اس بات کو ایک ہم بنا لینا, غم بنا لینا اور زبان سے اس قسم کی باتیں کرنا کہ مثلا اچھا چلو میری قسمت میں بیٹا نہیں تو پھر بیٹی ہی اللہ دے دے, کیوں اللہ کے پاس بیٹوں کی کمی ہے, اچھا یہ نہیں دے سکتا تو یہ دے دے. یعنی بعض دفعہ انسان ڈائریکٹ اپنے لیے شر مانگتا ہے اور بعض دفعہ انڈائریکٹلی اس قسم کی دعائیں مانگ لیتا ہے, کچھ چیزیں مانگ لیتا ہے جس میں شر چھپا ہوتا ہے. بھائی آپ صبر کیجئے, آپ کے حق میں بیٹا اچھا نہیں تھا, اس کا نہ ہونا آپ کے لیے ایک بہت بڑی غنیمت ہے, رسوائی کا ذریعہ بننا تھا. تو لہذا انسان جب تقدیر کے اوپر راضی نہیں ہوتا نا, یہ بھی ایک وجہ ہے کہ جب ایک انسان تقدیر پہ راضی نہیں ہوتا تب بھی وہ اپنے لیے شر مانگنے لگتا ہے غلط چیزوں سے. پھر ایک اور وجہ ہوتی ہے اکتاہٹ. بعض دفعہ حالات سے تنگ آ کر اکتا کر لوگ بد دعائیں دینے لگتے ہیں. بعض بچوں کو مائیں خود دعائیں بد دعائیں دیتی ہیں, تم تو مری جاؤ تمہیں تو ہے. مثلا شوہر اگر نکھٹو ہیں کام نہیں کرتے تو عورتیں کہتی ہیں یہ کیا بستر توڑتے رہتے ہیں, اللہ کرے ان کو یہ ہو جائے. آپ ذرا سوچیں ایک عورت کیا کہہ رہی ہے. ایک عورت کی بات ہے کہ یاد آ گئی مجھے کہ شوہر تھے لیکن کام زیادہ نہیں کرتے تھے, تو کہنے لگی کہ یہ نہ ہی ہوں تاکہ لوگ میرے اوپر رحم کھا کر مجھے کچھ بھیک تو دے سکیں یا کچھ میری مدد تو کر دیں. تو یہ نہ سمجھی کی باتیں ہیں، اس طرح نہیں کرنا چاہیے. پھر ایک اور وجہ ہوتی ہے کوتاہ نظری. انسان کی نظر بڑی تھوڑی دیکھتی ہے، یعنی جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ نظر کمزور ہونا، بعض دفعہ انسان کو وہ فوائد نہیں نظر آ رہے ہوتے جو کسی شر کے اندر چھپے ہوتے ہیں. یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے ڈاکٹرز کسی بندے کو آپریشن سے پہلے بے ہوش کرتے ہیں، اب اس بے ہوش ہونے کا فائدہ اس مریض کو نہ دکھے اور وہ کہہ دے نہیں مجھے بے ہوش نہیں کرنا، تم ایسے ہی میرا پیٹ کاٹ لو، نہیں پتہ نہیں پھر میں واپس آ سکوں گا ہوش میں کہ نہیں. تو یہ کوتاہ نظری ہوتی ہے، حالات سے تنگ ہو کر ایسا نہیں کرنا چاہیے. بعض دفعہ انسان اس طرح کی باتیں کرتا ہے، کسی نے مجھے بتایا کسی کی کہانی کے حالات سے اس طرح سے مرد تنگ ہوا کہ پہلے اس نے بی بی کو قتل کیا، پھر شاید دو بیٹیوں کو قتل کیا، اور تیسری بیٹی کو لے کے خود دریا میں کود گیا، اور اس کی لاش ملی تو چھوٹی بچی اس کے گلے کے ساتھ چپکی ہوئی تھی. کیا مل گیا سب کچھ؟ حالات بدل گئے، سب ٹھیک ہو گیا. کیسی باتیں کرتے ہیں؟ آپ کو نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کسی مشکل میں ڈال کر کتنی بڑی خیر دینا چاہتا ہے. اب دیکھیں کہ اسلام اتنا خوبصورت دین ہے کہ اس نے تکلیفوں کو بھی راحت بنا دیا، بیماریوں کو بھی خوشی کا سبب بنا دیا. آپ کہہ کے دیکھیں کسی بیماری کی خبر سن کے الحمدللہ، آپ کو پتا چلے کہ کوئی بیمار ہے آپ کے الحمدللہ، بھائی کیا بات ہے، آپ اس کے دشمن ہیں جس کی بیماری کی آپ کو خبر ملی ہے؟ نہیں، شکر اس بات کا ہے کہ اللہ نے پتہ نہیں اس سے بڑی بیماری سے ٹال دیا، پتہ نہیں یہ بیماری لا کر اللہ نے اس کے مستقبل کے اندر آنے والی اس سے بھی بڑی کسی تکلیف کو ختم کیا. مثلا دیکھیں کہ ایک عورت ہے، اس کو خبر ملتی ہے کہ وہ بیمار ہے، کوئی موزی بیماری ہے اس کے جسم میں، مثال لے لیں کوئی بھی امیجن کرے، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے اور جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، عافیت دے. اب وہ عورت کہتی ہائے میرے ساتھ یہ کیوں، ایسا نہ ہو، یہ نہ ہوتا، میں نے اللہ کا کیا بگاڑا ہے. آپ سوچیں اس کو یہ تکلیف نہ ہوتی، سیم یہی تکلیف اس کے 15-20 سال کے جوان بیٹے کو ہو جاتی، یہ بڑا تھا کہ یہ بڑا، فرق ہے نا. وہی بچے گا جو رب کے فیصلوں پہ راضی ہوگا. اسی طرح ایک اور وجہ ہوتی ہے غصہ، غیظ و غضب، بد دعائیں مانگتے، کسی سے ناراض ہوئے کہا اللہ کرے تم تو مری جاؤ اور تمہیں تو یہی ہو جائے. ہاں پھر اسی طرح مایوسی، بعض لفظ موت مانگنے لگتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ کوئی جب اپنی زندگی سے بھی مایوس ہو گیا وہ بھی اس طرح موت نہ مانگے، بلکہ اللہ سے کہے کہ اللہ جب تک میرا زندہ رہنا میرے حق میں بہتر ہے، تو میرے لیے خیر کا معاملہ کر دے. پھر اسی طرح ایک اور وجہ ہوتی ہے انسان کے شر مانگنے کی، اور وہ کیا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میرے گناہوں کا کفارہ ہو جائے. اس کی صورت کیا ہوتی ہے؟ یہ کہنا اچھا اللہ تعالیٰ مجھے دنیا میں جتنی مرضی تکلیفیں دے لے لیکن آخرت میں نہ دینا، یہ تو اور ہی بری بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ نے ایک شخص کو دیکھا، سوکھ کر کانٹا ہو چکے تھے، بستر پہ تھے. آپ نے کہا کہ تم کیا دعا مانگتے ہو؟ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی بس میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ جو تکلیف دینی ہے مجھے دنیا میں دے لے لیکن مجھے آخرت میں نہ دینا. آپ نے کہا کس کس میں اس بات کی طاقت ہے کہ اللہ کی دی ہوئی تکلیفوں کو سہ سکے؟ تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنتم وفی الاخرتی حسنتم وقنا عذاب النار؟ انہوں نے کہا اچھا اللہ کے نبی اب یہی دعا مانگوں گا. جو ہی یہ دعا مانگی کچھ دن بعد بالکل ٹھیک ہو گئے. پتہ کیا چلا؟ کہ وہ اپنی اس دعا ہی کی وجہ سے تھے اس تکلیف کے اندر. اسی طرح ایک اور وجہ ہوتی ہے دوسروں کو تنگ کرنے کے لیے. بعض دفعہ انسان اپنوں کو جب دیکھتا ہے کہ میں تو ان سے بڑی خدمت کر رہی ہوں، خاطر کر رہی ہوں، اور وہ میری قدر نہیں کر رہے، تو پھر اکثر خواتین بڑی نا سمجھی میں یہ باتیں کرتی ہیں، کاش میں مر جاؤں نا پھر لگ جائے گا پتہ تمہیں، جب میں نہیں ہوگی نا پھر یاد کرو گے مجھے، مجھے نہ رونا پھر میری قدر آئے گی تمہیں. کبھی نہ کہا کریں. بس جب انسان نہ شکرا ہے، جذباتی ہے، جب کوئی انسان اس کی نہیں مانتا تو اس طرح کی باتیں کر دیتا ہے، اس لیے کبھی بھی اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَدُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ، اور دعا مانگا کرتا ہے انسان برائی کے لیے، جیسے کہ دعا اہو بالخیر، دعا مانگنا اس کا بھلائی کے لیے. بھلائی کے لیے جس طرح مانگنی چاہیے تھی اس طرح بد دعائیں کرنے لگتا ہے، جس طرح دعائیں کرنی تھی اس طرح بد دعائیں کرتا ہے. بعض کہتے ہیں کہ اس میں کفار مکہ کے عذاب مانگنے کی طرف بھی اشارہ ہے، پیچھے ہم پڑھ چکے سورہ انفال میں بھی کہ وہ کہتے تھے اچھا اللہ تعالیٰ اگر ہم حق پہ نہیں ہیں تو ہم پہ آسمان سے پتھر برسا دے، تو کہا اس طرح کی بد دعا نہ کرو. بعض کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے رہنمائی ہے جو کفار کے ظلم سے تنگ آ کر ان کے لیے بد دعا کرتے ہیں. مثلا آج کوئی کہتے ہیں کہ فلاں ملک کے سارے کافر مر جائیں، آپ نے یہ دعا کی، آپ کو کیا پتا ان میں سے بعد میں کتنے ہونے والے تھے. اب آپ کی اس بد دعا پہ کوئی زلزلہ آئے پورا ملک ختم ہو جائے, آپ نے کتنوں کو ایمان کی نعمت سے محروم کر دیا. ایک بدترین قسم کی بد دعا جو ہوتی ہے نا, وہ انسان اپنی اولاد کے لیے مانگتا ہے. بعض مفسرین اس پہ لکھتے ہیں کہ یہاں اس ماں کی یا باپ کی کہانی ہے جو اپنی اولاد کے رویوں سے تنگ آ کر اس کی موت مانگنے لگتے ہیں. آپ کو کیا پتا یہ بچہ جو آج آپ کو اتنا دکھا رہا ہے یہ آپ کے کتنے گناہ جھاڑ رہا ہے. دیکھیے لکڑیاں خود جل جاتی ہیں, دوسرے کو آگ دے جاتی ہیں, روشنی بھی دیتی ہیں, حرارت بھی دیتی ہیں. بعض غم جو بچوں سے ہمیں ملتے ہیں نا, یہ ہمیں جہنم کی آگ سے بھی بچا رہے ہیں. ایک لمحے کے لیے بچے کو لگی کر دیں, کل قیامت کے دن کسی کو پرواہ ہی نہیں ہوگی. بچہ گیا جنت میں جہنم میں کہ ماں گئی ہے, آپ جہاں ہوں گے آپ کو وہاں والوں کی بس فکر ہوگی. تو خدا نہ خواستہ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو تکلیف ہوگی نا, لیکن بعد میں اللہ اجر دے گا. مثلا حضرت نوح علیہ السلام, آنکھوں کے سامنے بیٹا ڈوبا, اللہ نے چوٹ دے کے نوح علیہ السلام کے کتنے درجے بلند کیے. تو بعض دفعہ اولاد کے جو ستائے ہوئے جملے ہوتے ہیں نا, جو آپ کے لیے بولتے ہیں, وہ آپ کو آپ کی اوقات بھی یاد دلاتے ہیں کہ جس طرح یہ بچہ میری نہیں مانتا تو مجھے برا لگ رہا ہے, میں جب رب کی نہیں مانتی تو اس کی نظروں میں کتنی بری ہوتی ہوں گی. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ جب کوئی بچہ خاص طور پہ آپ کو تنگ کرتا ہے تو آپ کے دل سے بد دعا کی بجائے اگر دعا نکل جائے تو آپ پڑھیں گے آگے سورۃ قصص میں آتا ہے, مَن یجیب المضطر اذا دعاہ, کون ہے جو مضطر کی دعا کو قبول کرے جب وہ پکارے. آپ تو مضطر ہیں نا اس وقت, کیونکہ سب سے بڑا غم لگتا تو سنے کہ اولاد کہی ہے لوگوں کو, تو اس وقت آپ دکھی ہیں, آپ تو مستجاب الدعوات بننے والی ہیں. وہ وقت دعائیں دینے کے ہوتے ہیں جس وقت عموماً ہم بد دعا کرتے ہیں. عبداللہ بن مبارک کے بارے میں آتا ہے کہ شروع زندگی میں چوری کی طرف مائل تھے, ان کے باپ بہت نیک تھے, یہ وہی ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ ایک جگہ کام کرتے تھے ان کے باپ. تو مالک نے کہا کہ جاؤ کوئی پھل لے کر آؤ باغ کے, توڑ کے لائے جب کھائے تو کھٹے, پھر اور لائے پھر کھٹے. تو مالک کو غصہ آ گیا, کہنے لگا تمہیں پتا نہیں ہے کہ کھٹا اور میٹھا کیا ہوتا ہے. کہا کیا پتا, میں نے تو آج تک اس طرف کا پھل کچھ چکھا ہی نہیں کیونکہ یہ امانت ہے. اس سے وہ مالک اتنا متاثر ہوا, کتنا ایماندار ملازم ہے, یہ انہی کا بیٹے تھے لیکن چوری کی طرف مائل تھے. اور ایک دن کسی جگہ چوری کے لیے گئے تو اندر سے آواز آئی کہ الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ, کہ کیا نہیں آیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے پگھل جائیں. بس کھڑے ہو گئے, رونے لگے, کہنے لگے اللہ وہ وقت آ گیا, وہ وقت آ گیا, اور چوری سے توبہ کی اور نیک ہوئے. اور آپ کو بتائیے کون تھے, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے استاد تھے یہ, بڑے بڑے محدثین نے انہوں سے فائدہ اٹھایا. تو بات یہ ہے کہ دکھے دل سے جس طرح دعا جلدی قبول ہوتی ہے, اسی طرح بد دعا بھی جلدی قبول ہوتی ہے. کوئی بھی ستائے, وہ شوہر ہو, وہ بیوی ہو, وہ بچہ ہو, وہ ساس ہو, وہ نند ہو, وہ دیور ہو, وہ دیورانی ہو, آپ اس کو اس وقت دعا دے میں ہر غم ویسی خوشی لگنے لگے گا. لیکن انسان عموماً ایسا کر کیوں نہیں پاتے, کیونکہ وکان الانسان عجولا, انسان بڑا جلد بس عجول کا لفظ آگے آ رہا ہے آیت میں, وہاں ہم اس کو ایکسپلین کریں گے زیادہ. لیکن عین جیم لا اس کا روٹ ہے, عجلت اجلا, تیزی جلدی دکھانا. پھر اللہ تعالیٰ فطرت کا اصول بتا رہے ہیں کہ تم کیوں جلدیاں کرتے ہو, تم کیوں کہتے ہو کہ ایک دم ٹھنڈی چیز گرم ہو جائے, تم کسی ٹھنڈے کو گرم کرو کہ ایک دم ہو جاتا ہے, ٹائم لگتا ہے نا. اس کی مثالیں کائنات سے دکھائی جا رہی ہیں آیت نمبر 12 میں, وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ, اور ہم نے بنائے رات اور دن دو نمونے, ہم نے رات اور دن کو اپنی قدرت کی دو نشانیاں بنا دیا. پھر کیا ہوتا ہے, فَمَحَوْنَا آيَتَ اللَّيْلِ, اور پھر ہم نے مدھم کر دیا رات کی نشانی کو, وَجَعَلْنَا آيَتَ النَّهَارِ مُبْصِرًا, اور بنا دیا دن کی نشانی کو روشن. کیوں بنایا, تاکہ کالے پردے تان کے سوتے رہو, نہیں, لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ, تاکہ تم تلاش کرو رزق اپنے رب سے, نمبر ایک. اور دوسری بات, وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ, اور تاکہ تم جان لو سالوں کی تعداد اور حساب کو, وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا, اور ہر چیز کو ہم نے بڑی وضاحت سے بیان کر دیا ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت کے ساتھ اگر ربط رکھیں تو بتا دیا کہ دیکھو رات کو دن میں ڈھلنے میں کچھ وقت لگتا ہے, تمہاری دعاؤں کی قبولیت میں بھی وقت لگے گا, تمہارے حالات کے بدلنے میں بھی وقت لگے گا. یہ کائنات انتظار اور صبر کا درس دیتی ہے. نہ ہم نے کائنات دیکھی نہ سبق سیکھے, نہ ہمارے پاس اتنا وقت ہے کہ ہم درختوں, پتوں, پھولوں, پہاڑوں سے باتیں کریں اور نہ سیکھیں. حالانکہ یقین کریں دنیا کی ساری کتابیں پھاڑ دی جائیں, اللہ نہ کرے, سارے قرآن کے نسخے ختم, پوری حدیث, پورا دین ختم کر دیا جائے دنیا سے, اور جس تیزی سے اور شد و مت کے ساتھ لوگ دین کو ہی سارے فسادات کی اور اختلافات کی اور لڑائی جھگڑوں کی وجہ بتاتے ہیں, اگر ایسا کر بھی دیا جائے نا تو نئے پیدا ہونے والے بچے اس کائنات سے پورے کا پورا دین لے سکتے ہیں. اس کے اوپر ہم نے 2009 کا جو دورہ قرآن تھا اس میں چونکہ آیات اور فطرت کے اندر جو چیزیں اس پہ پورا تھیم بنایا تھا, تو آپ اس کا انٹروڈکٹری سیشن سن سکتے ہیں ویب سائٹ سے جا کر. کتنے خوبصورت سبق ہیں کہ جسٹ امیزنگ. ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا کہ یہ درخت نہیں کھڑے, یہ ہمارے استاد کھڑے ہوئے ہیں, یہ پہاڑ نہیں کھڑے, یہ ہمارے استاد ہیں, یہ ہوائیں نہیں چل رہی, یہ ہماری استاد چل رہی ہیں. ایک ایک چیز میں سبق ہے. کل میں جا رہی تھی اور ہم نے انتہائی خوبصورت درخت دیکھے, جو چیز میں نے کھڑے ہو کے پاس محسوس کی کہ ڈالی جو تھی وہ اتنی پتلی ہے, جو لوگ بھی دور سے تھوڑا آتے ہیں ان کو اندازہ ہوگا کہ آج کل باہر جو فطرت ہمیں سبق, مجھے تو آج کل یہی سکھا رہی ہے, جس کی وجہ سے میں اپنے اندر اب واقعی ایک انرجی فیل کرتی ہوں کہ اتنی پتلی سی ڈالی ہوگی. آپ سب جو جانتے ہیں, دیکھتے ہیں, وہ تو جانتے ہی ہوں گے کہ عموماً جو ڈالیاں ہوتی ہیں نا وہ بعد میں آخری سروں پہ پہنچتی ہیں نا, تو میرا خیال ہے کہ یہ دیکھیں یہ اتنی کو پتلی ہوتی ہیں, ذرا سا ہاتھ لگائیں ٹوٹ جاتی ہیں, اور آج کل آپ اس کو دیکھتے ہیں تو اتنی موٹی موٹی ہیں. سچ, تقریباً پونا انچ ادھر اور پونا انچ ادھر اس کے برف ہے. میں نے اس کو پکڑا کل جب میں گاڑی سے اتری تو میں کھڑی ہو گئی اور میں نے کہا کہ میں ذرا اسے تھوڑی بات تو کر کے دیکھوں. آپ یقین کریں کہ میں حیران رہ گئی کہ اس پتلی سی جان کی ڈالی نے اپنے اوپر اتنی اتنی برف کو قیمتیں کیوں ٹوٹتی ہیں. ہم کھاتے نہیں, ہمارے میں جان نہیں, ہم چل نہیں سکتے, ہم بیٹھ نہیں سکتے, ہم یوں گے اے ڈالی تو اس کتنے انسانوں سے اچھی ہے کہ تو نے اپنے وزن سے کئی گنا زیادہ اپنے اوپر بوجھ پکڑا ہوا, اور دور سے اتنی موٹی. آج کل آپ دیکھیں جا کے تو ڈالیاں نہیں دکھ رہی, موٹے موٹے سٹے دکھ رہے ہیں, دور سے کہ ایک ایک انچ نیچی ڈالی اس کی نیچے, لیکن دیکھیں تو یوں پتلی پتلی کرسٹل اور یوں پتلی. ابھی آج جا کے دیکھیے گا جہاں بھی برف ہے, برف جو آتی ہے نا وہ اس ڈالی کے اوپر, آپ امیجن کریں یہ دیکھیے ٹہنی ہے نا, یوں آتی ہے, ہر ڈالی کے اوپر جانے والی جو برف کی ہے نا وہ تیر کی طرح لگی ہوئی ہے, یوں نہیں برف گرتی, جو ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہوگی وہ اس کو بھی پکڑ لیتی ہے, اس کو بھی پکڑ لیتی ہے, یوں اور یوں سوئیاں چبھی ہوئی ہیں اس وقت برف کی ان ڈالیوں کو, اور وہ ہمیں بول بول کے بتا رہی ہیں کہ تم اتنے کمزور نہیں ہو, کچھ بھی نہیں ہوگا, ہم کھڑے ہیں اللہ کے حکم سے, تم کیوں نہیں کھڑے ہو سکتے. تو اس کائنات سے سبق لینے کے لیے اندر کی آنکھ کھولنی پڑتی ہے اور ذرا غموں کو کم کرنا پڑتا ہے. ہم جب اپنے غموں میں مبتلا گزر جاتے ہیں ان راستوں سے, ہمیں یاد ہی نہیں آتا, ہم کہتے ہیں ہو کیئرز, ہمارے تو اندر ہی اتنے غم کے بھپولے ہیں, اور زبان بند رکھنی پڑتی ہے جب ہر وقت ہی بولتے رہیں گے. ہم راستوں میں بھی فون پہ باتیں کر رہے ہیں اور آپس میں بولتے جا رہے ہیں, باتیں کرتے جا رہے ہیں. آپ بتائیے کون باتیں کرے پہاڑوں سے, کون باتیں کرے راستوں سے. اللہ کہہ رہے ہیں دیکھو آ یا تعین, یہ رات یہ دن دو نشانی ہیں, اور آج کے دنوں میں جو رات دن اور رات میں ڈھلتا دیکھ لیتا ہے, میں تو نہ چاہتے ہوئے بھی اونچی آواز سے بول پڑتی ہوں اللہ یہ تو ہی ہے, یہ تو ہی کر سکتا ہے. آپ دیکھیں کہ آج صبح 8:05 پہ میں نے باہر اوپر دیکھا کھڑکی میں, بالکل اندھیرا تھا, یعنی اس طرح لگ رہا تھا کہ یہ سورج اب کبھی نہیں نکلے گا. سب کو پتا ہے کہ آج کل تقریباً 9 کے قریب سورج نکل رہا ہے, لیکن جو سورج نکلنے کا منظر خوبصورت ہے, سفید برف کے اندر سے جب اورنج کلر کی شعائیں نکلتی ہیں, دل کرتا ہے کہ سجدہ کرے بندہ اس برف پر. اس رات کو دن میں, دن کو رات میں دیکھو, تمہارے بھی غم ڈھلیں گے, ایک وقت آئے گا تمہاری بیماریاں بھی دور ہوں گی, تمہاری پریشانیاں بھی دور ہوں گی. آج اگر قرآن نہیں سمجھ آ رہا آئے گا, آج نہیں گرامر آ رہی کل آئے گی, آج نہیں مہارت ٹھیک آئیں گے, غم کیوں کرتے ہو, روتے کیوں. اگر یہ ڈالی جس کے اوپر اتنی برف ڈگی ہوئی ہے, اگر یہ اپنا آپ چھوڑ دے گر جائے گی, اور آپ دیکھیں جو جتنی جھکی ہوتی ہے اس کے اوپر اتنا رنگ آتا ہے, کیسے لگتا ہے کہ پورے چینی کے درخت کھڑا کر کے رکھ دیا, کیا کچھ تمہارے لیے یہ کر رہی ہے, اور تم اس کے ساتھ اپنے معاملے کو خوبصورت کر کے دیکھو کہ یہ کتنی اچھی چیز ہے. پھر اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فمحو نہ آیتن, یہ جو لفظ ہے نا محو, محو سے اصل میں میم ہا واؤ, اردو میں بھی ہم یہ بات بولتے ہیں محو ہو گیا, یہ چیز میرے ذہن سے محو ہو گئی، نکل گئی، ہٹ گئی، اس طریقے کی بات تھی۔ عربی زبان میں محو ہونا یا محو ہونا کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو مٹا دینا یا اس کے اثر کو زائل کر دینا، مدھم کرنے کے معنوں میں دھندلا دینا۔ وہ داغ جو چاند میں نظر آتا ہے نا، کبھی آپ رات کو چاند دیکھے تو آپ کو اس کے اندر چھوٹا سا داغ دیکھے گا، عرب لوگ اس کو بھی محو کہتے تھے۔ المحو السواد فی القمر، چاند کے اندر یہ لفظ موجود ہے۔ اب یہاں اس سے مراد کیا ہے کہ چاند کی روشنی آہستہ آہستہ گھٹتی جاتی ہے، یہاں تک کہ مہینے کے آخر میں وہ بالکل بے نور ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ دھندلا جاتا ہے چاند اور دکھتا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کل چمکتا ہوا چاند آج دھندلا گیا۔ تم کس بات کا تکبر کرتے ہو، کس بات کا فخر کرتے ہو کہ آج بڑے خوبصورت ہو؟ ہمیشہ خوبصورت نہیں رہو گے، یہ حسن ختم ہو جائے گا، یہ سفید رنگ پیلا پڑ جائے گا، پھر گدمی ہو جائے گا، یہ کالے بال سفید ہو جائیں گے۔ تم دن بدن محو ہو رہے ہو، کل تک تم دنیا والوں کی ضرورت تھے، اب تمہارے اندر کمزوریاں آئیں تو لوگوں کو تمہارے بغیر ہی کام کرنا آسان لگ رہا ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ تم بوجھ بن جاؤ گے۔ کل تک تم پکا کے کھلا رہے تھے، کل تمہیں کوئی کھلائے گا؟ آج تم نے اتنے لوگوں کا بوجھ سنبھالا ہوا تھا، کل کتنے بچے مل کے تمہیں سنبھال پائیں گے؟ سوچو کس انجام کی طرف جا رہے ہو، تم گھل رہے ہو نمک کی طرح، تمہاری زندگی ہر دن کمزوریوں میں آ رہی ہے۔ جتنی مرضی خوراک کھلا لو، جتنا مرضی اس کو بچا لو، تم نہیں بچو گے۔ تم چل رہے ہو، تم واپس جا رہے ہو، تمہیں ادھر جانا ہے، تمہیں اپنے آپ کو ایک ایسی دنیا کی طرف لے کر جانا ہے جہاں تمہیں سوال نہیں آئے گا، جہاں تمہارا حسن مان نہیں ہوگا، جہاں تم بیمار نہیں ہوگے، جہاں تمہارے اوپر کوئی موت نہیں آئے گی، بیماری نہیں آئے گی، رات نہیں آئے گی۔ تو کیا تمہیں پھر بھی اللہ تعالیٰ کے فیصلے پسند نہیں آتے؟ پھر بھی تم چاہتے ہو کہ اس دنیا میں بھی زندگی ساری میری مرضی کی ہو جائے، جو میں چاہتا ہوں جیسا چاہتا ہوں ویسا ہی ہو جائے؟ تو ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں رات اور دن کا فرق کر کے بتا دیا کہ تمہاری زندگی کے اندر ترتیب ہونی چاہیے، رات کو آرام، دن کو کام۔ جن کی رات آدھی رات بھیگنے کے باوجود بھی ختم نہ ہو بلکہ شروع ہو، جتنی رات بھیگتی جائے اتنا سر تال کے اوپر آوازیں بھیگتی جائیں، اور جتنا دن روشن ہو اس فیصلوں کو قبول کریں گے۔ اور وہ کہاں کائنات کو پیغام دینے نکلیں گے، وہ کہاں اللہ کی اس کتاب کو اپنے سینے میں ڈالیں گے؟ یہ نہیں کر سکتے جب تک قواعد اور ضوابط پہ نہیں چلیں گے، پابند نہیں ہوں گے، تب تک کائنات کو فائدہ نہیں دیں گے۔ رات میں کتنی ہی خوبیاں کیوں نہ ہوں، لیکن کسی قاعدے کی پابند نہ ہو۔ آپ بیٹھے کام کرنے، ایک دم رات آ گئی، فائدہ ہوا اس رات سے؟ کیا پتہ چلا کہ آپ کتنے ہی افیکٹو کیوں نہ ہو، آپ کے اندر کتنی خوبیاں کیوں نہ ہو، اگر آپ قواعد اور ضوابط کو نہیں مانیں گے تو لوگ آپ کی خوبیوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ کتنے لوگ خوبیوں والے قبر کے اندر چلے گئے، منو مٹی میں چلے گئے، لیکن من موجی تھے، کسی پابندی میں نہیں آنا چاہتے تھے، اپنی مرضی کی کام کرتے تھے، تو فائدہ نہیں اٹھا سکے لوگ ان سے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم آپ کو ضائع ہونے سے بچا لو۔ پھر سوچو کہ اگر صرف رات ہوتی تو کیا بنتا، اور اگر صرف دن ہوتا تو کیا بنتا۔ تو ذات کے ساتھ اللہ کو پہچانو۔ پھر دیکھیے، رات ٹھنڈی تو دن گرم، دن ٹھنڈے تو راتیں گرم، کیا بتاتی ہیں؟ کہ مختلف مزاج کے لوگوں کے ساتھ رہنا پڑے تو رہو۔ سارے تمہاری پسند کے نہیں ہوں گے لوگ، سارے بچوں کو تم اپنی مرضی کا نہیں کر سکتے، شوہروں کو اپنے اشاروں پہ نہیں تم نچا سکتے، اس لیے برداشت کرو، غور کرو، دیکھو اللہ نے یہ سب کچھ کیوں بنا دیا، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ تمہیں یہ سکھا رہا ہے کہ جیسے رات کی سیاہی کو صبح کی روشنی ختم کرتی ہے، تو جہالت کو بھی علم ختم کر دے گا۔ اللہ کے نبی نے جب پیغام ہدایت دیا تو لوگ بڈھے کھسٹ ہو چکے تھے، کئی سالوں سے بت پوج رہے تھے، لیکن ایک وقت آیا کہ اللہ نے دل کھول دیے تو وہ مواحد بن گئے۔ اسی طرح اس میں ایک اور مفہوم ہمیں بھی ملتا ہے کہ جس طرح دن سے دن ہے، دن سے مراد یہاں حق ہے، حق کا اجالا آتا ہے تو گمراہیوں کی رات ختم ہو جاتی ہے۔ فکر نہ کرو کہ تھوڑے ہیں، کمزور ہیں، راتیں کبھی چھوٹی کبھی لمبی، دن کبھی چھوٹے کبھی راتیں، اشارہ کیا جا رہا ہے کہ کفر اور شرک اب ختم ہونے والا ہے، یہ راتیں ختم ہو جائیں گی، حق کا آفتاب طلوع ہونے والا ہے، اس کی کرنیں باطل کے اندھیروں کو ختم کر کے رکھیں گی اور ہر طرف اجالا ہوگا، اور اللہ ہماری زندگیوں میں وہ وقت لائے کہ ہم حق کا پھیلتا ہوا دیکھیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ سورۃ توبہ میں پڑھ چکے، آگے بھی پڑھیں گے کہ اللہ کہتے ہیں کہ اس نبی کو بھیجے اس لیے تھا کہ ساری دنیا کے ادیان پر اس کو غالب کریں، اسلام پھیل رہا ہے، کفر ختم ہو رہا ہے، لہذا تم اس سے فائدہ حاصل کرو۔ پھر اس سے آپ دیکھیے کہ اور بہت ساری چیزیں ہمیں سمجھ آ سکتی ہیں۔ یہاں اگر میں تھوڑے سے آپ کو اس کے اندر اشارے ہی دے کے آگے چلی جاؤں تو امید ہے کہ باقی کام سوچنے کا آپ خود کر سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کائنات سے ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ لے سکتے ہیں۔ پھر اگلی چیز اس میں جو یہ کہی گئی کہ ہم نے اس میں یہ سب کچھ کیوں رکھا، کہ وجعلنا آیتن نہاری مبصرہ، کہ دن کی نشانی کیا کہ وہ دکھاتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں دن کو ہم دیکھ رہے ہیں، حق یا قرآن، دین، تو دین زندگی گزارنے کے راستے دکھاتا ہے۔ جو لوگ اس کتاب کی رہنمائی کے بغیر جی رہے ہیں نا، وہ اصل میں اندھیروں میں گاڑیاں چلا رہے ہیں، سٹریٹ لائٹ بھی نہیں ہے، گاڑی کی لائٹیں بھی گئی ہوئی ہیں اور نیچے گہرا کھڈا ہے یا سمندر ہے۔ کیوں دکھایا؟ مبصرہ لتب تک ہوں فضل میں ربکم، کیا پتا چلا حق کے ساتھ کیوں لگو، کیوں تم اس حق کے سورج کو اپنی زندگی میں طلوع کرو، تاکہ اللہ کا فضل پاؤ، دنیاوی مال بھی تمہیں مل جائے گا، رزق کی تلاش میں دن تمہیں اللہ نے دیا، اٹھو کام کرو، محنت کرو، روشن ہو جائے گا دن۔ اور ساتھ ہی ساتھ فرمایا کہ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، یہ بہت ہی اہم بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات اور دن، صرف دو ہے نا، مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ رات اور دن ایک کپل ہے، شوہر اور بیوی کہہ لیں یا دو ساتھی کہہ لیں یا دو کام کرنے والے کہہ لیں، جم کے کام کر رہے ہیں، اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں، وقت کے پابند ہے، اپنا جو کام دیا ہوا اس کو کر رہے ہیں، ایک دوسرے میں مرج نہیں ہو رہے، دخل اندازی نہیں کر رہے کہ رات کے لو تھوڑا سا کام میں تمہارا کر دوں اور دن کے تھوڑا سا میں تمہارا کر دیتا ہوں، نہیں، دونوں نے اپنی آئیڈینٹیٹی برقرار رکھی ہے۔ تو بس یہ دو ہی کافی ہیں پورے سال کا حساب رکھنے کے لیے۔ عدد السنین، سن، سن کیا ہوتا ہے؟ سال، 365 دن۔ پھر ول حساب کیا ہے؟ ہر مہینہ، پھر اس کے ہفتے، پھر دن، پھر گھنٹے، پھر منٹ، پھر سیکنڈ۔ آپ بتائیے کہ اگر ہمارے پاس حساب نہ ہوتا تو فائدہ اٹھا سکتے تھے؟ ہماری کتنی عبادات ڈس آرگنائز ہو جاتی، پتہ ہی نہ چلتا 10 محرم کب ہے، روزہ کب رکھتے اس کا، پتہ ہی نہ چلتا ذی الحج کی 9 تاریخ آج ہے، حج کیسے کرتے۔ کیا پتہ چلا کہ ڈسپلن کو قائم رکھنے والی قومیں جو ہوتی ہیں نا، وہ بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھاتی ہیں۔ عشرہ ذوالحجہ ہوا، کوئی ہوش میں نہیں، ایام 20 گزر گئے، پتہ ہی نہیں چلا چاند کب آیا، آیا پتہ نہیں، اس دفعہ جلدی بڑا ہو گیا، اس دفعہ 14 کا چاند 4 کو ہی نکل آیا، اور اس دفعہ 13 تاریخ جو تھی وہ 2 کو ہی آ گئی۔ سارا میں سب پہنچاتا، کون روزے رکھتا پیر اور جمعرات کے اگر یہ سورج اور چاند دو بیٹھ کے کام نہ کر رہے ہوتے؟ زکات کی ادائیگی کیسے کرتے؟ عدت کی مدت کیسے پہچانتے؟ رضات کیسے کرتے؟ اوقات کا حساب عبادات کا حصہ ہے۔ اللہ نے ایک ایک چیز بتا دی، سورج نکلے گا تو فجر ہوگی، ڈھلے گا تو ظہر ہوگی، رات ڈھلے گی تو عشاء ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کل شعین فصل نہ ہو تفصیلا، ہم نے کون سی چیز چھوڑی ہے یہ بتاؤ، کھول کھول کے تمہاری زندگی کی ایک ایک چیز بتا دی۔ تاکید کے لیے یہاں تفصیلاً آ گیا، ایک ہی لفظ بار بار جب ایک مادے سے آتا ہے تو اس میں تکرار پائی جاتی ہے، مفعول مطلق کہتے ہیں اس کو، کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس طرح سے یہ کام کر رہے ہیں، تو صرف دو لوگ صحیح کام کرنے والے ہوں تو کائنات چل جاتی ہے، اور 10 لوگ ہوں لیکن من مانی کرنے والے ہوں تو کام نہیں بنتا۔ اللہ کرے کہ ہم مسلمان کائنات کے اس سبق کو سیکھ سکیں کہ ہم کہتے ہم تھوڑے ہیں، ہمارے اندر طاقت نہیں، ہمارے اندر کمزوریاں ہیں، ہمارے ملک میں ریسورسز نہیں، ہمارے ملکوں میں یہ ہے، بجلی کی کمی، پانی کی کمی نہیں، وہاں دو نہیں وہاں ایک ہی مرد مومن آ جائے تو سب کو ٹھیک کر سکتا ہے۔ شرط کیا ہے؟ کہ لوگ خود کو ٹھیک کرنا بھی چاہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا۔ پھر یہ باتیں انشاءاللہ آگے بہت جگہ آئیں گی۔ سورۃ قصص 71-72 میں تو اللہ تعالیٰ نے ہلا کے رکھ دیا کہ کل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا، لوگوں تم نے کبھی غور کیا اگر اللہ ہمیشہ کی رات تم پہ کر دے، کیا کرو گے؟ سوچ کے ڈپریشن ہوگا نا. اب تو چلے سورج نکلتا ہے دکھے نہ, لیکن روشنی تو ہوتی ہے نا. آپ سوچیں کہ ایک سال پورا سورج ہی نہ نکلے. میرا خیال ہے کہ لوگ ڈپریشن کی وجہ سے گھر سے باہر نکلنا چھوڑ دیں. پھر کہا اگر دن آ جائے تو رات ہی نہ ہو, تم تو کام کر کے تھک جاؤ پھر بھی نہ گھر سے واپس آؤ کہ کچھ اور ڈالر کما لوں, کچھ اور کرون کما لوں. یہ تو شکر ہے کہ رات آتی ہے تو تمہیں اٹھا کے لے جاتی ہے اور تم چلے جاتے ہو. سورت نبا میں بھی آتا ہے وجعلنا اللیل لباسا, ہم نے رات کو لباس کی طرح بنا دیا. وجعلنا النہار معاشا, دن کو تمہارے لیے معاش کا سبب بنایا. پھر آپ دیکھیے کہ ایک اور یہاں سے آپ کو فطرت کا اصول خوبصورت دکھے گا کہ رات ہمیشہ پہلے آتی ہے. آپ دیکھیے کہ یہاں آیت اللیل پہلے کہا اور نہار بعد میں. عموماً ہم اس کا الٹ کہتے ہیں. سولر سسٹم میں یعنی جیسے آپ جنوری فیبرری مارچ کو لے رہے ہیں یا پھر آپ سنڈے منڈے ٹیوزڈے کو لیتے ہیں تو اس میں دن پہلے آتا ہے کیونکہ سورج سے چلتا ہے کام, تو رات بعد میں آتی ہے. لیکن عرب حساب سے چاند کے ساتھ چونکہ یہ چیزیں ہوتی ہیں نا, تو چاند کے حساب سے یہ چیز چلتی ہے تو رات کا لفظ پہلے آتا ہے. اس لیے کبھی ڈیٹ آپ نے کبھی سعودی عرب کی ہو, میں ایسے کئی واقعات جانتی ہوں بلکہ ہمارے اپنے ہی گھروں میں اس طرح کے ہو چکے کہ اقامے کی ڈیٹ ہے کسی کی, وہ سمجھتے ہیں کہ کل ہوگی, بڑے شوق سے تپاک سے جا رہے ہیں اس دن کے آج جا کے ایکسٹینڈ کریں, کہتے ہیں وہ تو کل رات ہو گئی, بھائی کیوں آج ڈیٹ ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں ہماری ڈیٹ کل بدل گئی تھی. یعنی وہاں چاند کے حساب سے بدل جاتی ہے, ہمارے ملکوں میں عموماً سورج کے ساتھ بدلتی ہے. لیکن یہاں فطرت کا اصول دیکھیے کہ رات پہلے آتی ہے پھر روشنی ہے, روشنی تک پہنچنے کے لیے اندھیروں سے گزرنا پڑتا ہے. استاد بننے کے لیے پہلے اسٹوڈینٹ بننا پڑتا ہے, کسی کو سکھانے سے پہلے خود سیکھنا پڑتا ہے. جیسا سیکھتے ہیں کل ویسے ہی سکھائیں گے, جیسا کام آج کریں گے کل ویسے ہی کروائیں گے. فطرت کا اصول بتایا جا رہا ہے. اب دیکھیے کہ دانا پہلے اندھیروں میں پڑا رہتا ہے پھر پودا بنتا ہے. بچپن دیکھے تو اندھیرا ہی ہے نا, نہ بول سکتے ہیں نہ بتا سکتے ہیں, لیکن وہاں سے ایک شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے اور ایک خوبصورت پرسنالٹی بنتی ہے. اللہ کے نبی جس ماحول میں تھے 40 سال تک ادھر اندھیرے ہی اندھیرے تھے. اسی کا اشارہ ہے سورت دوحا میں الم یجد کا دعالن فہدا, کیا آپ اندھیروں میں نہیں تھے کہ ہم نے راہ دکھائی؟ تو مشکلات زندگی کا حصہ ہیں, ہم چاہتے ہیں یہ کبھی نہ آئیں. حالانکہ جو اندھیروں میں نہیں رہ سکتا وہ کبھی روشنی کو بھی نہیں پا سکتا. ماں کے پیٹ میں کتنا اندھیرا ہوتا ہے, کل قبر کے پیٹ میں بھی اندھیرا ہوگا. ماں کے پیٹ کے اندھیرے سے نکلے تو دنیا کی چمک ملی, روشنی ملی, کل قبر کے اندھیروں سے نکلیں گے تو انشاءاللہ اگلی دنیا کے اجالے ملیں گے. لیکن وہ لوگ جو صرف روشنیوں کے طلبگار ہوں, جو صرف انعام لینا چاہیں کام نہ کرنا چاہیں, جو پھل توڑنا چاہیں لیکن بیج ڈال کے ہل نہ جوتنا چاہیں, ان کو کبھی روشنیاں نہیں ملتی. وقت ان کو اس طرح نگیڑ کے رکھ دیتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہتا. جو آج کام کریں گے کل آرام پائیں گے, جو آج بے نام ہوں گے کل نام پائیں گے, جو آج اپنی ہستی کو مٹا دیں گے کل اللہ تعالیٰ ان کو جاوندہ کر دے گا اور سب کچھ ان کے سامنے آ جائے گا. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. پھر اس کے بعد شعور کو بیدار کرنے والی آیتیں, انتہائی خوبصورت آیتیں. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ, اور ہر انسان کی قسمت کا نوشتہ اس کے گلے میں ہم نے لٹکا رکھا ہے. دیکھیں دکھ رہا ہمیں اپنے گلے میں دکھتا, دکھا ہوا ہے. ایک لاکٹ آپ نے پہنا ہوگا, اس کو آپ بھی دیکھ لیں کوئی دوسرا بھی دیکھ لیں, لیکن ایک لاکٹ اللہ نے ہمارے گلوں میں پہنایا ہوا ہے جو کسی دوسرے کو نہیں دکھ رہا لیکن کل سب کو دکھے گا. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا, اور ہم نکالیں گے اس کو قیامت کے دن ایک کتاب کی صورت میں جسے کھلا ہوا پائے گا. پھر وہاں جا کے کیا کہا جائے گا؟ اقرأ کتابک, پڑھو اپنا دفتر عمل, پڑھو اپنی کتابیں, کھولو اپنے نام اعمال کو. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا, تم خود ہی کافی ہو آج اپنی باز برس کرنے کے لیے. ساری زندگی تم دوسروں کا حساب لیتے رہے, آج تم خود اپنا حساب لوگے, تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تم کیا کر کے آئے ہو. وہاں انجام کیا ہے؟ من اہتدا فانما یہتدی لنفسی, جو ہدایت کی راہ پر چلتا ہے تو وہ ہدایت پر اپنے ہی فائدے کے لیے چلتا ہے, جو محنت کر رہا ہے کل فائدہ پائے گا,
جو مشکل صحرا کل پائے گا، لیکن وَمَن دَلَّ فَإِنَّمَا يَدِلُّ عَلَيْهَا، اور جو گمراہ ہوتا ہے تو اس کی گمراہی کا وبال تو بس اس کے اپنے اوپر ہی پڑے گا، کوئی خوش فہمی میں نہ رہے کہ بوجھ نہ اٹھا کر بھی بوجھ اٹھانے والے کے برابر کل ہو جاؤں گا۔ یہ فطرت کے فیصلے ہیں، کوئی چناؤ اچانک نہیں ہوتا اس کائنات کے کارخانے میں۔ جب انسان مراحل سے گزر ہوتا ہے نا تو اسی وقت چناؤ ہوتا ہے، یعنی جب ہم تعلیم کے مراحل سے گزر رہے ہوتے ہیں نا، وہاں آسمانوں پہ ہمارے چناؤ ہو رہے ہوتے ہیں۔ سینکڑوں لوگوں کی کلاس ہوتی ہے اور اس میں گنتی کے 10-15 لوگ نکلتے ہیں جو آگے کام کرنے کے لیے بڑھتے ہیں، کیونکہ فیصلے پیچھے ہو گئے۔ وہ سوچتے ہیں کہ ہمیں چوز نہیں کیا گیا۔ کتنے ہی آپ کو اپلیکیشن فارم ملیں گے لوگوں کے، والنٹیئر کے، لیکن کچھ کو تو آپ اسمائل کے ساتھ نو تھینکس کہہ کے پیچھے کر دیتے ہیں، اور کچھ کو آپ کہہ دیتے ہیں اچھا سوچیں گے، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کا آپ خود انتظار کرتے ہیں کہ یہ جلدی سے کہیں اور ان کو کام دیا جائے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جس بندے نے اپنے لیے خود وہ راستہ منتخب کیا ہوتا ہے۔ ہاں، کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ولا تزر وازرہ وزر اخرى، کوئی بوجھ اٹھائے گا نہیں، کوئی بوجھ اٹھانے والا بوجھ دوسرے کا، وزر مشکل بوجھ۔ آج دنیا میں جو بھی کر رہے ہو کل تمہیں خود ہی اٹھانا پڑے گا، کسی دوسرے کا کوئی بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اور نہ مانو اس رسول کو، نہیں اچھا لگتا تمہیں یہ رسول، چھوڑ دو اس کو، لیکن یاد رکھو کہ وما کن معذبین حتی نبعث رسولا، ہم عذاب نازل نہیں کرتے یہاں تک کہ نہ بھیجیں کسی پیغمبر کو، پیغام دینے والے کو۔ ہم قوموں کو ایسے نہیں پکڑتے کہ مار دیں، جاہل قوموں کو اللہ کبھی نہیں پکڑتے، ان کو موقع دیتے ہیں، لیکن جب کوئی پیغام دینے والا آ جاتا ہے پھر اس کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ آئندہ اس قوم پہ عذاب آئے گا کہ نہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ بے گناہوں کو نہیں پکڑتا، دیکھیے کہ رسول آیا ہی نہیں، پیغام پہنچا ہی نہیں، اور جبرائیل کو کہا جائے جائے اس قوم کو ہلاک کر دو، یہ تو ظلم ہے۔ نہیں، کہاں آتا ہے عذاب؟ جہاں نبی آیا، رسول آیا، پیغام دیا، لوگوں کو موقع دیا، اللہ کی کتاب بتائی، پھر لوگ نہ مانے تو بس پھر سمجھ لو کہ انہوں نے اپنی شامت کو بلا لیا۔ اور جب اللہ کی پکڑ ہوتی ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ آیت 16، وَإِذَا أَرَدْنَا، اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں۔ سوچئے ذرا، کس کے ارادوں کی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ارادوں کی بات ہے۔ کیا ارادہ کرتے ہیں؟ أَنُهْلِكَ قَرْيَةً، کہ ہم کسی بستی کو ہلاک کر دیں اس کے گناہوں کی وجہ سے۔ تو کیا کرتے ہیں؟ أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، پہلے ہم نبیوں کے ذریعے وہاں کے رئیس لوگوں کو حکم دیتے ہیں، کس کا؟ نیکی کا، لیکن فَفَسَقُوا فِيهَا، تو مگر وہ الٹا نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں۔ فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، پس ان پر واجب ہو جاتا ہے عذاب کا حکم۔ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، پھر بستی کو وہ جڑ سے اکھیڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ کوئی مثال لینی ہے تو لے لو پچھلی قوموں میں، وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ، اور ہم نے کتنی ہی قومیں جن کو ہلاک کر دیا قوم نوح کے بعد۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اور آپ کا پروردگار اپنے بندوں کے گناہوں سے اچھی طرح باخبر ہے، اس کو خوب پتہ ہے کون کیا کر رہا ہے، کہاں کرے گا، کیا ہوگا۔ یہاں پہ بات رکی وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ سے شروع ہو کر۔ الزمنا کا جو لفظ ہے نا، لزیمہ سے ہے، لام زامیم، لفظ الزام بھی اسی سے ہے، چپکا دینے کے معنوں میں۔ اور طائرہ کا لفظ ہے یہ طیارہ سے، طیر، طیر کہتے ہیں اڑنے والی چیز کو، پرندہ، طیارہ اردو میں ہم بولتے ہیں جہاز کو۔ یہاں نامہ اعمال کا تذکرہ ہے، لیکن اس کو پرندہ کیوں کہا گیا؟ یہ ایک پہلا سوال ہے۔ اس کی پہلی وجہ تو کیا ہے کہ اہل عرب مشرک قوموں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے فال اور شگون لینے کے اعتقادی تھے۔ بعض دفعہ باہر کے جو عوامل تھے اس کو کامیابی یا ناکامی کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ کسی کام کو نکلتے، راستے میں بلی آتی، راست سفر چھوڑ دیتے۔ کوئی جانور گزرتا، کہتے یہ کام اچھا نہیں ہوگا، پلٹ پڑتے۔ صبح سویرے کسی پرندے کی آواز کان میں پڑ گئی، کہا سارا دن اچھا نہیں گزرے گا۔ اس طریقے سے اندیشے اور وسوسوں میں جیتے تھے۔
طائر جو نا اصل میں یہاں پھر وہ بدشگونی کا معنی بھی آتا ہے اس میں. عرب لوگ کیا کرتے تھے کہ کوئی کام کرنے کے لیے پرندے کو اڑاتے تھے, اگر دائیں طرف چلا جاتا کہتے کر لو ہو گیا کام ٹھیک ہے, پرندہ اڑتا بائیں طرف کہتے نہ کرو یہ منحوس ہے. جیسے آج ہم کہتے ہیں کبا بولا تو مہمان آئیں گے, چڑیوں طوطوں اور ان سے فال لیتے ہیں, قسمت کے حال معلوم کرتے ہیں, تو اس کو دلیل بناتے تھے. اللہ کہہ رہے تمہاری خوش قسمتی یا بد قسمتی طوطوں اور چڑیوں کے ہاتھ میں نہیں, تمہارے اپنے اعمال کے ساتھ ہے. تمہاری خوش قسمتی یا تمہاری بد قسمتی کا پھندا تمہارے اپنے اعمال کے ساتھ ہے. یہ وہی بات ہے جو قرآن پاک میں اور کئی جگہ آتی ہے کہ وما اصابکم من مصیبت الا بما کسبت ایدیکم, تمہیں جو مشکل آتی ہے پریشانی آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کا کیا در ہے. تو لہٰذا چڑیوں طوطوں سے قسمت لینے کی بجائے اپنی قسمت کی بات کرو. اردو میں بھی لفظ بولتے ہیں نا, یہ تو میرے گلے پڑ گئی ہے. ہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تمہارے نام اعمال اصل میں تمہارے گلے کے ہار ہیں, اور تم سب کتابیں لکھ رہے ہو. تم سب جو کچھ کر رہے ہو نا اسی کا بدلہ تمہیں اس دنیا میں بھی مل رہا ہے اور آخرت میں بھی ملے گا. اونق کا لفظ یہاں آیا نا عین نون قاف سے, گردن کو کہتے ہیں اوناق یا اونق. ہمارا سارا عمل جو ہوتا ہے نا کرامن کاتبین لکھتے ہیں. سورت انفطار میں آتا ہے ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون, بے شک تمہارے اوپر لکھنے والے بڑے بادب یعنی بڑے عزت والے فرشتے ہیں, ان کو کرامن اور کاتبین کہتے ہیں. ان کی طرف اشارہ ہے, ایک دائیں طرف لکھتا ہے ایک بائیں طرف. اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ دیکھو تمہاری قسمتیں تمہاری ان ساری چیزوں سے لکھی جا رہی ہیں, آج تم جو کر رہے ہو نا اسی کو بھگتو گے. قیامت کے دن ایک کتاب کی صورت میں کھولیں گے منشورا, نشر سے نون شارا. نشرا کہتے ہیں پھیلانے کو, اردو میں کہتے ہیں خبر نشر ہو گئی. نشریات ریڈیو پہ شاید دیکھتے ہیں سنتے ہیں لوگ, بارش کو بھی نشرا کہتے ہیں. اس میں پارے میں بھی ہم پڑھیں گے وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ, جب صحیفے کھلیں گے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم ستاروں سے جو قسمتیں معلوم کرتے ہو, کبھی پرندوں سے کرتے ہو, اس سے نہیں ہے, بلکہ تم جو بھی کر رہے ہو اس کے ساتھ معاملہ ہوگا. اللہ کے قانون توڑ کر اللہ سے دور نہیں بھاگ سکتے. آپ دیکھیے کہ کوئی ریڈ لائٹ پہ چل پڑے کیا ہوگا, پکڑ لے گی نا پولیس اس کو. تو کیا اللہ کے قانون توڑ کر ہم فرشتوں سے بھاگ سکتے ہیں؟ کوئی قانون شکنی کرے جنگل میں جا کے, غاروں میں جا کے, سمندروں میں جا کے, فرشتے ساتھ ساتھ ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا بہت سکھایا کرتے تھے کہ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا, ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں اپنے اعمال کی برائی سے. ہماری قسمتیں ہمارے عمل بنا رہے ہیں. دیکھیے ایک شخص صبح دیر تک سوتا ہی رہے, کام ہی نہ کرے, بعد میں اس کے بچے بھوکے مرے, تو کہ میری قسمت میں رزق نہیں. تو اس نے خود ہی سو سو کے اپنی قسمت بگاڑی نا. اسی طرح اس دنیا میں ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یا آخرت میں جو ہوگا, یہ دنیا کے اندر ہمارے رویوں کا تابع ہے. آج آپ محنت کر رہے ہیں, آپ کا مستقبل سنور رہا ہے. آپ محنت سے تھوڑا سا جان چرائیں گے, آپ کا مستقبل مشکوک ہو جائے گا. لیکن کل قیامت کے دن تو بہرحال پھر معاملہ کھل کے سامنے آئے گا, ہماری زندگی کی کتاب کھلوائی جائے گی اور کہا جائے گا اقرا کتابک, پڑھو اپنی کتاب. امیجن کریں, انہی آیات پہ ایک لیکچر ہے کتاب زندگی میں کیا لکھا یا کیا بھیجا, تو آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ کس طریقے سے نامہ اعمال کے اندر اچھی اور بری باتیں جو لکھی جا رہی ہیں کل قیامت کے دن وہ دیکھنی پڑیں گی. بالکل تصور میں آتا ہے, ہمارے دن میں لفظ کتاب سوچ کے آتا ہے یہ کتابیں جو ہمارے آگے ہیں. آج کی سائنس نے بتا دیا کہ کتاب جو ہے وہ یہ کتاب نہیں, وہ آپ کی اسکرین بھی کتاب ہے, آپ کا ماؤس آپ کا پین ہے, آپ کی ڈیسک ٹاپ جو ہے آپ کی کتاب ہے یا آپ کی ڈائری بنی ہوئی ہے. تو لہٰذا کل قیامت کے دن ہماری موویز کھلے گی, ہمارا سارا کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے, ایک ایک لفظ ریکارڈ ہوتا ہے. اور پھر کل کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا, پھر اپنا حساب لوگے. عموماً دنیا میں ہم دوسروں کا حساب لینے چاہتے ہیں. دیکھیے اگر کسی انسان کو اس کا اپنا ہی پرچہ چیک کرنے کو دے دیا جائے تو کیا حال ہوگا, ہر غلطی پتہ چل جائے گی. دے دیجئے کی اور کہا جائے لو بیٹھو خود چیک کرو تو ہاتھ ٹھنڈے ہوں گے, پھر کہیں گے اچھا کتنی محنت سے چیک کیا تھا, مجھے تو پتہ ہی نہیں پیپر چیک کرنا اتنی مشکل چیز ہے.
اسی طرح اللہ نے خود ہی ہمارے حساب لے لیے, ورنہ اگر ہمیں کہا جاتا نا خود کو انجیکشن لگاؤ, کوئی ڈاکٹر کہے نا اپنا انجیکشن خود لگاؤ, نہیں لگا سکتا, دوسرا لگا دے لگ جائے گا. اسی لیے کہا کہ اس دنیا میں شعور کے ساتھ جیو. حسیب جو ہے یہ فائل کے وزن پہ حساب لینے والے کو کہتے ہیں. من اختدا فانما یختدی لنفسی, ہدایت پاؤ گے خود کو فائدہ پاؤ گے, محنت کرو گے فائدہ ہوگا. سچ ہے نا, دنیا میں بھی ایسے ہی ہے, جو کماتا ہے وہی اچھا آرام سے رہتا ہے نا. ومن دل فانما یدل علیہا, دیکھیں یہاں پھر دلو کے بعد علا آ رہا ہے نا, اس کی گمراہی اس کے خلاف پڑے گی. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى, کبھی آپ نے اپنی پرانی لکھی ہوئی کتابیں کھولی ہوں, شرمندہ ہو جائیں گے آپ. میں سے لکھتی تھی, میری اتنی گندی لکھائی تھی, پرانی ڈائریوں کو پڑھے, لوگوں نے پتہ نہیں کیا کچھ لکھا ہوتا ہے, پھر چھپاتے پھرتے ہیں تالے لگا کے اس کو, کہا ہے کوئی نہ پڑھ لے, اس کو پتہ نہ چل جائے. کل قیامت کے دن جب نامہ اعمال ہوگا تو کیا بنے گا؟ روایت میں آتا ہے کہ ایک انسان کے سامنے اس کا نامہ اعمال کھولا جائے گا, وہ کہے گا اللہ تعالیٰ میری فلاں نیکیاں تھیں وہ کدھر گئیں؟ کہا جائے گا کہ وہ غیبتیں جو تم دوسروں کی کرتے تھے وہ میں نیکیاں وہ لے گئے. اور اسی طرح وہ حیران ہو جائے گا بعض موقع پہ ایک انسان, کہے گا اللہ تعالیٰ یہ نیکی تو میں نے نہیں کی, یہ کہاں سے آ گئی؟ تو کہا جائے گا کہ وہ خیر کی باتیں جو تم دوسروں کو بتاتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نیکیوں میں سے تمہیں حصہ دے دیا. دل چاہتا ہے نا خیر کی بات کرنے کو, کتنی خوش قسمتی ہے ہماری کہ اللہ ہمیں خیر کی بات کرنے کا موقع دے اور ہماری وجہ سے کسی دوسرے کو خیر مل جائے اور اس کا اجر ہمارے پاس آ جائے. لہذا شعور کی زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے. ہم جب دوسروں کو نقصان دیتے ہیں نا تو بھول جاتے ہیں کہ اصل میں ہم خود کو نقصان دے رہے ہوتے ہیں. ہر چیز پلٹ کے کہنے والے کے اوپر آتی ہے, لہذا کوئی جو بھی برا کام کرتا ہے اس کی برائی یا تو اس پہ پلٹے گی یا اس کی اولاد پہ پلٹے گی. دنیا میں اس کی کئی مثالیں موجود ہیں, اور دنیا میں کسی کے سامنے بیٹھے ہوئے غلط کام کرتے ہوئے شرماتے ہیں, اللہ کے سامنے غلط کام کرتے ہوئے شرماتے نہیں ہیں. اس کے اوپر غور کرنا ہے. من اهتدى فانما يهتدي لنفسه, ہم اکثر اپنی خرابیوں کی وجہ دوسروں کو ٹھہراتے ہیں, اس کی وجہ وہ ایسا, حالانکہ سورہ روم آیت 44 میں آتا ہے من کفر فعلیہ کفرہ, جس نے کفر کیا اس کا کفر اس کے اپنے ذمے ہے. ومن عمل صالحا فلانفسهم يمهدون, اور جو اچھے کام کرے گا اس کو اپنے ہی نفس کو فائدہ ملے گا. سورہ انعام آیت 104 میں آتا ہے قد جاءکم بصائر من ربکم, لوگوں دلیلیں آ گئیں تم پر. فمن ابصر, جس نے خوب دیکھ لیا اچھی طرح دیکھا وہ اس کو فائدہ ہوگا. ومن عمیا, جو اندھا بنا رہا فعلیہ, تو اس کے خلاف ہے. ایسے نہیں لگتا کہ خالی کھڑا کر دیا میں میدان مقشر میں, کہا جا رہا بھگتو اب خود, کوئی ماں نہیں, کوئی شوہر نہیں, کوئی باپ بھائی استاد شاگرد نہیں, اپنا خود بھگتو. ولید بن مغیرہ ایک بہت بڑا سردار تھا, مکہ والوں کو کہا کرتا تھا کرو گناہ دل کھول کے, اور جو بھی تمہارا گناہ ہوگا نا کل میں اپنی پشت پہ لے لوں گا. روایتوں میں آتا ہے کہ اس کی طرف بھی اشارہ ہے, کہتا تھا میری پیروی کرو میں تمہارے گناہ اٹھا لوں گا. آج دیکھیے ٹرینیٹی کی بیس کیا ہے, کفارہ, پارڈن. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سیویئر کیوں کہتے ہیں؟ کہ ہمارے گناہوں کے عوض وہ سولی پہ چڑھ گئے, سراسری سائد کے خلاف ہے. اللہ کہتے ہیں ہم ایسے نہیں پکڑتے. وما کننا معذبین حتى نبعث رسولا, جب کسی جگہ کوئی پیغام دینے والا آئے تو جس طرح یہ اس لوگوں کی خوش قسمتی ہوتی ہے, وہاں ان کی ذمہ داری کا احساس بھی بڑھ جاتا ہے کہ اب اگر ہم نے نہ مانا تو ہمارے اوپر وبال بھی بہت ہوگا. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو دعوت رسول نہ بھیجی ہو وہ مکلف نہیں ہوگا. اسی طرح آپ دیکھیے کہ دیوانہ مجنو شخص, اس کے اوپر حساب نہیں ہے کیونکہ اس کو پیغام ہی نہیں پہنچا. سورۃ انعام 131 میں بھی یہی بات پڑھ چکے, ذالک لم یکن ربک مہلک القرى بظلم واہلھا غافلون, کہ آپ کا رب ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو ہلاک کرنے والا ہو ان کے ظلم پہ جبکہ اس کے رہنے والے غافل ہو. بعض دفعہ باہر سے رہنمائی نہیں بھی ملتی لیکن اللہ نے اندرونی اسباب رکھے ہوئے, فطرت کا وعدہ ہم سے لیا ہوا ہے, بیماریاں ڈال کے اللہ ہمیں اپنی پہچان کرواتا ہے, پریشانیوں میں ڈال دیتا ہے, لیکن لوگ مست رہتے ہیں اور اپنی خرابیوں کو بھی کچھ اور ہی نام دے دیتے ہیں. تو لہٰذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کس کو پیغام پہنچا ہے کس کو نہیں پہنچا. اصل بات یہ ہے کہ جو بندہ اپنی فکر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ضرور اس کی فکر لگا دے گا. پھر اللہ کا جب ارادہ ہوتا ہے تو آپ دیکھیے کہ
امیر لوگ ہی آگے آ کے بڑے بنتے ہیں. اردنا کا لفظ جو ہے آیت 116 میں را و دال اس کا روٹ ہے, ارادہ رود سے پلٹ پلٹ کے کسی چیز کا آنا. آپ نے کبھی کوئی ڈیسیزن لینا ہو تو کیا ہوتا ہے, بار بار سوچتے ہیں کروں کہ نہ کروں, ٹھیک ہے کہ نہیں, یہ ہے رود, رد رود. اور ففسکو کا لفظ فا سین قاف, حدوں سے آگے بڑھنا. پتا کیا چلا کہ رسولوں کا مذاق ہمیشہ بڑے لوگ اڑاتے ہیں, چاہے وہ دولت کے حساب سے بڑے ہوں, چاہے عقل یا علم کے حساب سے بڑے ہوں, یا تعلیم کے حساب سے. اور یہ جو لفظ ہے نا دم مرنا, دمرا سے ہے, دال میم را, جڑ سے اکھاڑنے کو کہتے ہیں. یعنی پھر نیست و نابود ہو گئے, ان کی نسلوں کے نام نہیں آج ملتے. اسی لیے اللہ کے نبی نے دعوت کے لیے سرداروں کو فوکس کیا تھا, الملا کو, تاکہ یہ ٹھیک ہو گئے تو باقی سارے بھی ٹھیک ہو جائیں گے. سنجیدہ باتیں جو ہوتی ہیں عام لوگوں کو پسند نہیں آتی, جذباتی باتیں, جلسے جلوس سب کو اچھے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں لوگوں کو اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ جب بھی رسول کی بات آئے سنجیدہ ہو کہ اچھی ہو, تمہارے فائدے کی ہے. دوا کڑوی دے ڈاکٹر یا میٹھی دے, فائدہ تمہارا ہے. اس لیے پھر اللہ تعالیٰ حکم دے دیتے ہیں کہ ہم پھر ایسے لوگوں کو پکڑ لیتے ہیں. یہاں جو لفظ ہے نا امرنا مترفیگا, تو امرنا ایک تو حکم کے معنوں میں, دوسرا کیا ہے اکثرنا, مراد یہ کہ نعمتیں زیادہ دے دیتے ہیں, زیادہ دیتے ہیں ان کو نعمتیں یا پھر تعداد میں ان کو زیادہ کر دیتے ہیں. ایسے لوگوں کے ریسورسز زیادہ ہو جاتے ہیں, فیسلٹیز زیادہ دے دیتا ہے اللہ, پھر بھی برائیوں میں بڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک دم پکڑ لیتا ہے. وکم اہلکنا, یہ جو کم ہے نا یہ خبر کے لیے آتا ہے, کتنی بار, جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں نا کتنی بار سمجھایا ہے, کتنی زیادہ ہے تمہیں میں نے نصیحت کی, خبریہ اس کو بولتے ہیں اور گرامر کی زبان میں. قرون جو ہے قرن کی جمع, ایک زمانے کے لوگ. اور کفا بھی ربی کا بھی جنوبی میں جو با ہے نا رب سے پہلے, یہ با زائدہ ہے, اس کا کوئی معنی نہیں ہے. عربی میں با کے 17 معنی ہوتے ہیں جس میں سے ایک کوئی معنی نہیں ہوتا, صرف جملے کا وزن پورا کرنے کے لیے لگتی ہے. اور جنوب ذنب کی جمع, زال نون با, چھوٹے بڑے گناہ, پیچھے بھی پڑھ چکے. اور عبادن خبیرم بصیرا, خوب خبر رکھنے والا, یہ ہے وہ بات جو بندے کو مطمئن کرتی ہے. ایسا بندہ پھر کسی سے نفرت اور برائی نہیں کرتا, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ جو ہو رہا ہے میرے رب کے حکم سے ہو رہا ہے, کوئی شخص مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی ذات نہ چاہے. تو یہاں تک تلاوت سنیں گے, کیونکہ اگلی آیتیں بہت ہی خوبصورت طریقے سے ایک انسان کے اس دنیا کی کوشش اور آخرت کی طرف کی کوششوں کے معاملے کو پیش کرتی ہیں. ہم اپنا احتساب کرتے ہوئے ان آیتوں کی تلاوت سنیں گے.
وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرًا لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا مَنْ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا.
آخری مضمون اس سبق کا، من کان یرید العاجلۃ اجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا. جو شخص دنیا چاہتا ہے تو ہم جس شخص کو اور جتنا چاہیں دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، پھر ہم نے جہنم اس کے مقدر کر دی ہے جس میں وہ بدحال اور دھتکارا ہوا بن کر داخل ہوگا. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. اور جو شخص آخرت کا ارادہ کرے اور اس کے لیے اپنی مقدور بھر کوشش بھی کرے اور وہ مومن بھی ہو، تو ایسے لوگوں کی کوشش کی قدر کی جائے گی. کلن نمدو، ہر ایک کی ہم مدد کرتے ہیں، ہا اولائی و ہا اولائی، ان کی بھی اور ان کی بھی، دونوں طرح کے، ہم ہر طرح کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، خواہ یہ ہوں یا وہ ہوں. من عطاء ربک، اور یہ بات آپ کے پروردگار کا عطیہ ہے. وما کان عطاء ربک محظورا، اور آپ کے پروردگار کا یہ عطیہ، یہ تحفہ کسی پر بند نہیں کیا گیا. اور پھر ساتھ ہی کہہ دیا، انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، دیکھو ہم نے کیسے ایک کو دوسرے کے اوپر فضیلت دی ہے. وللآخرۃ اکبر درجات و اکبر تفضیلا، اور آخرت میں دوسری قسم کے یعنی آخرت چاہنے والوں کے درجات زیادہ اور فضیلت بھی زیادہ ہوگی. لہذا لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ نہ بنانا، ورنہ کیا ہوگا، فتقعد مذموما محذولا، ورنہ تم بدحال اور بے یار و مددگار بیٹھے رہو گے. تقابل ہے دو کرداروں کا، ایک دنیا کو چاہنے والے کا اور ایک آخرت کو چاہنے والا، ایک اجلت والا دار العاجلہ کا متمنی اور ایک دار الآخرہ کا متمنی. دو کردار ہر وقت ہم سب اپنے سامنے دیکھتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو دنیا کو چاہتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو آخرت کو چاہتے ہیں. دنیا کے لیے یہاں لفظ عاجلہ آیا، وہ لوگ جو اجلت سے، اجلا آخرت کی ضد ہے آجلا، یعنی آخرہ کی ضد آجلا، بہت جلدی کسی چیز کو طلب کرنا، بہت پانا، سب کچھ دنیا میں لے لینا. من کانا، جو کوئی ہے، کیا کرتا ہے وہ، یرید، وہ ارادہ کرتا ہے، یعنی چاہتا ہے، ہسٹی ہے، خواہش رکھتا ہے، کس چیز کی، العاجلہ، آجلا دنیا کی جلد ملنے والی چیزیں، یا نیکی کا انجام فوراً سامنے آ جائے، قدردانی ملے، لوگ میرا احترام کریں، لوگوں سے تھینک یو مل جائے، فوراً بدلہ چاہنا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اجلنا لہو، ہم دے دیتے ہیں اس کو جلدی، جو جلدی چاہتے ہیں اس کو فوراً دے دیتے ہیں. لہو اسی میں، کس میں، اس دنیا میں. اجلنا لہو، نہیں ہو کون ہے، وہ من ہے، یہ جو چاہتا ہے، یعنی جو چاہتا ہے ہم اس کو دے دیتے ہیں. کہاں، فی ہا، اسی میں، کس میں، اسی دنیا میں. کتنی، ما نشاؤ، جو ہم چاہتے ہیں، یعنی وہ تو جو بھی مانگتا رہے، لیکن ہم اتنا ہی دیتے ہیں جتنا ہم چاہتے ہیں. کس کو، ہر ایک کو نہیں، لمن نرید، جس کے لیے ہم چاہیں. ایک ایک لفظ پہ غور کیجئے گا کہ دنیا مل جاتی ہے کس کو، جس کو اللہ چاہے، کتنی، جتنی اللہ تعالی چاہیں. ارادہ اور کوشش لازم و ملزوم ہے. اللہ تعالی وسائل مسلمانوں کو بھی دیتا ہے، کافروں کو بھی دیتا ہے. جو ان وسائل کو استعمال کر لیتا ہے اس کو دنیا میں ترقی مل جاتی ہے.
کافر کوشش کرے گا اس کو مل جائے گا، مسلمان کوشش کرے گا اس کو ملے گا، مسلمان کوشش چھوڑے گا اس کو نہیں ملے گا. لیکن جو صرف دنیا کو پا لیتے دنیا کی بھاگ دوڑ کے بعد، دنیا مل گئی جتنی رب نے چاہی، ثم جعلنا له جہنم، پھر ہم نے اس کے لیے جہنم بنا دی. یہ نہیں کہا کہ اس کو جہنم کے لیے بنایا، بلکہ کہا اس کے لیے جہنم بن گئی. یسلاحا، وہ داخل ہوگا اس میں. یسلاحا کا دو معنی ہوتے ہیں، سلا یسلی تسلیجن، یعنی تاپنے کے معنوں میں، ہیٹ اپ کرنا جیسے کہتے ہیں نا آگ تاپ رہے ہیں، اور داخل ہونا. کس حال میں؟ مذمومم. مذموم کا لفظ ذا میم میم سے ہے، مذمت اردو میں یہ لفظ آتا ہے، مذموم یعنی بہت برے حال میں، اور مدحورا دحرا سے تھتکارا ہوا، تھکے دیے گئے ہوئے. یعنی دنیا کا طالب کون ہے جو سارا دن دنیا کے لیے بھاگتا ہے، بھاگتا دوڑتا، وہ مسلمان بھی ہو سکتا ہے، وہ کافر بھی ہو سکتا ہے. جس کو دنیا کی ہر چیز چاہیے وہ بس اسی میں بھاگ رہا ہے. اس کے لیے اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ جتنی جس کو جب چاہے رب دیتا ہے. دنیا کے ہر طالب کو دنیا نہیں ملتی، صرف اسی کو ملتی ہے جس کو رب چاہے. پھر اتنی نہیں ملتی جتنی وہ چاہتا ہے، بلکہ اتنی ملتی ہے جتنی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں. لیکن اس دنیا طلبی کا نتیجہ جہنم کا دائمی عذاب اور رسوائی. اللہ اکبر، ملا کیا؟ وہ تو ملی جانی تھی جتنی رب نے چاہی بھی تھی. اس نے اپنے لیے ایک ایسا کام کروا لیا کہ جو اس کے لیے اس کی آخرت کو رسک پہ لے گیا. اس کے برعکس ومن اراد الاخرہ، اور جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے، یعنی آخرت میں اللہ کی رحمتیں لینا چاہتا ہے. پہلی بات ارادہ، دوسری بات وسعا لہا، اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے. کتنی؟ سایہا، جتنا اس کا حق ہے، یعنی جو ڈیزرونگ کوشش چاہیے تھی اتنی کرتا ہے، یعنی کہ تھوڑی کرتا ہے. جیسے جیسے آپ کھانا پکاتے ہیں نا، تو اس کو اگر ایک گھنٹہ پکانا ہے تو ایک گھنٹہ ہی پکائیں. یہ نہیں کہ آپ چولہے پہ رکھ کے اتار لیں، ہاں پکا دیا ہے. تو آپ نے سا تو کی ہے، لیکن سا لہا نہیں کی. سا لہا، سا یہا نہیں کیا. تو پوری ایک سرٹن اماؤنٹ تک کوشش کرے، اور وہ کتنی ہونی چاہیے؟ جتنا دنیا اور آخرت کا فرق ہے. جتنا یہاں رہنا ہے اتنی یہاں کی کوشش، جتنا وہاں جانا ہے وہاں کی کوشش. تیسری شرط کے وہ مؤمنون، وہ ایمان والا ہو. دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قدردانی کے لیے یہاں تین چیزیں بیان کی گئیں. پہلی چیز ارادہ آخرت، آخرت کا ارادہ ہو. سوچیے ذرا، میرا ارادہ ہے آخرت کا؟ میرا لین 100% لوگ کہیں گے یس، سب کے ارادے ہیں. یہاں ارادہ آخرت سے مراد اخلاص ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی. تو کیا اس سے آگے بڑھ کے وسع لہا سایہا کی دوسری شرط کیا ہے؟ ایسی کوشش جو اس کے لائق ہو، اور یہاں اس سے مراد سنت ہے. سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، آپ کو ماننا، آپ کی بات کو بھی ماننا. آپ کو نہیں مانے گا تو کافر کہلائے گا، آپ کو مان کے وہ کام نہیں کرے گا تو منافق کہلائے گا. یہ شرط ہے. اور تیسری وہو مؤمنون، اور وہ مومن ہو، یعنی ایمان. کیونکہ اس کے بغیر تو کوئی عمل بھی قابل توجہ ہی نہیں. تو آپ کہہ سکتے ہیں یہ تین کام کوئی کرے گا، فاولائک کان سعیہم مشکورا، ایسے لوگوں کی نعمتوں کی قدردانی کی جائے گی. مشکورا، جس کی شکر گزاری کی جائے گی، جس کی قدر کی جائے گی. کوالٹی کنٹرول رکھ دیا، ایک خاص لیول کی کوشش کرے گا پھر فائدہ ہوگا، ادروائز نہیں. دیکھیے کوشش تو اکثر لوگ کرتے ہیں مگر اپنی مرضی کی، مطلوبہ معیار کی کوشش نہیں ہوتی، اتنی نہیں ہوتی یا اتنا عرصہ نہیں ہوتی. مثلا کھانے میں نمک ڈالتے ہیں تو ڈالے تو صحیح لیکن کم ڈال دیں، چینی ڈالے لیکن کم ڈال دیں. کوئی کھانا کھاتا ہے لیکن جو سرٹن اماؤنٹ آف ہے کیلوریز وہ نہ ملے، پھینک دو، وہ چیز ضائع ہو جاتی ہے نا. تھوڑی سی بھی چیز کسی میں کمی ہوتی ہے نا تو پوری چیز پھینک جاتی ہے. اسی طرح آخرت کے لیے تھوڑی کوشش کرنا اور تھوڑی نہ کرنا، وہ کی ہوئی کوشش کو بھی ضائع کر دے گا. ریجیکشن، پھینک دو، ڈیمیج ہے یہ. سورہ شورا آیت 20 میں بھی یہی بات آتی ہے، ومن کان یرید حرص الآخرہ اور حرص الدنیا، دنیا چاہو گے تو دنیا ملے گی، آخرت چاہو گے تو آخرت ملے گی۔ ہر انسان اپنے آپ کو دیکھ لے کتر کتنی کوشش ہے، اور پھر کہا کلن نمدو، ہم ہر ایک کو مدد دیتے ہیں۔ کلن نمدو کون ہے؟ دونوں، دنیا چاہنے والے بھی اور آخرت والے بھی۔ ہاؤلائی و ہاؤلائی، پہلا ہاؤلائی دنیا چاہنے والے کے لیے، دوسرا ہاؤلائی آخرت کمانے والے کے لیے۔ سب کو ہم مدد دیتے ہیں، مراد کیا کہ دیکھنے کی، سننے کی، سوچنے کی، چلنے کی، مال کمانے کی، ساری صلاحیتیں ہم دونوں کو دیتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ دنیا کمانے والے کا دماغ بہت چلے اور آخرت کمانے والے کا نہ چلے۔ سب کو ریسورسز ہم دیتے ہیں، اور یہ کیوں دیتے ہیں؟ مناتا ربی کا، یہ رب کا عطیہ ہے۔ تحفے میں دے دی دنیا کے لیے کوششیں کرنا، صلاحیتیں، آنکھیں، کان، یعنی کوئی ڈیزرو نہیں کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے گفٹ کے طور پہ یہ چیزیں دے دی۔ وما کان عطاء ربک محذورا، اور تیرے رب کی عطا روکی بھی نہیں ہے۔ محذورا حاضرا سے روکی گئی، یعنی انسان بھرپور فائدہ اٹھا لے اپنے مال اور اپنے وقت اور اپنے صحت سے، اٹھائے گا اس کو فائدہ ملے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی فائدہ اٹھانا چاہے اور اس کو نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا جو جتنی کوشش کرے گا اس کو ملے گا، یہ اللہ کا اصول ہے، یہ گفٹ میں دے دیا۔ کافر محنت کرے گا اس کو بھی ملے گا۔ گھاس اگر مومن کو سبز دکھتا ہے تو کافر کو بھی سبز دکھتا ہے، اس کو بھوک لگتی ہے تو اس کو بھی لگتی ہے۔ دونوں کو ایک جیسے ریسورسز دیے، لیکن آخرت کس کو ملے گی؟ اس کا جواب دے دیا، انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، دیکھو ہم کیسے بعض کو بعض پر درجے دیتے ہیں، یعنی آخرت چاہنے والے کو دنیا چاہنے والے پر فضیلت دیتے ہیں۔ کیسے؟ ولل آخرت و اکبر درجات، اور البتہ آخرت تو بہتر ہے درجوں میں، و اکبر تفضیلا، اور بہت زیادہ فضیلت والی بھی ہے، درجات میں بڑی ہوئی ہے۔ یہ ہے ایک آخرت چاہنے والے کی فضیلت۔ دنیا کے لیے دونوں کو دیا، لیکن آخرت کے لیے اعلیٰ کردار لوگوں کو دیا۔ کوئی دوسرے کا رزق روک نہیں سکتا۔ دنیا کا مال و دولت اللہ کی بخشش ہے، دنیا دار کو بھی ملتی ہے کیونکہ وہ کوشش کرتا ہے، آخرت کے طلبگار کو بھی ملتی ہے جتنی اس کے مقدر میں ہوتی ہے۔ دنیا کے طلبگار کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ آخرت کے طلبگار کی روزی بند کر دے، اور نہ ہی آخرت کا طلبگار دنیا والے کی روزی بند کر سکتا ہے۔ یہ اللہ کے دیے ہوئے ریسورسز ہیں، وہ دے گا، لیکن آخرت والوں کو درجے ملیں گے۔ سیرت اور کردار کی فضیلت ہی اصل فضیلت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ یہی ہیں وہ لوگ جو پھر وہاں اعلیٰ درجے پائیں گے، جو دنیا میں بچ بچ کے جیئیں گے، جو ڈر ڈر کے جیئیں گے، اور ان کو بڑے درجے ملیں گے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت میں آتا ہے، جنت کے ہر درجے میں اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان میں۔ نچلے درجے والے لوگ اوپر کے درجے والوں کو یوں دیکھیں گے جیسے تم رات کو آسمان کے تاروں کو دیکھتے ہو۔ سبحان اللہ، بچا کیا؟ کوشش، جو کرے گا اس کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے شروع سے یہ بات بتا دی۔ دیکھیں یہ دو کردار ہیں، ایک عاجلہ کا چاہنے والا اور ایک آخرہ کا۔ آپ کو حضرت عثمان کی کہانی سنائی تھی نا، کہ اپنے گھر میں ایک فالتو چراغ جلنے پہ ناراض ہو رہے ہیں، اور اللہ کے راستے میں اللہ کے نام پہ مانگنے والے کو اشرفیوں کی تھیلی دے دی۔ یہ ہوتی ہے گہری سوچ، یہ ہے فضلنا بعضهم علی بعض۔ ایسے لوگوں کو نیکیوں کے موقع دکھنے لگتے ہیں۔ ان کو یہ بات سمجھ آئی، ہمیں کیوں نہیں آتی؟ شروع سے ہمیں اس دنیا کے طلب کے لیے تیار کر دیا گیا، سارا ماحول ہی ایسا ہے۔ دنیا کی ترقی، جاب، یہ پڑھنا، وہ پڑھنا، مال کمانا، کسی کا ذہن ہی نہیں جاتا اس طرف کہ چلو کچھ ذرا اس سے ہٹ کے بھی دیکھتے ہیں۔ جو کوشش کرے گا اس کو اتنا ہی ملے گا۔ آخرت کے لیے کوششوں کو تھوڑا کر دیا تو پھر وہ صرف دعاؤں سے تو نہیں ملے گی، وہ تو ملے گی جب اللہ سے مانگا ہوگا۔ اور آخر میں فیصلہ کس پہ دے دیا؟ لا تجل ما اللہ الہ آخر، اللہ کے سوا کسی اور کو الہ نہ بناؤ، خواہش کو، تمنا کو، مال کو، دولت کو، کسی کے پیچھے نہ لگو. الہ کون ہوتا ہے جو حیران کر دے، یعنی لوگوں کی دنیا دیکھ دیکھ کے حیران نہ ہوتے رہو کہ اس کو یہ ملا اور وہ ملا. اللہ کو چھوڑ کے اگر کوئی دنیا کے پیچھے لگے گا تو حال کیا ہوگا؟ فتق ادا مضموم مخصولا، بے یارو مددگار، بدحال چھوڑ دیے جاؤ گے. اور ایسے ہی ہوتا ہے، مشرک اور مشرکوں اور ان کے معبودوں کی مذمت بیان کی جا رہی ہے. دنیا میں جتنے معبودوں سے حاجت روائی یا مشکل کشائی ہوتی ہے، تمنائیں کی جاتی ہیں، آرزوئیں، دعائیں، یا تو وہ بے جان ہوتے ہیں یا جاندار. بے جان ہیں تو بالکل ہی انسان کے اپنے ہاتھوں کے بنے ہوتے ہیں، وہ تو خود انسانوں کے محتاج ہیں، کیا مدد کریں گے. اور جو جاندار تھے وہ اللہ کے متی فرمان ہے، اس کے آگے مجبور ہیں، تمہاری مدد کیسے کریں گے؟ تم ان سے توقعات لگائے بیٹھے ہو، مصیبت کے وقت یہ کہاں کام کریں گے؟ تو بہتر کیا ہے کہ مادہ پرستی کے الہ کو چھوڑ کر اللہ کی ذات کی طرف آ جاؤ. وہاں بھی درجے پانا چاہتے ہو، دنیا میں محنت کرتے ہو تو سٹیٹس اعلیٰ ہوتا ہے نا، تو آخرت کے لیے کر لو. وہاں تو چھوٹے چھوٹے کوششوں سے درجے بدل جائیں گے، وہاں جا کے پتا چلے گا کتنی کوششیں کر سکتے تھے جو نہیں کی. سورۃ زخرف آیت 32 اور سورۃ الانعام آیت 165 میں بھی درجوں کے فرق کا ذکر آتا ہے. دنیا میں ایک نمبر سے کم رہ جائیں، پیچھے رہ جائیں، تو ساری زندگی افسوس رہتا ہے، بس میں ایک نمبر سے رہ گیا تھا فرسٹ پوزیشن سے. اور جو لوگ آخرت کو سامنے رکھتے ہیں، پھر ان کے جینے کا انداز بدل جاتا ہے. اگر اللہ تعالی ہمیں توفیق دے دے اور ہم اللہ سے توفیق مانگیں تو جینے کا انداز بدل سکتا ہے. یہاں لفظ جو آجلہ استعمال کیا نا دنیا کے لیے، یہ بڑا انٹرسٹنگ لفظ ہے، بالکل ایک سوچ ہے. آج دیکھیے ہر چیز جلدی چاہیے، کم وقت، جلدی سے کام ہو، کھانے میں فاسٹ فوڈ، نماز کیوں دیر ہوتی ہے؟ آجلہ، دنیا چاہتے ہیں نا، ہر جگہ آرام آرام آرام. نفس کی پرستش کے سارے راستے آجلہ کے ہیں، اجلت سے. طلاق کیوں ہو گئی؟ جھٹ سے دے دی، جلد بازی میں. ٹریفک پہ گاڑی پھنسی، ہارن پہ ہارن دیے جا رہے ہیں، آجلہ. ساری دنیا کہاں بھاگ رہی ہے؟ آجلہ. قتل ہو جاتے ہیں لوگوں کے، آجلہ. کھانے میں، پینے میں دیکھیے، کوئک سیٹ، ریڈی میڈ، منٹوں میں تیار. فروٹ کی بجائے جوس نکال کے پیا، ختم. حلال اور حرام کا فرق کس چیز کا ہے؟ آجلہ کا. حرام جلدی مل جاتا ہے، آسانی سے مل جاتا ہے، حلال کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. نشہ لوگ کیوں کرتے ہیں؟ جو مشکل آئی اس کو نکال دیں. آپ غور کریں گے نا بعد میں تو انشاءاللہ آپ کو دکھے گا کہ ہماری ساری گھبراہٹوں کی وجہ یہ آجلہ ہے. اس سے اپنے آپ کو بچا لیں گے انشاءاللہ تعالی، اللہ تعالی رحمت کر دے گا. الحمدللہ رکوع پورا ہوا، تلاوت سن لیں.
وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامه.
تو نکال لیجیے اپنے بک کو.
نفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا
الحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى خير خلقه واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين امين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته امين يا رب العالمين جي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته جي كيف لگی آج کی تفسیر ہمیشہ کی طرح بہت خوبصورت ایمان افروز ہلا دینے والی جی آج کی آیات سے ہمیشہ میں پوچھتی ہوں کیا سیکھا ہے آج بھی یہی پوچھوں گی آج تو ڈرانے والی تھی صحیح بات ہے محاسبہ کرنے والی تھی اور جس چیز کا ہمیں یقین نہیں ہے نا جی روشن کی بالکل صحیح بات ہے صبر کا موز تھی اور بہت خوبصورت کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس طرح سورہ سجدہ اور سورہ ملک جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھے بغیر سوتے تھے اسی طرح بنی اس سورہ بنی اسرائیل سورہ جمعہ کی بھی تلاوت کیے بغیر نہیں سوتے تھے اور بنی اسرائیل تو ہے اتنی خوبصورت ساری ہی سورتیں بہت خوبصورت ہے نا جی آیت نمبر 11 سے دیکھتے ہیں انشاءاللہ پہلے ایک ہم لوگ ٹھیک ہے کریں پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم گرامر کریں گے مفتاح القرآن اس کے لیے بھی ریڈی رہیے گا جی 11 آئے سے دیکھتے ہیں اور مانگتا ہے انسان دعا کر انسان شر کی دعا اپنی بدلے بنائی کے اور ہے انسان جل باز اس سے کیا سمجھ آئے گی کیونکہ یہ ہماری روزمرہ کی روٹین میں یہ چیز شامل ہے نا میری آواز آپ کو صحیح آ رہی ہے جی انسان شر کو کیوں جلدی مانگتا ہے کیا وجہ ہے لو ہے میری آواز اچھا ابھی دیکھیں ابھی ٹھیک ہے میں نے فل میرے پاس والیوم تو فل ہے تو ابھی چیک کریں ابھی ٹھیک ہے جی انسان جو ہے بدعا کیوں مانگتا ہے اپنے لیے شر کی بات کیوں مانگتا ہے جی جلد باز تو ہے لیکن کیا وجہ ہے بے صبرا ہے کیونکہ بعض دفعہ انسان پھر دعا مانگتا رہتا اس کے قریب ہوتا ہے لیکن ہم اپنی جلد بازی اجلت کی وجہ سے اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ابھی دعا قبول ہونے والی ہم اپنے لیے برائی مانگ لیتے ہیں شر مانگ اللہ تعالیٰ یہی کر دے جیسے ہاں جی انسان اپنی قسمت پر روتا ہے بری قسمت پر اس میں ہمیں اپنا چیک کرنا پڑے گا نا ہمارے اپنے ہی اعمال کا نتیجہ ہے کیونکہ ابھی جیسے آپ شروع سے لے کر ابھی تک پڑھے گی کہ اللہ تعالیٰ کسی پہ نہیں کرتا, ہم نے پڑھا ہے انسان کو وہی ملے گا جو اس نے کمایا ہوگا. بھلائی کے بدلے کیونکہ ہم لوگ واقعی اجلت میں ہیں, جلد بازی کرتے ہیں کہ ہمیں جلدی ہو جائے نا, جذبات میں تو خواہشات کا غلبہ ہے بالکل, تقدیر پہ راضی نہ ہونا. ایکسیلنٹ, صحیح بات ہے. ڈو ناٹ نو دا خیر, جانتے ہیں لیکن جلدی کرتے ہیں. خیر کا پتہ ہے کہ خیر میں خیر ہی خیر ہے, بلائی ہی بلائی ہے نگر, لیکن جان بوجھ کے وہی بے صبرہ پانا نا ہمارے اندر. لیکن شعر میں بھی خیر ہوتی ہے صرف انسان صبر کرے تو. ہاں لیکن شر مانگنی نہیں چاہیے, یہ ذہن رکھیں, شر نہیں کبھی بھی نہیں مانگنا. ہمیشہ جیسے ہماری صبح شام کی دعائیں ہیں نا, اس میں آپ دیکھیں گے شر سے پناہ مانگیے. تعوذ تسمیہ جو ہم پڑھتے ہیں, اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم, یہ صبح شام کی دعاؤں میں تین تین دفعہ پڑھنا. پھر جتنی بھی آپ دعاؤں کی اگر ان کی فضیلت دیکھیں تو اس میں یہی وعدہ کہا گیا ہے کہ کبھی بھی مانگنا نہیں ہے, شر نہیں مانگنا, ہمیشہ بتائی. کیوں ابھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی نے کہا تھا, ایک شخص کا ذکر بلکہ آتا ہے کہ وہ کہتا تھا اللہ تعالیٰ جو بھی مجھے مشکل مصیبت کے دن ہے اس دنیا میں آخرت میں میری اچھی طرح نہیں مانگی. بہت جامع دعا بتا دی ہے ہم نے, فین میں قریب میں پڑی ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اس کا ترجمہ غور سے اس کو ایک دفعہ لازمن بعد میں بھی چیک کیجیے گا, اور اس کو شوق کے ساتھ اپنی دعاؤں میں شامل کریں, ہر نماز کے بعد اس کو شامل کریں. کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ کبھی بھی انسان کے لیے برا نہیں چاہتی, یہ ہم اپنے ہی کرموں کی وجہ سے ہے, اپنے ہی اعمال کی وجہ سے سزا بھگتتے ہیں, ٹھیک ہے نا. کیونکہ اس کے ماشاء اللہ تازہ جی نے بہت ڈیٹیل سے بات کی ہے. پھر دیکھیں وجعلنا اللیل والنہار آیتین فمحونا, اور ہم نے رات کو دن کو نشانیاں. اچھا ایک دم دیکھیں اس میں کیا حکمت ہے, تھوڑا سا مجھے یہ تھوڑا سے ٹرکی کوشچن اس لیے کر لوں میں کہ پہلے تو انہوں نے کہا ہے کہ شر مانگتا ہے بلائی کے بدلے, ٹھیک ہے. اب نیکسٹ میں رات اور دن کی نشانیاں جو ہیں یہ ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے, رات کو بھی نشانی بنایا دن کو بھی نشانی بنایا دیکھنے والا, تاکہ تم تلاش کر اپنے رب کا فضل, تاکہ تم جان لو سالوں کی گنتی اور حساب. ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کیا ہم نے, اس کو کھول کر بیان کرنا. اس کا کیا ربط ہے دونوں آیات کا, آیت نمبر 11 اور 12 کا, وہی بچائے گا جو اللہ کے فیصلوں بچے گا, فیصلوں پہ راضی ہوگا, صحیح بات ہے. دیکھیں یہاں پہ دن اور رات کا مقصد اسے طے ہے کہ دن اور رات کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. اگر دن ہی ہو جائے ہمیں آرام کے لیے روشنی کرنا جائے, پتا آپ کو رات جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے, بلکہ ابھی وہ سائنس ہم جو سائنس ہمیں چیز بتاتی ہے نا اس کو ہم جلدی جو ہے مان لیتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ رات کو اندھیرے میں ایسے ہارمونز جو ہیں ریلیز ہوتے ہیں جو انسان کو ریلیکس کرتے ہیں, اس کی باڈی کو, اس کو مینٹلی ہر لحاظ سے نا, تو ڈسپلن بالکل سکھاتا ہے. ایکسلنٹ, صحیح بات ہے. تو یہ ہر چیز کو دیکھا کریں کہ اس کا اس کے ساتھ رب کیا, ایک جگہ پہ شر کا ذکر آ رہا ہے بلائی کے بدلے, اور آگے ایک دم نشانیوں کا ذکر آ گیا ہے, اور اس میں پھر ساری ڈیٹیل سے بھی بتا رہی کہ ایک ایک چیز کو ہم نے کھول کر بیان کر دیا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اس چیز کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا, مجھے کسی نے بتایا ہی نہیں, ایسا ہی ہے نا. تو اس چیز کا لازمن ہم نے دھیان رکھنا ہے. پھر دیکھیں یہ آیت نمبر 13 پہ لازمن غور کیجیے گا, مجھے کل بھی آپ نے بتانا ہے. دیکھیں ہر انسان جو آیت میں ہوتے ہیں, کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ, ہر انسان لازم کر دیا اس کو, چمٹا دیا, لگا دیا اس کا شگون, اس کی قسمت اس کی گردن میں, اور ہم نکالیں گے اس کے لیے قیامت کے دن ایک کتاب, وہ پائے گا اس کو نشر کیا ہوا. کیا سمجھیے, تو بہت ڈرانے والی آیت ہے. اس سے کیا سمجھ آئیے, جو آج ہم کمپیوٹر کا دور کہہ رہے ہیں, اور اس میں ابھی ایک وہ وقت ہے جب فون پہ بات نہیں ہوتی تھی, لیٹرز میں چلتی تھی, ابھی ہم اسکائپ پہ, واٹس ایپ پہ, وائبر پہ, کہیں بھی بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں, سارا کچھ کر لیتے ہیں. تو کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے پاسبل نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہماری گردن کے اندر ایک ڈسک لگا دی ہے جس میں ہماری ایک ایک چیز فیڈ ہو, یا جو ہم اچھا کرتے ہیں برا کرتے ہیں, تو قیامت کے دن اس کو سامنے لے آیا جائے گا. دیکھیں ایک تو آگے بھی ذکر آئے گا ان شاء اللہ تعالیٰ عزیز. اس میں بتایا جائے گا یہ در و دیوار جہاں پہ ہم اچھا کرتے ہیں. سورہ یاسین میں آئے گا وقدم آثار ہوں کلّا شعینہ سعینہ امام ابید, کہ ہمارے قدموں کے جو آثار ہم جو جہاں پہ کر رہے ہیں وہ کھلی کتاب میں ہم نے اس کو سیو کر. تو یہ چیز کا ہم نے بہت ڈرانے والی چیز ہے کہ ہماری ایک ایک چیز لکھی جا رہی ہے. جیسے ہم نے آگے آئے گا کرامن کا تین جو ہمارے بیٹھے ہیں دائیں اور بائیں وہ ہمارا لکھ رہے ہیں. پھر دیکھیں اس میں آ رہا ہے کہ اپنی کتاب کو پڑھو بے شک تیرا نفس کے ساتھ ہے, آج تیرے خلاف حساب لینے والا ہے. یعنی ہمارا ہی اعمال نامہ ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا کہ اس کو دیکھو. تو کیا لیسن لیا ان سب چیزوں سے آج آپ نے؟ بہت ہی زیادہ جھنجھوڑنے والی یہ آیات ہے. جی جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ابھی تو ہم آسانی سے بہت ساری چیزیں سوچتے سمجھتے نشر کرتے ہیں. جب ہماری کتاب نشر ہوگی تو ہمارا کیا بنے گا؟ بہت ہی زیادہ تھاٹ پرووکنگ آیا ہے. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. یہ لازمن سب سے شیئر کریں اپنے گھر والوں سے. دیکھیں ہم قرآن کو صرف جی اس کو ہمارے جو چلے جاتے ہیں رشتے داروں میں سے والدین میں سے کوئی بھی, تو اس کو ہم پڑھنے کی صرف بچتے ہیں, ہر سال برسی بناتے ہیں. لیکن یہ کتاب ہمیں بتا رہی ہے سورہ البقرہ کی پہلی آیت کو لے رہے ہیں, نمبر 43, الکتاب اللہ المتقین. اس کتاب میں کوئی شک نہیں جو ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے, اور اس دن آگے بوجھ بھی کسی کا کوئی نہیں اٹھائے گا. ٹھیک ہے, جو ہم نے کیا ہوگا وہی ہمارے سامنے آئے گا. تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ جو اس قرآن سے سیکھا ہے, جیسے آیت نمبر 17 میں ذکر کیا ہے نا کہ کتنی ہی ہلاک ہوئی بستیوں میں سے نوح کے بعد, حضرت نوح علیہ السلام کے بعد بھی کتنی بستیاں دنیا سے چلی گئی ہیں ان صرف ان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے. پھر آیت نمبر 18 میں آج ہے کہ ہر کوئی جو کوئی ہے ارادہ رکھتا ہے جلدی ملنے والی چیز کا, ہم جلدی دیتے ہیں اس سے بھی, اور اس میں جو ہم چاہتے ہیں جس کے لیے ہم چاہتے ہیں پھر مقرر کر دیتے ہیں اس کے لیے جہنم کو. یہ وہی جو ہم نے آیت نمبر ابھی 11 کی ہے نا, اس کے بعد یہ ڈیٹیل سمجھ میں آ گئی ہے. جلدی مانگے گی, اجرت مانگے گی کہ یہ ہو جائے, کوئی بات نہیں ہم لوگ گھبرا جاتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ اس کو پھر وہی دے دیتے ہیں. لیکن آیت نمبر 19 بہت خوبصورت ہے, جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے کوشش کرتا ہے مومن ہو تو یہی لوگ ان کی کوشش قابل قدر ہے. لیکن اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہا ہے کہ میں جو آپ محنت کرتے ہیں کوشش کریں گے آخرت کے لیے اور اچھے کام کریں گے تو میں اس کی قدر کروں گا. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان کی کوشش کی قابل قدر ہے. اور اللہ تعالیٰ واقعی جو ہے ہمارے ساتھ, جیسے کہا ہے نا کہ آگے بھی آئے گا بار بار کے ذکر, کبھی بھی زیادتی نہیں کرتے, صرف ہمارے اپنے ہی اعمال کی وجہ سے ہو رہا ہے نا. تو یہ چیزیں ساری پھر آگے آیت نمبر 20 میں دیکھیں, ہر ایک کو ہم مدد دیتے ہیں جنہوں نے کوشش کی. کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بخشش کیا ہے, نہیں ہے بخشش تیرے رب کی رد کی ہوئی. بخشش جو ہے اس کی رد نہیں ہوتی, وہ لازمن اچھا کرتا ہے. ٹھیک ہے, کین یو پلیز سینڈ دا دعا واٹ پرافٹ سائی ٹو ٹیچ صحابہ. جی ٹھیک ہے, میں دیکھ رہی تھی لیکن مجھے ابھی ملی نہیں ہے, کیونکہ یہ ہمیشہ یہ خطبوں کے سٹارٹ میں ہوتی ہے. مجھے جیسے ملے گی میں آپ کو کچھ شیئر کر دیتی ہوں. ٹھیک ہے, میں نے چیک کی ہے, مجھے سامنے نظر کہیں نہیں آئی. تو ان شاء اللہ میں بعد میں چیک کر کے میں آپ لوگوں کو سینڈ کرتی ہوں. ٹھیک ہے جی, ان شاء اللہ تعالیٰ ابھی ایسا ہے کہ کافی ہم نے لمبی ڈسکشن کر لی ہے اس کے بارے میں. بس یہ دعا کریں کہ جو ہم نے سیکھا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے والا بنا رہے ہیں. آمین سم آمین. ان شاء اللہ تعالیٰ ابھی ہم مفتاح القرآن سٹارٹ کرتے ہیں. میں آپ کو اس کا لنک بھی سینڈ کرتی ہوں اپنے لیپ ٹاپ پہ بھی, کیونکہ سب جگہ میں نے آپ کو پہلے بھی شیئر کیا ہوا ہے. ابھی دوبارہ سے آپ لوگ اپنے پاس اس کو سیو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں لنک آپ کو بھی سینڈ کر دیتی ہوں. یہ سارے پاس آپ نے ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے لیپ ٹاپ پہ بھی سیو کر لیں. میں نے آپ کو موبائل پہ بھی سینڈ کر دیا ہے. اور اس سے یہ ہوگا کہ بلکہ زیادہ کوشش کریں کہ آپ کو اس کی بک مل جائے تو اس سے زیادہ اچھا ہے. ٹھیک ہے, اگر نہیں ہے تو اس کو سامنے اپنے پاس جب بھی آپ کو مطلب کھول کریں گے تو پھر آپ کے سامنے آ جائے گی. ٹھیک ہے نا جی, ہم نے تھرسڈے کو کچھ دیکھا تھا مفتاح القرآن کا. ویسے تھوڑا سا پوچھوں گی مفتاح القرآن ہے کیا؟ مفتاح کا کیا مطلب ہے؟ ابھی تو ماشاء اللہ آپ کو ٹرانسلیشن آتی ہے نا، مفتاح القرآن، قرآن کو کھولنے کے لیے. ٹھیک ہے جی، سب کو میری کلاس میں آواز آ رہی ہے؟ سب نے یہ لنک سیو کر لیا ہے؟ اگر کر لیا ہے تو یہ آپ نے، ہاں جی اوپن کریں اس کو، کیونکہ یہ ضروری ہے، اس کے بغیر میں آپ کو آگے نہیں کروا سکتی. کیونکہ پیج نمبر میں آپ کو بتاتی ہوں تو وہ آپ کھولیں اس کے مطابق. کوئی بات نہیں، وہ سمپل بیسک چیزیں بتائیں کہ وہ آپ اس میں ریکارڈنگ میں بھی سن لیں. آج ابھی اسٹارٹ کرنی ہے مفتاح القرآن، میں نے بک اسٹارٹ نہیں کی تھی. ٹھیک ہے، تو یہ کوشش کریں کہ لائف میں یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی اس کو ہم دوبارہ سے ریوائز کریں گے. جو پیج نمبر 9 کھولیں، ٹھیک ہے، پیج نمبر 9 اسٹارٹ سے اسٹارٹ کریں. ان شاء اللہ میں زیادہ ٹائم، بلکہ آپ سے ساتھ کوشچن بھی کروں گی. ٹھیک ہے جی، ہم نے اچھا، سب سے پہلے تو مجھے یہ ایک نارمل جنرل، جیسے میں نے لاسٹ ٹائم بھی پوچھا تھا کہ ہم یہ گرامر کیوں پڑھ رہے ہیں، مفتاح القرآن کیوں پڑھ رہے ہیں، اپنی اپنی سوچ کے مطابق بتائیں اس کا کیا مقصد ہے، کیوں پڑھنا چاہ رہے ہیں، کیوں پڑھیں گے. تھوڑا سا دیکھتی ہوں کہ آپ اس سے کیا مقصد ہے پڑھنے کا نا، پھر میں بتاؤں گی اس پڑھنے کا مقصد کیا ہے. مفتاح القرآن کو یہ بہت ایک آسان سبجیکٹ، مشکل نہیں ہے، کیونکہ ماں تک ہم لوگ سمجھ یہ بڑا ہی مشکل ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم یہ مشکل نہیں ہے. اچھا لنک اوپن ہے، آپ کیا اوپن کریں جی، پیج نمبر 9، پیج نمبر 9 اوپن کریں، لیسن نمبر 1 یہاں سے اسٹارٹ کرتے ہیں. اچھا مفتاح القرآن کا ٹو انڈرسٹینڈ قرآن ایزیلی، جی ایکسیلنٹ. یہ ساری چیزیں دیکھیں، ہم یہ ذہن میں آپ نے رکھنا ہے، ہم یہ جو مفتاح القرآن ہے اس میں نا اسپیسیفک نیم نہیں دیے گئے کسی چیز کو، صرف آپ کو حرف کی پہچان بتا دیں گے، لفظوں کی بتا دیں گے. جی میری آواز نہیں آ رہی، کلاس میں مجھے بتائیں آواز نہیں ہے جی، وضاحت ہو رہی اور اب جی وائس اوکے ہیں. جی نکت، آپ جو ہے ویز آئی کیو جو ہے اس پہ جوائن کر لیں، وہاں پہ بھی آواز آئے گی، نہیں تو ری لاگ کریں، آ جائے گا اس میں. ٹھیک ہے جی، اسٹارٹ میں دیکھیں 9 جو پیج ہے اس کو آپ نے سب نے نکال لیا. سب سے دیکھیں اوپر لکھا ہوا ہے کلمہ. کلمہ کیا کہتے ہیں؟ کلمہ کیا ہے؟ زبان سے نکلنے والے ہر بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں. جی جیسے میں نے لاسٹ تھرسڈے کو بولا تھا نا کہ عربی جو قرآن میں ہے اور عربی میں دو چیزیں، ایک کلمہ ہوتا ہے بامعنی اور بے معنی ہوتا ہے، جس کی کوئی وقت نہیں ہے، جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، وہ نہیں ہے. جیسے ہے نا، جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی اپنی، روٹی ووٹی بولنے، کرسی ورسی بولنے، کتاب وتاب بولنے. بتاب جو ہے یہ اس طرح کے جو لفظ ہم بعض طرح بول جاتے ہیں، وہ جو ہے عربی زبان میں، لینگویج میں استعمال نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، زبان سے نکلنے والا ہر با معنی لفظ کلمہ کہتے ہیں اس کو. اور اس کے آگے سنو، انہوں نے اس کو 3 اقسام میں ڈیوائیڈ کیا ہے. نمبر 1 اسم، نمبر 2 فعل، نمبر 3 حرف. اچھا جو بات ہم منہ سے نکالتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ابھی جیسے میں نے بتایا ہے جی، مجھے ساتھ ساتھ تھوڑا سا نا میرے ساتھ مجھے بتائیں بھی کہ جو منہ سے زبان سے نکلے ہر بار والے لفظ کو کیا بولیں گے. جی میری آواز سب کو آ رہی ہے کلاس میں؟ کلمہ. ٹھیک ہے، یہ کلمہ جو ہے ہر جو چیز ہم منہ سے نکالیں گے اس کو کلمہ بولتے ہیں. اور اس کو آگے ہم نے 3 اقسام میں ڈیوائیڈ کیا ہے، اسم، فعل اور حرف. اسم کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ ویسے بھی تو ماشاء اللہ سارے اسٹوڈینٹس رہے ہیں اور جو لوگ اپنی کمپلیٹ کر چکے ہیں. ہر لفظ، اچھا سسٹر از دا ابو لنک ناٹ کمپیٹیبل وتھ ٹیبلٹ، ٹیبلٹ کے ساتھ نہیں ہے. تو آپ اپنے موبائل سے کھول لیں اس کو. اگر 2000 نور القرآن کی فی الحال آپ کے پاس، کسی کے پاس اوپن نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس اگر جو میں نے موبائل میں سینڈ کیا وہ بھی نہیں اوپن ہو رہا، اس کو اوپن کر لیں آپ. ٹھیک ہے، اس کو اوپن کر لیں. اچھا اس میں دیکھیں، زبان سے نکلنے والا ہر با معنی لفظ کلمہ کہتے ہیں. اچھا آپ لفظ کو دیکھ لیتے ہیں، لفظ کی تعریف کیا اس میں نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا آپ کے لیے. لفظ کا جو ہے نا لغوی معنی ہوتا ہے پھینکنا، جو جو بھی ہم منہ سے آواز نکالتے ہیں نا, جو بھی ہم لفظ نکالتے ہیں اس کو پھینکنا, اس کو عربی میں کہتے ہیں. جیسے ایک میں نے کھجور کھائی پھر گٹلی پھینک دی, ٹھیک ہے. اور اس میں اصطلاح میں ہوتا ہے, اس سے مراد ہر وہ بات جو ہمارے منہ سے زبان سے نکلتی ہے, ٹھیک ہے. اس میں جیسے ایک قرآن میں ذکر بھی آتا ہے نا, ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. کوئی الفاظ منہ سے نہیں نکلا جو ہم بولتے ہیں تو ہمارے پاس رقیب جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ لکھنے اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. یہ تھوڑا سمجھنے کا مقصد یہ ہے کہ لفظ جو بھی ہم منہ سے نکالیں گے وہ کلمہ آتا ہے, اور وہ بھی با معنی. اور اس کو آگے سے تین اقسام میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے, اسم, فعل, حرف, ٹھیک ہے. اسم کو دیکھ لیتے ہیں, جو کسی شخص, حیوان یعنی جانور, چیز یا جگہ وغیرہ کا نام ہو یا صفت ہو. صفت ہوتی ہے جو کوالٹی ہو, ٹھیک ہے. مثلا کتاب, القلم, شاعر, فاسق. ابھی آپ صرف سنتے جائیں, جس میں جہاں پہ سمجھ نہیں آئے گی اس کو پوچھیں گے. انشاءاللہ آگے اس کی ایگزامپلس بھی آئیں گی اور اس کو ہم تھوڑا سا اور ڈیٹیل سے بتائیں گے, انشاءاللہ آپ کو اس کی سمجھ آ جائے گی, ٹھیک ہے. اس میں کیا آ گیا, کسی شخص, چیز, جگہ کا نام ہو یا صفت ہو. اس میں کتاب ہے, القلم ہے. اچھا, کتاب, ایک کتاب, انہوں نے اس میں کوئی نہیں بتایا کون سی کتاب ہے, ٹھیک ہے. پھر القلم دیکھیں, قلم ہے. شاعر, شاعر ہے. فاسق, گنہگار ہے, ٹھیک ہے. یہ اس میں آ گیا. پھر دیکھیں آگے, یہ تھوڑا سا اسٹارٹ میں تھوڑی سی بتائیں. پھر فعل آ گیا ہے. فعل جس کلمہ سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے اور کوئی زمانہ بھی پایا جائے, ٹھیک ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا, جس کام سے, کلمہ سے کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلے اور کوئی زمانہ جیسے پاسٹ, پریزنٹ, فیوچر, ان میں سے کوئی بھی پایا جائے. یہ میں آپ کو ویسے بتا رہی ہوں, ٹھیک ہے. اچھا, پھر دیکھیں, مثلا عبدا, اس نے عبادت کی. نعبد, ہم عبادت کرتے ہیں یا کریں گے. خلق, اس نے پیدا کیا. یخلق, وہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا. اب فعل میں دیکھیں, عبدا ہے نا, اس نے عبادت کی, یعنی ابھی بات ہو رہی ہے, پریزنٹ کی بات ہو رہی ہے. نعبد میں دیکھیں, ہم عبادت کرتے ہیں یا کریں گے, پریزنٹ اور فیوچر دونوں کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. یہ دیکھیں خلق میں ہے, دیکھیں اس نے پیدا کیا, کب پیدا کیا, کیوں کیا, کیسے کیا, کون ہے پیدا کرنے والا, کون ہے, اس میں یہ بتائیں گے آپ. جی, خلق, اس نے پیدا کیا. سسٹر, یو کین اوپن پی ڈی ایف. ہاں جی, بالکل صحیح بات ہے. دوبارہ سے میں لنک آپ کو سینڈ کر دیتی ہوں, اس کو دوبارہ سے آپ جو ہے اوپن کر لیں. تو کیونکہ میں نے واٹس ایپ پہ بھی سینڈ کیا ہوا ہے, اس کو لازمن سیو کر لیں. کے پاس ہو سکتے ہیں آپ کے پاس بات ہے جس وقت آپ کی نیٹ میں پرابلم ہو, کوئی مسئلہ ہو, تو یہ اس وقت لنک نہ کھولے, ٹھیک ہے. تو یہ اگر آپ نے سیو کیے ہو کہ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں اپنے پاس, تو ان شاء اللہ تعالیٰ سے یہ فائدہ ہو کہ جب بھی آپ کی یہ کلاس ہوگی تو آپ فوراً اس کو پہلے سے ریڈی رکھیے گا, چیک کر لیں, ٹھیک ہے. پھر دیکھیں, یخلق فعل میں ہے, وہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا. کرتا ہے پریزنٹ, کرے گا فیوچر. یہ اللہ کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں پیدا کی ہیں, پاسٹ میں ہو گئی, چلی گئی, ابھی پیدا کرتا ہے یا کرے گا, فیوچر میں کیا کرے گا یہ ہمیں نہیں پتا. اب آگے آ جائیں, حرف. حرف وہ کلمہ ہے جو نہ اسم ہو نہ فعل, بلکہ اسم اور فعلوں کو آپس میں ملانے کا کام دے. اگر الگ استعمال ہو تو کوئی فائدہ نہ دے, کیونکہ یہ حرف آپ استعمال کرتے ہیں, جیسے فی, میں, اعلی, پر, من, سے, الہ, تک. یہ تھوڑا سا مینشن کریں, یہ آپ کو کروا کے پھر ہم جو ہے آج کے لیسن اس میں سے تھوڑے سے ایگزامپلس دیکھ لیں, آپ کو سمجھ آ جائے گی, ٹھیک ہے. پھر دیکھیں آپ, اسم کی جو بنیادی علامت ہے کہ کس طرح پہچانیں گے یہ اسم ہے, ٹھیک ہے. یہ کچھ چیزیں اگر آپ ساتھ ساتھ ریوائز کریں گے, اپنے اس میں سے ایگزامپلس لیں گے, انشاءاللہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گی, ٹھیک ہے. اور یہ آپ واٹس ایپ پہ جیسے ہمارے گروپس بنے ہیں اس میں آپ مجھے شیئر بھی کر سکتے ہیں, جو نہیں سمجھ آئے گی انشاءاللہ اس میں آپ کو ایکسپلین کر دوں. اچھا, اسم کی بنیادی علامتیں کیا ہیں, اسم کی بنیادی علامتیں دو ہیں، نمبر ایک ال، نمبر دو تنوین. تنوین کو کس کے کہتے ہیں؟ دو دم جو فتحہ ہوگی، کسرہ ہوگی، دوما یعنی دو زبر، دو زیر اور دو پیش. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں انہوں نے آگے سے انگلش میں بھی ایکسپلین کر دیا ہے کہ وہی تصور ہے جو انگلش میں دا کا ہے. ٹھیک ہے، الکتاب. ٹھیک ہے، الکتاب تبوک کتاب. ٹھیک ہے، الباب دروازہ دا ڈور، الارض زمین دا ارض. ٹھیک ہے، میں اب تھوڑا سا وہ تشویش کے لہجے میں بولوں جی، براز سے میں نے اسٹوڈنٹس کارنر میں فون کرانا ہے. سسٹر نمبر جی بالکل، سسٹر نمبر موبائل پہ بھی آپ کو میں نے سب کو سینڈ کیا، پلیز وہ لے لیجیے گا. پھر دیکھیں الرسول، رسول دا پروفٹ. اب انہوں نے پہلے سب سے پہلے ال کا بتا دیا، جس کے ساتھ ال لگا دیا، یہ آپ نے اس کا خود سے آنکھیں بند کر کے کہنا ہے کہ یہ کیا ہے، الکتاب. یہ کیا ہے، اس میں، کیونکہ اس کے ساتھ ال آ گیا ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے جیسے ایکسپلین کر دیا نا، یہ علامت ہمیشہ اسم کے شروع میں آتی ہے اور اسے خاص کر دیتی ہے. ٹھیک ہے، ال کا عربی میں وہی تصور ہے جو انگلش میں دا کا ہے. دو چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے اسم کی بنیادی علامت میں، ایک ال اور یا ایک تنوین. ٹھیک ہے، تنوین جو ہے نا وہ اینڈ میں آتا ہے، ال سٹارٹ میں آئے گا، لیکن اگر ال سٹارٹ میں آتا ہے تو تنوین اس کے پیچھے، یعنی الکتاب لکھا ہے اس کو ہم الکتابن نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے، البابن نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے، الاردن نہیں پڑھ سکتے. یہ ہمیشہ یا ال لگے گا، تنوین اس میں جو ہے دو زبر بھی ہو سکتی ہے، دو زیر بھی ہو سکتی ہے، دو پیش بھی ہو سکتی ہے. اب یہ تنوین کو انہوں نے جیسے آگے ایکسپلین کیا نا، ڈبل حرکت، دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور یہ علامت ہمیشہ اسم کے آخر میں آتی ہے. ٹھیک ہے، اگر یہ آخر میں تنوین آ گئی ہے تو شروع میں ال نہیں آئے گا، یہ ذہن میں رکھنا ہے. جیسے میں نے بتایا نا، آپ دونوں کو کمپیئر کریں نا، ابھی جیسے ہم نے پہلے پڑھا ہے ال، الکتاب ہے، اب نیچے تنوین میں صرف انہوں نے کتابن لکھ دیا، الکتابن نے لکھا. ٹھیک ہے، یہ دونوں کو ذہن میں رکھنا ہے، کنفیوز نہیں اس میں ہونا. بس یہ ذرا اگر سٹارٹ میں ال آ گیا ہے، ہاں جی ایکسیلنٹ، سو یہ دونوں جو ہیں اکٹھے نہیں آ سکتے. ٹھیک ہے نا، یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ دیکھیں آگے انہوں نے نوٹ دے بھی دیا ہے، سب سے پہلے تنوین کو دیکھیں کہ ڈبل حرکت جو ہے، دو زبر، دو زیر، دو پیش کو ہم تنوین کہتے ہیں، اور یہ علامت ہمیشہ اسم کے آخر میں آتی ہے اور اس کا عام ہونا ظاہر کرتی ہے. خاص نہیں انہوں نے کہا، عام ہونا ظاہر کرتی ہے. کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے، کوئی بھی دروازہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور رسول، کوئی بھی رسول اسپیسیفک نیم نہیں اس میں بتایا گیا. ٹھیک ہے، پھر اس میں انہوں نے کہا ہے کہ تنوین کا عربی میں وہی تصور ہے جو انگلش میں اے کا ہے. مثلاً کتابن ابک، بابن اڈور، قلمن قلمن، اپن جنتن اباب. آپ نے ان سے نوٹ دیا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، ال اور تنوین جس لفظ پر بھی آئیں وہ یقیناً اسم ہوگا. ٹھیک ہے، اور یہ دونوں علامتیں اس پر ایک ساتھ لانا درست نہیں. مثلاً کتابن کہنا غلط ہے، جیسا کہ دا بک نہیں آپ کہہ سکتے. ٹھیک ہے، میں نے واٹس ایپ پہ بھی اس کا لنک سینڈ کیا ہے، موبائل پہ کھول لیں. ابھی میں نے واٹس ایپ پہ بھی اس کا لنک نہیں سینڈ کیا، وہاں سے آپ دیکھ لیں، وہ کھولیں آپ تو اس میں بھی آ جائے گا. اگر آپ، ہاں جی ایک اور ٹپس دے دیتی ہوں، 2014 والے جو اسٹوڈینٹس آپ جائیں نا اس پہ لنک پہ، نورو قرآن پہ ویب سائٹ پہ جائیں، وہاں پہ آڈیو کو لنک کریں گے، وہاں پہ دو سائٹس پہ کھل جائیں گے. 2013 کی جو کلاس ہوئی ہے نا، اس میں بھی آپ اسٹوڈینٹس کارنر پہ مفتاح القرآن پہ جائیں گے، وہ بھی ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا، اور اس کے علاوہ آپ کا یہ جو ہے اس میں بھی ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، 2014 والا بھی. یہ میں آپ کو ایک اور آپشن دے رہی ہوں اگر یہ آپ کا نہیں کھل رہا. ٹھیک ہے، اچھا ابھی پیج نمبر 10 ہے، پیج نمبر 10 ہم کر رہے ہیں، پیج 10 کیونکہ سٹارٹ سے لیا نا، پیج نمبر 9 اینڈ 10 تھوڑا سا بس ابھی کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ تھوڑی سی ڈوز ہی دوں گی، اسی کو ہم آگے لے کے چلیں گے. اور ایک اور چیز کے لیے آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ آج فرسٹ ڈے ہے، سیکنڈ ڈے بلکہ کر لیں، اور یہ ہے آپ کو پتہ ہے، لیکن یوز میں یہ ٹرمینالوجی کی تو آپ کو تھوڑا سا مسئلہ ہوگا، تو ہم تھوڑا سا بس اس کو لے کے چلیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے ابھی ادھر تک ہم کرتے ہیں، صحیح ہے؟ تو آگے تھوڑا سا اس کو دوبارہ سے ذہن میں رکھیے گا کہ کلمہ کی تین اقسام ہیں، اسم، فعل، حرف. اور اسم کو دوبارہ سے ریوائز کر لیتے ہیں کہ اسم کیا ہے؟ جو کسی شخص، چیز، جگہ یا جانور، کسی چیز کا نام ہو یا صفت ہو، ٹھیک ہے؟ میں دوبارہ سے ریوائز کر رہی ہوں کہ کلمہ کیا ہے؟ زبان سے نکلنے والا ہر بامعنی لفظ کلمہ کہلاتا ہے. اس کی تین اقسام ہیں، اسم، فعل، حرف. ان کی ڈیفینیشن ذہن میں اگر آپ اس پہ یاد رکھیں گے انشاءاللہ آگے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، ٹھیک ہے؟ آج میں آپ کو تھوڑی بس اتنے ہی لیسن دوں گی، زیادہ نہیں کریں گے. پھر اسم کا جیسے ابھی میں نے بتایا ہے، شخص، چیز، حیوان، جگہ اور صفت بھی ہو سکتی ہے، یہ آپ کو ٹرانسلیشن سے پتا چلے گا. پھر فعل میں آجے، جس کلمہ سے کام کے کرنے یا ہونے کا پتا چلے اور کوئی زمانہ بھی پائے، زمانہ میں پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر کوئی بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ حرف کیا ہے؟ وہ کلمہ ہے جو نہ اسم ہو نہ فعل ہو، بلکہ دو اسموں یا فعلوں کو آپس میں ملانے کا کام دے، الگ سے یہ استعمال نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ جیسے فی، من، علی، الی، ٹھیک ہے؟ پھر اسم کے بنیادی علامتیں انہوں نے بتا دی ہیں، یا شروع میں ال آئے گا یا اینڈ پہ تنوین آئے گا، یہ ذہن میں رکھنا ہے، کبھی بھی دونوں اکٹھے نہیں آئیں گے. الکتاب نہیں کہہ سکتے ہم، یا کتاب نہیں صرف بولیں گے، ٹھیک ہے؟ دونوں. ال کیا ہے؟ یہ ہمیشہ اسم کے شروع میں آتی ہے اور اسے خاص کر دیتی ہے. ال کا عربی زبان میں وہی تصور ہے جو انگلش میں دا کا ہے، الکتاب، الباب، الارض، الرسول. یہ دیکھیں تنوین، تنوین جیسے ابھی پہ دو زیر، دو زبر، دو پیش کو کہتے ہیں، یہ ہمیشہ اسم کے آخر میں آتی ہے اور اس کا عام ہونا ظاہر کرتی ہے. جی کر لیں تو اچھا ہے، کریں گے تو تبھی بار بار آپ کو یہ مسئلہ نہیں ہوگا. لنک جو ہے نا یہ اپنے پاس سیو کر لیں، میں نے دو آپ کو بتا دی 2013 کی جو کلاس، اس میں اگر آپ اسٹوڈینٹس کارنر پہ جائیں گے وہاں سے بھی آپ کو لنک مل جائے گا. یہ میں اس لیے بتا رہی کہ جو ری پلے سیشن میں بھی لیں اور ابھی بھی لیں تو اس کو اپنے پاس اپنے لیپ ٹاپ پہ کسی پہ بھی آپ جو ہے ڈاؤن لوڈ کر لیں، پھر بار بار آپ کو یہ مسئلہ نہ ہو، کیونکہ پاس وجہ سے ابھی آپ کو بولا ہے کہ نیٹ کی بہت زیادہ آج کل پرابلم آ رہی ہے، پھر آپ کو کھولنے میں آسانی ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ ابھی پھر تنوین کا ہم نے دیکھ لیا، پھر ال اور تنوین جس پر لفظ، جس لفظ پر بھی آئے وہ یقیناً اسم ہوگا، اور یہ دونوں علامتیں ایک اسم کے ساتھ لانا درست نہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا جو آج کے ہم نے لیسن کی اس میں سے میں صرف 3-4 منٹ لیتی ہوں، اس کو تو ہم دیکھ لیتے ہیں. آج کا سورہ بنی اسرائیل سٹار سے نکالیں، اپنا جو ہے وہ کھولیں، مصحف کھولیں. جی ٹھیک ہے، میں دوبارہ سے آپ کو سینڈ کرتی ہوں، یہ لنک ہے، یہ سینڈ سیو کر لیں پاس. بنی اسرائیل سٹارٹ سے نکالیں، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. وہاں سے تھوڑی سی چیزیں میں آپ کو ہلکا سا بتا دیتی ہوں، اسے یہ ہوگا کہ آپ کو تھوڑی سمجھ میں آسانی ہوگی. تو شروع میں آ جائیں آپ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سبحان الذی اسرا بعبادہ لیلا من المسجد الحرام. اب اس میں دیکھیں جو ہے لیلن کیا ہے، لیلن کے دیکھیں، لیلن جو ہے یہ اسم ہے، کیونکہ رات کے وقت ہے نا، رات اس کے آگے کیسے پتا چلے گا یہ آپ کو اسم ہے. یہاں پہ دیکھیں کہ ڈبل تنوین آ رہی ہے نا، دو زبر آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ آگے پہ دیکھیں المسجد الحرام، المسجد ال آ گیا لیکن اس کے ساتھ تنوین بھی آ رہی، تو یہ بھی کیا ہے؟ اسم ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دو چیزیں بھی، مسجد الحرام یہ بھی اسم ہے، ہاں جی ٹھیک ہے. اگر لئی لم دیکھیں تنوین ہے تو ال نہیں لگے گا، رکھیے گا. یہ دیکھیں المسجد الحرامی، المسجد دن نہیں کہہ سکتے، المسجدی یا الحرامی، اس کے ساتھ ہم الحرام من نہیں کہہ سکتے، یعنی ال اور جو تنوین ہے دونوں اکٹھے نہیں آئیں گے. پھر اسی میں، اسی آیت میں آپ یہ سب سے پہلے کیا آپ سمجھ آئے گی اس چیز کی کہ اسم کیا ہے. آپ اسی میں دیکھیں لئی لم من ال، ہم نے پڑھا نا یہ کیا ہے، یہ حرف ہے، یہ دو لفظوں کو، دو اسما کو، دو حرف فعلوں کو منانے کے کام دیتی ہے، ٹھیک ہے؟ مین المسجد الحرام. پھر دیکھیں الى المسجد الاقصى، الى پھر حرف آ گیا، المسجد الاقصى، المسجد نہیں لکھا ہوا، ٹھیک ہے؟ تھوڑا سی سمجھ آ گئی، پھر بس اتنا، ٹھیک ہے؟ پھر دیکھیں شروع میں آیت نمبر 2 کے سٹارٹ میں ہے واو، وآتینا اور، آتے نا دی ہم نے. اور کیا یہ بھی حرف ہے, پچھلا جو ہماری آیت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی یہ کنٹینیو ہے, اسی کو آگے سے ڈیٹیل میں لکھی جایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, صحیح جی. اب فیل کیا ہے اگلے میں دیکھیں, وہ آتے نا اور دیے ہم نے, یہ کیا ہے, یہ فیل ہے. دینا کیا ہے, فیل ہے. ٹھیک ہے, وہ آتے نا کیا ہے, فیل ہے, کام کرنا ہے. اس میں آپ پہچان یہ آگے آئے گا آپ کو کہ آپ فیل کی کیسے پہچان کریں گے. ٹھیک ہے, موسا نیم ہے, دی آپ کو آلریڈی پتا ہے, یہ کیا ہے, یہ اسم ہے. الکتاب, ایکسیلنٹ, صحیح بات ہے, دی ہم نے. لیکن اس میں اسپیسیفک جو ہے نا پریزنٹ میں دی ہم نے کب دی, یہ اسپیسیفک انہوں نے نہیں بتایا. ٹھیک ہے نا, پھر موسا جو ہے یہ اسم ہے, الکتاب بھی اسم ہے, وجعلنا ہو اور بنایا ہم نے اس کو, یہ کیا ہے, جعلنا, یہ بھی فیل ہے. ٹھیک ہے, خدن ہدایت, ہدایت جو ہے دیکھیے اس کے آگے آ رہی ہے تنوین, تو یہ بھی اسم ہے. لبنی اسرائیل, لی جو ہے یہ حرف ہے, یہ ان شاء اللہ آپ کو آگے بتاؤں گی میں. اور بنی اسرائیل کیا ہے, یہ نیم ہے, بنی اسرائیل قوم کا نیم ہے, تو یہ بھی اسم ہے. ٹھیک ہے, اللہ, یہ بھی ایک حرف ہے, یہ ان شاء اللہ آگے آپ کو بتائیں گی یہ کنا کیا ہے. تتخذون, تم بناؤ, فیل آ جائے گا. ٹھیک ہے, آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے ان شاء اللہ تعالیٰ, کیونکہ زیادہ نہیں زیادہ ہو جائے گی. ہم ان شاء اللہ تعالیٰ جو نیکسٹ کلاس میں آگے جو اسم کی پہچان کیا کیا ہے اس کو لے کے چلیں گے, فیل کی پہچان کیا ہے, حرف کی کیا ہے, اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم کریں. اور ایک اور چیز جو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی وہ آپ ان شاء اللہ کلاس میں پوچھ سکتے ہیں, واٹس ایپ پہ جیسے ہمارا گروپ, اس میں مجھے آڈیو میسج کر دیں, گروپ میں کر دیں, پرائیویٹ کر دیں, ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو اس کو ایکسپلین کیا جائے گا. لیکن ابھی جتنی یہ چیزیں دیکھی ہیں نا, ان شاء اللہ میں آپ سے پھر جو نیکسٹ کلاس میں پوچھوں گی کہ اسم کی پہچان کیا ہے, کیسے پتا چلے گا, فیل کیا ہے, حرف کیا ہے, یہ بس آپ نے بھی اب جو ہے یہ یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے, تو ابھی ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی جو ہے 15 منٹس کی بریک ہے, اس کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ ہم جو ہے تجوید کا سیشن ہوگا اور اس کے ساتھ ہی ہم جو ہے کتاب و توحید کریں گے. تو ابھی آپ نے بریک کو انجوائے کریں, کافی انٹرسٹنگ یہ سبجیکٹ ہے جو گرامر کا, اور اتنا مشکل نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں یہ بالکل ہم ایزیلی جو بہت آسان والی ٹرمنالوجی ابھی استعمال کریں گے. ٹھیک ہے, اور جہاں سے نہیں سمجھے کہ ہم اس وقت تک نیکسٹ چیپٹر نہیں کریں گے جب تک آپ کا یہ سارا کلیئر نہیں ہو جاتا. ٹھیک ہے, ابھی ان شاء اللہ بریک کو انجوائے کریں. جزاکم اللہ خیر, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض.
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض.
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض.
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض.
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن.
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن.
أنت الحق,
أنت الحق,
ووعدك الحق,
ووعدك الحق,
وقولك الحق,
وقولك الحق,
ولقاؤك حق,
ولقاؤك حق,
والجنة حق,
والجنة حق,
والنار حق,
والنار حق,
والساعة حق,
والساعة حق.
اللهم لك أسلمنا وبك آمنا.
اللهم لك أسلمنا وبك آمنا.
وعليك توكلنا,
وعليك توكلنا,
وإليك أنبنا,
وإليك أنبنا,
وبك خاصمنا,
وبك خاصمنا,
وإليك حاكمنا,
وإليك حاكمنا.
فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا,
فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا,
وما أسررنا وما أعلنا,
وما أسررنا وما أعلنا.
أنت إلهنا لا إله إلا أنت,
أنت إلهنا
فلك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا
اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا
وهديتنا وعلمتنا
وهديتنا وعلمتنا
وأنقذتنا وفرجت عنا
وأنقذتنا وفرجت عنا
قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے کچھ رتبہ اس کا سن ہر شے سے عظمت برتر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے کیا شان یہ رب نے دے ڈالی ہر نطق پہ قرآن ہے جاری کیا شان یہ رب نے دے ڈالی ہر نطق پہ قرآن ہے جاری ہو بوڑھے جوان یا ہو بچے یہ یاد سبھی کو ازبل ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے قرآن ہوا ہے نازل با محبوب نبی مرسل پر قرآن ہوا ہے محبوب نبی مرسل پر آ دیکھ ذرا تو مسکن کو سینہ نبی انور ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے منشور ہدایت قرآن ہے دستور اطاعت قرآن ہے منشور ہدایت قرآن ہے دستور اطاعت قرآن ہے بات کی دعوت قرآن ہے تو مان لے اس کی بہتر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے برکت ہے نزول قرآن کی بدلی ہے روتے اب انسان کی برکت ہے نزول قرآن کی بدلی ہے روتے اب انسان کی بدلا ہے جہاں کا ہر ذرہ بس امن و اماں کا یہ گھر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے ہر سمت جہالت کی ظلمت اس نور خدا نے توڑی ہے ہر سمت جہالت کی
کی ظلمت اس نور خدا نے توڑی ہے، روشن یہ جہاں قرآن سے ہے، اس کرن سے چمکا در در ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، اصحاب نبوت کے تارے قرآن سے روشن ہے سارے، اصحاب نبوت کے تارے قرآن سے روشن ہے سارے، قرآن بھی اس پر شاہد ہے، ہر ایک جہاں سے برتر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن سے تعلق جو توڑے نہ پوچھ تو اس کی بدبختی، قرآن سے تعلق جو توڑے نہ پوچھ تو اس کی بدبختی، با میں ملے گی رسوائی، حیوان سے وہ انسان بدتر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن سے ہو رشتہ ایسا کہ پڑھتا ہی رہوں میں قرآن کو، قرآن سے ہو رشتہ ایسا کہ پڑھتا ہی رہوں میں قرآن کو، بن جائے جو عامل دیدانی، قرآن تو اس کا زیور ہے، بن جائے جو عامل دیدانی، قرآن تو اس کا زیور ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، نہ پوچھ جو رتبہ اس کا سن، ہر شے سے عظمت برتر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے،
میرے مولا تیرا سانی نہیں سارے زمانے میں، تو ہی ہے قادر مطلق صدا سرکار خانے میں، میرے تجھ کو نیند آتی ہے، سبھی سوتے سے اٹھتے ہی تیری تسبیح کرتے ہیں، سبھی سوتے سے اٹھتے ہی تیری تسبیح کرتے ہیں، ہے کیسی پر اثر دعوت مؤذن کے
الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم انی اسالک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اللہم انی اسالک الہدی والتقی والعفاف والغنا، ربی یسر ولا تسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتح، امین یا رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ بھاگ کے ماشاء اللہ واپس آ رہے ہیں، آپ لوگوں کی لبیک بھی ساتھ ٹائپ ہو رہی ہے الحمدللہ، جو لوگ ابھی بھی تھوڑی دور ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کا احسان کہ کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی ہرڈلز آتی ہیں کمپیوٹر کے حوالے سے، الحمدللہ اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ وہ ہمیں توفیق دیتا ہے اور ہمیں اپنی غلطیوں کا احساس دلاتا ہے کہ ہم کچھ ایسی کوئی ہوتی ہے ہماری جو کمی کوتاہی، جو ہمیں پھر تھوڑا سا ان ہرڈل سے گزرنا پڑتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ یاد رکھے. اور آج تو ہم تفسیر میں بھی اس چیز کو دیکھ رہے تھے نا کہ جب بھی کوئی مصیبت بھی ہو تو الحمدللہ، کسی کو بیمار دیکھیں تو الحمدللہ، اور کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کرنی. کتنے آج ہمارے پاس اہم اور چیزیں تھیں، تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ یہ چیزیں ہمیں زندگی میں کتنی موٹیویشن دیتی ہیں. کل ہی کسی نے ایک ویڈیو، اس میں یہ تھا کہ گاڑی پارکنگ میں پارک کرنے کے لیے کھڑی کرتا ہے، اور اس بالکل ایک جتنی پارکنگ کی اسپیس ہوتی ہے اس سے پہلے اس کی گاڑی کا ٹائر فلیٹ ہو جاتا ہے. تو وہ یہی الفاظ بول رہا ہے، یہ ایسے کیوں ہو گیا، پارک ہو جاتی تو پھر فلیٹ ہو جاتا، اور یہ مصیبت میرے لیے ہے. اتنے تک اوپر سے ایک پہاڑ سے پتھر گرتا ہے اور اس پارکنگ پہ گرتا ہے، وہ اتنا بھاری ہوتا ہے کہ وہ جسے زمین دھس جاتی ہے، وہ پارکنگ کا وہ حصہ زمین کے اندر چلا جاتا ہے. تو اس وقت پھر وہ کہتا ہے، یا اللہ تیرا شکر کہ میری گاڑی یہاں پہلے ہی تو نے فلیٹ کر دی. تو بس ہمیں بعض دفعہ نہیں پتا ہوتا کہ کوئی چیز ہماری مصیبت اور کوئی کسی چیز کی خرابی ہمارے لیے وہ رحمت بن جاتی ہے. تو ہمیشہ اس چیز کی دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں اس چیز کی فہم عطا فرمائے کہ ہم اپنی زندگی کو ہمیشہ اس قرآن کی نقطۂ نظر سے دیکھ سکیں، جہاں بھی اللہ تعالی ہمیں اتنا فہم دے دے کہ جو ہی ہمیں کوئی اس طرح کی خوشی یا غم دونوں، کیونکہ خوشی بھی کبھی کبھی انسان کو بہت زیادہ خوشی دے رہی ہوتی ہے، لیکن فراغت جو ہے اس وقت بھی ہمیں یہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمیں بہت زیادہ فرصت دے دی ہے، کام جلدی ہو گئے تو مجھے اس وقت کو کیسے استعمال کرنا ہے. یعنی ایک مومن کی حکمت یہی ہے کہ وہ اپنی معاملہ فہمی اس کے اندر ہونی چاہیے. ہر وقت فرصت ہے، بہت زیادہ مصروف ہو، مشکل ہے یا آسانی ہے، تو پھر اپنے ساتھ ساتھ اس کے اپنا محاسبہ کرتا رہے کہ مجھے اس وقت کو کیسے استعمال کرنا ہے. تو انشاءاللہ تعالی اس وقت ہمارا تجوید کا سیشن ہے، اور یہ وقت آپ کے لیے بہترین ہے اپنی کمی کو تائی کو پورا کرنے کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ اب آپ 15 پارے پہ ہیں، تو آپ کے جو ارد کے لوگ ہیں، بزرگ ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ ان کا قرآن مجہول ہے، اس میں مسٹیکس ہیں، تو آپ ان کو بھی ضرور ایڈوائز کریں کہ اپنی تجوید ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، کچھ آپ ان کی ہیلپ کریں اور جس حد تک آپ نے سیکھا ہوا ہے، اور ورنہ ان کو کہیں کہ وہ ضرور اپنے کریکشن کی طرف آئیں، کہ یہ نہ ہو کہ ہم قرآن کی اصلاح کیے بغیر ہی اس دنیا سے چلے جائیں، چاہے وہ ہمارے گھر والے ہوں، ہمارے رشتہ دار ہوں، ہمارے دوست ہوں. ہم سب کو کوشش کرنی ہے کہ ان کو اس چیز کی رغبت دلانی ہے کہ اپنے قرآن کو بہترین طریقے سے پڑھنے کی کوشش کرنا ہے، اس میں کوئی غلطی نہ ہو. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ اب اپنے مصحف اور پینسل کے ساتھ ریڈی رہیے. سورہ بنی اسرائیل بہت خوبصورت آیات، آیت نمبر 11 سے 22 تک انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ہم سسٹر تحریم کے ساتھ ریسائٹیشن کریں گے اور اپنی اصلاح کریں گے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير
ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير
وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل لتبتغوا
آية الليل وجعلنا
مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا
ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا
اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه
من اهتدى
ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى
ولا تزر
وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا
وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا
وإذا أردنا لك قرية أمرنا مترفيها
وإذا أردنا لك قرية
أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحط عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا
وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا
نشاء ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن
ومن أراد
وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا محذورا
وما كان عطاء ربك محذورا
انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض
انظر كيف فضلنا
وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا
وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا
لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا
لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد
جی یہاں پر لسن پورا تھا سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون السلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی الحمد للہ آپ لوگوں کا تجوید کا سیشن الحمد للہ کمپلیٹ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ہی خوبصورت بک کتاب التوحید پڑھنے کی توفیق دی ہے اس سے ہمارا عقیدہ توحید جو ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہوگا اور الحمدللہ 15ویں پارے تک تو ماشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ ہماری بہت ساری چیزیں کی اصلاح ہو چکی ہوتی ہے لیکن جب ہم یہ بک پڑھتے ہیں تو ہمارے ایمان اور اعتقاد میں اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے اور ہمیں اپنی چھوٹی چھوٹی جو کمی اور کوتاہی ہوتی ہے اس کی اصلاح کرنے کا موقع ملتا ہے تو انشاءاللہ تعالی آج ہم نیت کے مسائل جو دیکھ رہے تھے انشاءاللہ تعالی ان کو کریں گے میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ آپ کو ایگزیکٹ وہیں سے سٹارٹ کروں لیکن ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا ہمیں پیچھے سے لے کے چلنا پڑے لیکن الحمدللہ ہمارے پاس ٹائم ہے تو اگر ہمیں کوئی 5 منٹ 10 منٹ کا کوئی بیک سے سننا پڑا تو انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو وہ مشکل نہیں لگے گا جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كلمةً طيبةً كشجرةٍ أصلها ثابتٌ وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی مثال کس چیز سے دی ہے؟ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک درخت جس کی جڑیں زمین میں گہری جمی ہوئی ہوں اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہوں اور ہر وقت اپنے رب کے حکم سے پھل دیتا ہے. یہ سورت ابراہیم کی آیت نمبر 24 اور 25 کا ایک خلاصہ ہے. اس آیت میں اللہ تعالی نے ایمان والے کو ایک درخت بندے کی جس بندے کا عقیدہ پختہ ہو جاتا ہے, توحید آ جاتی ہے, تو اس کی زندگی میں اس کے اثرات کیا آتے ہیں. یہ آیت ایمان کی مثال دینے کے لیے بڑی خوبصورت مثال ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک درخت سے ایمان کو تشبیہ دی ہے. تصور میں لائیں, درخت میں کیا ہوتی ہے؟ جڑ, تنا, پتے, پھر پھل آتا ہے نا. دین اسلام کا سرسبز درخت بھی انہی چیزوں سے مل کے بنا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم توحید کے مسائل کتاب کو آج باضابطہ طور پہ شروع کریں گے. ابھی تک جو ہم نے چھوٹے چھوٹے وہ توحید اور عقیدے کے موضوع کو سمجھنے کے لیے اہم تھے, لیکن اس وقت جو کتاب ہمارے سامنے ہے اس کا نام ہے کتاب التوحید, اردو میں اس کا نام ہے توحید کے مسائل. اصل میں یہ ایک سیریز ہے تفہیم السنہ. تفہیم کہتے ہیں فہم حاصل کرنا, انڈرسٹینڈ کرنا. محمد اقبال کیلانی صاحب کی یہ ایک سیریز ہے اور یہ اس سلسلے کی پہلی کتاب ہے. اس کتاب کو آپ کے اس کورس کے لیے چوز کر رہا کیا ہے, یہ چیز آپ کے ذہن میں آنی چاہیے. تو اس کی وجہ اس کی اسلوب ہے. عموماً جب کتابیں بازار میں ہمیں ملتی ہیں مختلف موضوعات پہ اور خاص طور پہ عقیدے اور سنت کے موضوع پہ, تو اس کے اندر اس کا بہت زیادہ خیال نہیں رکھا جاتا کہ بات جو کی جائے اس کا ساتھ ہی ساتھ حوالہ بھی ہو. بعض دفعہ ایک بات کہی جاتی ہے لیکن اس کے ساتھ وضاحت میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. اس کتاب کی خوبی کیا ہے کہ اس میں صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان ہوئی ہے اور نیچے اس کا ترجمہ ہے, اور اس حدیث میں سے جو پوائنٹ نکلتا ہے اس کو مصنف نے ایک ہیڈنگ کے طور پہ لکھا ہے. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں پورے یقین کے ساتھ آج آپ اس کتاب کو شروع کریں گے کہ اس میں کسی انسان کی کوئی بات نہیں ہے. حدیث کو اسی کے ٹیکسٹ کے ساتھ ہم دیکھ لیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ کے نبی نے اس بارے میں کیا کہا. اور اگلا مسئلہ ہے کہ کلمہ توحید پر ایمان گناہوں کے کفارے کا باعث بنے گا. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, آپ ایک سفید کپڑے میں سو رہے تھے, میں دوبارہ حاضر ہوا تب بھی آپ سو رہے تھے, میں تیسری بار آیا تو آپ جاگ رہے تھے, میں آپ کے پاس بیٹھ گیا. آپ نے فرمایا جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا اور اسی پر مرا وہ جنت میں داخل ہوگا. میں نے عرض کی خواہ زنا کیا ہو یا چوری کی ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں خواہ زنا کیا ہو خواہ چوری کی ہو. میں نے عرض کیا خواہ زنا کیا ہو یا چوری کی ہو, یعنی اس کی اہمیت کا احساس دلا رہے ہیں. آپ نے فرمایا ہاں آپ نے فرمایا خواہ زنا کیا ہو یا خواہ چوری کی ہو. میں نے عرض کیا خواہ زنا کیا ہو خواہ چوری کی ہو. آپ نے ارشاد فرمایا خواہ زنا کیا ہو خواہ چوری کی ہو. یہ بات آپ نے تین بار فرمائی. پھر چوتھی مرتبہ آپ نے فرمایا خواہ ابو ذر کی ناک خواہ کا لوت ہو. یہ محاورہ تھا اس دور میں, جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں نا تیرا بیڑا تر جائے. اب یہ ایک لفظ ہے نا, دعا ہی ہے نا, ترج ہے. بیڑا کیا ہوتا ہے کشتی کہ یعنی تمہاری کشتی نہ ڈوبے. تو عرب لوگوں کو جب کسی کو اس طرح کی بات کہنی ہوتی تو کہتے تھے تمہاری ناک خاک آلود ہو, یعنی تمہاری ناک کو مٹی لگے. پس جب ابو ذر رضی اللہ عنہ آپ کی مجلس سے اٹھ کر باہر آئے تو کہہ رہے تھے خواہ ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو. اسے صحیح مسلم نے روایت کیا. اس روایت میں جو باتیں ہمارے سامنے ہیں, پہلی بات یہ ہے کہ سفید کپڑے پر سویا جا سکتا ہے کیونکہ اللہ کے نبی سو رہے تھے. دوسری بات اس سے صحابہ کرام کے ادب کی معلوم ہوتی ہے, تین دفعہ گئے لیکن اللہ کے نبی کو اٹھایا نہیں. ہمارا حال کیا کہ ہمارے دل میں کوئی بات آ جائے تو ہم کہتے ہیں جب تک یہ بتا نہ دیں اس وقت تک ہم دوسرے کو چھوڑیں گے نہیں. جب آپ کو بیدار دیکھا تو اس وقت آپ کو کہا. اس سے ادب پتہ چلتا ہے. اسلام ادب کا دین ہے, جہاں ادب نہیں وہاں دین نہیں ہو سکتا. پھر اس کے بعد دیکھیے کہ تکرار ہے, جس نے یہ کام کیے ہوں پھر بھی لا الہ کہے تو کیا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا؟ تو آپ بار بار کہہ رہے ہیں, ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنے بڑے گناہ کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس کو جنت دے. تو آپ نے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہے. اب اس بات کو سن کے کچھ لوگوں کے ذہن میں ایک سوال اٹھ سکتا ہے, پھر تو موجیں ہو گئیں, جو مرضی کر لو, کلمے کی تسمیاں پڑھتے رہو. اسی لیے شاید لوگ 1.25 لاکھ پڑھ کے رکھ لیتے ہیں اور بعض لوگ مرنے والے پہ بھی پڑھتے ہیں. تو یہاں ایک جملہ لکھ لیں, بات واضح ہو جائے گی اللہ کے حکم سے. اور وہ بات کیا ہے کہ جنت میں جانا اور بات ہے اور جہنم کے عذاب بھگت کر جنت میں جانا یہ اس سے مختلف بات ہے. اللہ تعالیٰ کلمہ پڑھنے والوں کو اگر ان کے دل میں توحید ہوگی نا تو جنت دیں گے, لیکن یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ جہنم سے بچا کے دیں. اصل کامیابی کیا ہے کہ جہنم میں ڈالے بغیر جنت ملے. فمن زخزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور. سورۃ آل عمران کی آیتیں ہیں کہ جو جہنم کی آگ سے بچا کے جنت میں داخل کیا گیا وہ ہے کامیاب, وہ ہے فائز. فوزیہ وہ ہے کہ جو جہنم میں داخل کیے بغیر جنت میں آ گئی. تو اگر کسی کے دامن میں ایسے گناہ ہوں گے جس پہ اس نے توبہ نہیں کی تب مٹا دے گا, لیکن کوئی اگر اس حال میں چلا گیا کہ دامن میں گناہ بھی ہیں تو پھر یہ اللہ کا معاملہ ہے. چاہے تو سزا دے, چاہے تو موت کی سختیوں میں اس کو معاف کرے, چاہے تو قبر کی عذاب میں اس کو معاف کرے, چاہے تو میدان محشر یا پل صراط پہ, اور چاہے تو پھر جہنم میں ڈبو کے کچھ عرصے کے بعد جہنم سے نکالے. اس پہ ایک پورا درس ہے ہمارا کہ گناہوں سے انسان کیسے پاک ہوتا ہے. تو انشاءاللہ اس سے کبھی سنیں. تو اگر اس موضوع پہ مزید سوچنے کی ضرورت ہے یا آپ سوچتے ہیں تو اس سے فائدہ ہوگا. اگلی روایت اسی کی تصدیق میں حضرت عبداللہ بن ہیں میں اللہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کے سامنے میری امت کے ایک آدمی کو لائے گا اور اس کے سامنے گناہ 99 یعنی 99 دفتر رکھ دیے جائیں گے. ہر دفتر حد نگاہ تک پھیلا ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ اس آدمی سے پوچھے گا تو اپنے ان اعمال میں سے کسی کا انکار کرتا ہے؟ سوچیے ذرا اپنے آپ کو, کیا نام اعمال تیار کرنے والے میرے کاتبوں قلم تو نہیں کیا؟ یعنی کہیں فرشتوں نے کوئی بات زیادہ تو نہیں لکھ لی کہ تو نے نہ کی ہو اور اس کو لکھ دی؟ وہ آدمی کہے گا نہیں اللہ. پھر اللہ پوچھے گا ان گناہوں کے بارے میں تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ وہ آدمی کہے گا نہیں یا اللہ. اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرمائے گا اچھا ٹھہرو, ہمارے پاس تمہاری ایک نیکی بھی ہے اور آج تم پر کوئی ظلم نہ ہوگا. چنانچہ ایک کاغذ کا ٹکڑا لایا جائے گا جس میں اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ تحریر ہوگا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا نام اعمال وزن ہونے کی جگہ چلے جاؤ, اس چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑے کو میرے گناہوں کے ڈھیر سے کیا نسبت ہو سکتی ہے؟ یعنی اتنے بڑے بڑے گناہ زمین و آسمان جتنے پلڑے ہیں اس کے مقابلے میں اس کاغذ کے ایک ٹکڑے کا کیا وزن ہوگا؟ اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بندے آج تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا, یعنی ہر چھوٹے بڑے عمل کا حساب ضرور ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہوں کے ڈھیر ترازو کے ایک پلڑے میں اور ایک کاغذ کا ٹکڑا دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا. گناہوں کے دفتر ہلکے ثابت ہوں گے اور کاغذ کا ٹکڑا بھاری ہو جائے گا. پھر آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے نام سے زیادہ کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی. اس روایت کو امام ترمذی نے نقل کیا. اللہ اکبر. یہ ہے وہ توحید کی برکت کہ ایک کاغذ کا ٹکڑا انسان کے زندگی بھر کے گناہوں کو ہلکا کروا دے گا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ صحیح عقیدے کے ساتھ بڑے بڑے گناہ بھی معاف پوچھنا, لیکن غلط عقیدے کے ساتھ بڑی بڑی نیکیاں بھی ضائع ہو جائیں گی. آج اس موضوع پہ لوگ بات ہی نہیں کرنا پسند کرتے, کہتے ہیں نہیں اس سے اختلاف ہوتے ہیں, نہیں اس سے یہ نہ کریں, اس سے وہ نہ کریں. کوئی ایک سی ڈی تھی ہماری, بہت کافی لوگوں کو اس سے فائدہ ہوا. ایک دفعہ ایک صاحب جو تھے وہ وہاں پہ آئے ہمارے پاس, اور اس سی ڈی میں ایک بکلٹ کا تذکرہ ہے اور میں مر گیا. شاید آپ تک بھی کبھی پہنچی ہو وہ سی ڈی. تو اس کے بعد وہ بکلٹ مانگا, بعد میں بات ہوئی تو کہنے لگے میں ایک فلاں مسجد کا امام ہوں, یہ سی ڈی مجھے کہیں سے ملی. لوگ دعویٰ میں بہت ساری دیتے ہیں ایک دوسرے کو. تو میں نے یہ سنی, مجھے بہت اس سے فائدہ ہوا, اور اگر اس میں ایک جملہ نہ ہوتا تو میں اس کی 500 کاپیاں بنوا کے بانٹتا. اچھا جی, وہ جملہ کیا تھا؟ خیر انہوں نے کوئی بتایا, وہ اس بک میں تھا, وہ پڑھا گیا تھا, کچھ اس میں ایسی بات تھی نظر نیاز کی. خیر ان کو بتانے کی کوشش کی جن کے ساتھ وہ بات کر رہے تھے کہ دیکھیے, یعنی یہ تو ایک اہم بات تھی اور آپ کو اس میں کیا غلط لگا؟ تو کہنے کا نہیں جی نہیں, میں عقیدے پہ بات ہی نہیں کرتا, میں تو صرف لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتاتا ہوں, پھر باتیں یہ کریں تو لوگ آتے ہی نہیں ہیں. اور جو انہوں نے اپنا کہا اسی سے ہمیں سمجھ آ گئی کہ کتنی ضرورت ہے اس موضوع پہ بات کرنے کی. اس لیے خاص طور پہ میں آپ بچیوں کو کہوں گی, آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ اس عمر میں اللہ تعالیٰ آپ کو یہ موضوع پڑھا رہا ہے جو بالکل گم گشتا ہے. آج دین کو اتنا ڈائلیوٹ کر دیا, اتنا سیمیلیٹ کر دیا گیا کہ جو کوئی کچھ کر رہا ہے اس کو کرنے دو, وہ کریں, ہم تو ان کو بھی کچھ نہیں کہتے, پر ہمیں اپنے آپ کو تو بچانا ہے. اس لیے اللہ کے بارے میں صحیح معرفت, یہ چیز اگر مل جاتی ہے تو انسان دھوکہ نہیں کھاتا. اس حدیث سے ہمیں جو باتیں پتہ چلتی ہیں اس میں چند باتوں کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ قیامت کے دن ظلم نہیں ہوگا, اللہ تعالیٰ کی نگاہ بندے کے عملوں پہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ قیامت کے دن پیشی ہوگی, یہ جو کوئی ہو ہی سکتا ہے نا. آج جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں یا کوئی کام کرتے ہیں تو اس وقت یہ سوچتے کہ کل اس کے بدلے میں اللہ کے سامنے پیش کی جاؤں گی. یہاں آپ اپنے لیے ایک ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں, اور وہ کیا کہ تصور میں اس شخص کی جگہ خود کو سوچیں اور گناہوں کے لمبے لمبے دفتر سمجھیں, تو کیا ہم کل قیامت کے دن کہہ سکیں گے کہ اللہ میرے پاس اس کا کوئی عذر نہیں؟ اگلی بات اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عذر پوچھیں گے, ایکسکیوز. جیسے آپ سکول نہیں جاتے نا تو آپ لیتے ہیں میں سیک تھی یا مجھے کہیں جانا تھا, اگر آپ کا ایکسکیوز ٹھیک ہوتا ہے تو وہ آپ کو چھوڑ دیتے ہیں. قیامت کے دن انسان اپنے کسی گناہ کا عذر پیش ہی نہیں کر سکے گا. اس کے برعکس آج دنیا میں کیا ہوتا ہے, ایک تو گناہ کرتے ہیں نا, ایک اوپر سے عذر کرتے ہیں. ذرا غلط کام کرے نا تو ساتھ ہی صفائیاں پیش کرنا شروع ہو جاتا ہے, یہ اس لیے ہوا, یہ اس لیے ہوا. اپنی غلطی نہیں مانتے ہم, نہ دنیاوی معاملات میں نہ دینی معاملات میں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. ایک اور روایت ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے, ترمذی کی روایت ہے, فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم تو جب تک مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے بخشش کی امید رکھے گا میں تجھ سے سرزد ہونے والا ہر گناہ بخشتا رہوں گا. اے ابن آدم مجھے کوئی پرواہ نہیں، اگر تمہارے گناہ آسمان کے کنارے تک پہنچ جائیں اور تو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں تجھے بخش دوں گا۔ اے ابن آدم مجھے کوئی پرواہ نہیں، اگر تو روئے زمین کے برابر گناہ لے کر آئے اور مجھے اس حال میں ملے کہ کسی کو میرے ساتھ شریک نہ کیا ہو تو میں روئے زمین کے برابر ہی تجھے مغفرت عطا کروں گا، یعنی تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ کتنی تسلی ہے نا اس حدیث میں۔ سب سے زیادہ زور لگانے کی جو ضرورت ہے وہ کیا ہے کہ بندے کو اللہ تعالی کے ساتھ نسبت ہو جائے، معرفت ہو جائے۔ دیکھیں شرک وہی کرتا ہے نا جس کو قدر نہیں ہوتی۔ آپ کو یقین ہے نا کہ آپ کی امی جو ہے وہ آپ کی ضروریات کو پورا کر دیتی ہیں، تو آپ کو ضرورت ہی نہیں کسی آنٹی سے مانگنے کی۔ آپ کے میں اپنی امی سے بھی کچھ پیسے لے لوں گی، میں اپنی خالہ سے بھی کچھ لے لوں گی، میں اپنی پھوپھی سے بھی لوں گی، کہ آپ کی امی آپ کو نہیں دے۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ کے شوہر آپ کی ضروریات پوری کرتے ہیں تو آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑتی کسی دوسرے مرد سے مانگنے کی۔ اب یہ تو چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں نا۔ جس کو اس کا یقین ہو گیا نا کہ میرا رب کافی ہے، حسبی اللہ، میرا رب کافی ہے، وہ رزاق ہے، وہ الوہاب ہے، وہ المعطی ہے، تو پھر وہ کسی طرف جائے گا نہیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا تھا تو ہم اللہ سے مانگتے تھے۔ کیا ہوتی ہے؟ معمولی سی چیز۔ تو لہٰذا اللہ کے ساتھ ایسا تعلق ہو جائے کہ اس کے سوا کسی سے نہیں مانگنا۔ پھر اگلی بات، خلوص دل سے کلمہ توحید کا اقرار کرنے والے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، قیامت کے روز میری سفارش سے فیض یاب ہونے والے لوگ وہ ہیں جنہوں نے سچے دل سے، یا آپ نے فرمایا کہ جی جان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا۔ اسے صحیح بخاری نے روایت کیا۔ یعنی دل سے کلمہ پڑھنا ہے، زبان سے نہیں۔ ہم زبان سے پڑھتے ہیں، اور جب دل شامل ہوگا نا تو پھر آپ کا کلمہ ایسے ہی ہو جائے گا کہ جیسے چائے کے اندر چینی ڈال لیں۔ دیکھیے زبان سے کہنے کا بھی فائدہ ہے۔ آپ کہتے ہیں نا بیٹھے بیٹھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کا بھی اثر آئے گا، لیکن جب اس میں دل شامل کریں گے نا تو پھر واقعی میٹھی چائے کا ٹیسٹ آئے گا، پھیکی نہیں، میٹھی چائے۔ یہاں ایک ہلکی سی بات مغالطے کی نکال بات کر دوں کہ بعض مائیں اپنے بچوں کو جب بہلاتی ہیں نا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو مائیں تھپکتی ہیں اور ساتھ کہتی ہیں لا الہ لا الہ لا الہ۔ سنے کبھی آپ نے؟ بچوں کو سکھاتے بھی ہیں لوگ لا الہ لا الہ، ٹھیک ہے یہ جملہ؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ لا الہ، دیر از نو گاڈ، کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی اللہ نہیں ہے۔ یہ بے شعوری سے ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ، کوئی اور نہیں مگر یہ ہے۔ تو اللہ جو ہے یہ بڑا اہم ہے۔ ایک اور روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، ہر نبی کے لیے ایک ایسی دعا ہے جو ضرور قبول ہوتی ہے، تمام انبیاء نے وہ دعا دنیا ہی میں مانگ لی، لیکن میں نے اپنی دعا قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے محفوظ کر رکھی ہے۔ میری شفاعت انشاءاللہ ہر اس شخص کے لیے ہوگی جو اس حال میں مرا کہ اس نے کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں قرار دیا۔ اللہ اکبر، کتنا پیار تھا۔ آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی کی زندگی میں کتنے مشکل مرحلے آئے، اولاد نرینہ آپ کی دنیا سے چل جاتے گئے، بیٹے فوت ہوئے، آپ کے گھر میں دو دو مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا، آپ کی پیاری بیوی پہ تہمت لگی، اتنے مرحلے آئے، لیکن آپ نے وہ دعا چھپا کے رکھی۔ کس کے لیے؟ امت کے لیے، کہ میں ان کی سفارش کروں گا۔ لیکن سفارش کس کو لگے گی؟ جو اس حال میں مرا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا۔ اور افسوس کے ساتھ کہوں گی کہ آج وہ لوگ جو اللہ کے نبی کی سفارش کی امید کرتے ہیں، انہی کے عقائد میں شرک زیادہ پایا جاتا ہے۔ انشاءاللہ جب ہم توحید پہ رہیں گے، اللہ کے نبی کی سفارش کا بھی فائدہ ہوگا۔ اگلا مسئلہ ہے، عقیدہ توحید پر مرنے والا جنت میں داخل ہوگا۔ عن عثمان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ رواہ مسلم. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، جو شخص اس حال میں مرے کہ اسے لا الہ الا اللہ کا علم یعنی یقین ہو تو وہ جنت میں جائے گا. اسے مسلم نے روایت کیا. پھر اگلا فائدہ کیا ہے کہ خلوص دل سے کلمہ توحید کا اقرار عرش الہی سے قربت کا ذریعہ ہے. اس کی دلیل حضرت ابو ہریرہ کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، جب بندہ سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ عرش تک پہنچ جاتا ہے بشرطے کہ وہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے. اسے ترمذی نے روایت کیا. کبھی آپ نے کھلے ہوئے محسوس کیے دروازے؟ یہ کون سے ہوتے ہیں؟ آپ دیکھیے کہ یہ ایک غیب کے معاملے ہیں نا، جس طرح ہوتے ہیں ہمیں اس کو مان لینا چاہیے، لیکن اگر آپ اس کو اپنی فیلنگز کے اعتبار سے دیکھیں نا، تو کیا آپ نے کبھی یہ فیل کیا؟ اور خاص طور پہ جب آپ کسی بڑی مشکل میں پھنسے ہوں، گھبراہٹ ہے، پریشانی میں، لفٹ میں پھنس گئے ہیں، بجلی چلی گئی، کہیں گھٹن کا شکار ہے، آپ بڑی خاموشی سے وہاں چپکے چپکے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دیں. کیونکہ آگے پڑھیں گے ایک روایت آئے گی کہ افضل الذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ. آپ بیٹھے ہیں کچھ نہیں کر رہے، لا الہ الا اللہ کے اتنا آسان کلمہ ہے. آپ دیکھیے کہ آپ لا الہ الا اللہ کہیں، ہونٹ بند کریں اپنے ویسے جیسے نارمل بیٹھتے ہیں، صرف اندر سے زبان ہلا کے یہ کلمہ پڑھیں، آپ پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں نا. یہ ہے بندے اور رب کا تعلق، اتنا چھپا ہوا ہے کہ پاس بیٹھے کو بھی نہیں پتا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں. ہم نے جب کہنا ہوتا ہے نا محمد، پھر ہونٹ لگتے ہیں، ورنہ لا الہ الا اللہ کے سارے مخارج ہیں وہ زبان کے، ہونٹ کا کوئی مخرج ہی نہیں اس میں. اب میں مخرج کا لفظ بول سکتی ہوں نا، ایگزٹس. اللہ نے اتنا پیارا تعلق اپنا اور اپنے بندے کا رکھا ہے. پھر اگلی بات، خلوص دل سے کلمہ توحید کی گواہی دینے والے پر جہنم حرام ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھے تھے. اس سے ساتھ ہی ساتھ عمل کی باتیں لیتے جائیں کہ اللہ کے نبی کے پیچھے بیٹھے تھے یہ، تو نبی کے پیچھے کوئی بیٹھ سکتا ہے. اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ایک سواری پہ دو لوگ بھی بیٹھ سکتے ہیں. آپ نے فرمایا، اے معاذ. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کا فرما بردار حاضر ہے. آپ نے فرمایا، اے معاذ. حضرت معاذ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ کا فرما بردار حاضر ہے. اس سے آپ کی عاجزی پتہ چلتی، ہمبلنس. آپ نے فرمایا، معاذ. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کا فرما بردار حاضر ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی اہم باتوں کو تین دفعہ دہراتے تھے تاکہ بات یاد ہو جائے. آپ نے فرمایا، جو شخص گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم پر حرام کر دے گا. حضرت معاذ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا میں لوگوں کو اس سے آگاہ نہ کر دوں تاکہ وہ خوش ہو جائیں؟ آپ نے فرمایا، پھر تو لوگ اسی پر تکیہ کر لیں گے، یعنی اعمال کی فکر نہیں کریں گے اور اسی پہ رہیں گے. چنانچہ حضرت معاذ نے گناہ سے بچنے کے لیے مرتے وقت یہ حدیث بیان کی. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. یعنی ان کا خیال یہ تھا کہ میں لوگوں کو بتا دوں جا کے کہ جس نے کلمہ پڑھا اللہ تعالیٰ پھر اس کو جنت دے گا اور جہنم حرام ہے. تو کہا کہ اللہ کے نبی، یہ لوگوں کو بتا دوں؟ تو کہا، نہیں، نہ بتاؤ، پھر تو لوگ عمل ہی نہیں کریں گے. لو جی، کلمہ پڑا ہوا. اور آپ دیکھیے کہ آج امت کا حال کیا، ایسے لگتا ہے کہ یہی حدیث ان کو پہنچ گئی، سارے آرام سے سو رہے ہیں. پھر وہی بات آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ جنت تو دے گا لیکن پیچھے کچھ نہ کچھ صفائیاں تو ہوں گی نا. اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھانے کا انداز کتنا خوبصورت تھا. پھر اس حدیث سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فطرت شناستے، انسان کیا سوچتے ہیں ویسی بات کرتے تھے. آپ کی باتیں بالکل لوگوں کو اپنی باتیں لگتی تھیں. آخری حدیث اس باب کی، خلوص دل سے کلمہ توحید کا اقرار کرنے والا جنت میں جائے گا. ان انس قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صادقا من قلبه دخل الجنة رواه أحمد. حضرت انس کہتے ہیں رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حال میں مرا کہ سچے دل سے گواہی دیتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں وہ جنت میں داخل ہوگا. اسے احمد نے روایت کیا. تو ساری بات کا خلاصہ کیا ہے کہ انسان اگر اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ بیچ میں کسی اور کو لائے ہوئے یعنی اللہ تعالیٰ کو مان جاتا ہے اور بیچ میں کسی دوسرے کو نہیں لاتا تو انشاءاللہ اس کا جنت میں جانا آسان ہو جائے گا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پھر وہ ضرور ہی جنت میں جائے گا بغیر جہنم میں جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عقیدے کو پختہ کرنے والا بنا دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ایک ہونے کو محسوس کریں. دنیا میں آپ دیکھیے کہ ہمیں ہماری جو بیسٹ فرینڈ ہوتی ہیں عموماً وہ ایک ہی ہوتی ہیں. جس سے ہماری دوستی ہوتی ہے وہ بھی ایک ہی ہوتی ہیں. جس کی دوستی اللہ تعالیٰ سے ہو جائے گی نا اس کو پھر ہر چیز میں اللہ تعالیٰ ہی یاد آئے گا اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی کیجئے خاموشی سے بغیر کسی سے کچھ کہے 3 دفعہ دل میں بڑی محبت سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہیں اور اس کو سمجھیں کہ اس میں ہم کیا کہہ رہے ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. صفحہ نمبر 104 اہمیت التوحید توحید کی اہمیت. مسئلہ نمبر 10 ہے عقیدہ توحید پر ایمان نہ لانے والے جہنم میں جائیں گے. عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات یجعل للہ ندا ادخل النار رواہ البخاری. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حال میں مرے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تھا وہ آگ میں داخل ہوگا. اسے صحیح بخاری نے روایت کیا. اسی مضمون کی دوسری روایت حضرت جابر بن عبداللہ سے صحیح مسلم میں ہے. کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا جس نے اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کی کس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا وہ جنت میں داخل ہوگا اور جو اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملا کس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا ہو وہ جہنم میں جائے گا. اسے صحیح مسلم نے روایت کیا. ان دو روایتوں کے اوپر اگر ہم غور کریں تو چند باتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں. پہلی بات کیا ہے کہ انسان کی مہلت موت تک ہے. زندگی بھر کوئی کچھ بھی کر لے اصل بات موت پہ ہوگی. اس لیے انسان کو کبھی بھی نیکی کا کوئی کام کرتے وقت جھجک محسوس نہیں کرنی چاہیے یہ سوچ کر کہ میں نے پچھلی زندگی میں اتنے غلط کام. آگ میں جانا برحق ہے. اگلی بات پتہ چلی کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی اور اس کا احساس انسان کو دن میں 5 بار نمازوں کے دوران ضرور ہونا چاہیے. پھر اگلی بات اس سے پتہ چلی کہ جنت بھی برحق ہے اور جہنم بھی برحق ہے اور اس سے پتہ چلا کہ عقیدہ توحید کتنی بڑی نعمت ہے. دل سے اللہ کو اس بات پہ شکریہ ادا کریں کہ اس نے ہم سب کو مسلمان گھروں میں پیدا کیا اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں اپنا محاسبہ بھی کرنا ہے کہ کیا واقعی میرے اندر کوئی ایسی چیز تو نہیں کہ میں تو اپنے آپ کو مسلمان کہوں اور اصل میں میرے اندر میرے عقائد کے اندر کوئی ایسی کیا ہے. مسئلہ نمبر 11 توحید کا اقرار نہ کرنے والوں کو نبی سے قرابت داری بھی جہنم کے عذاب سے نہیں بچا سکے گی. ہمارے ہاں عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی ہماری سفارش کریں گے اور ہم جو کچھ بھی زندگی میں کرتے ہیں بخشے جائیں گے. تو یہ حدیث انشاءاللہ ہمیں اس مضمون کے بارے میں ضرور غور کرنے کی دعوت دے گی. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال احون اہل النار عذابا ابو طالب. آپ نے فرمایا جہنمیوں میں سے سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو ہوگا, وہ آگ کی دو جوتیاں پہنے ہوں گے جس سے ان کا دماغ کھول رہا ہوگا. اللہ اکبر. اور ابو طالب کون تھے؟ سیرت کی کلاس میں آپ جانیں گے. اللہ نے اپنے پیارے صحابی کو کی, یقیناً وہی تاکید ہے. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا, خواہ تمہیں قتل کر دیا جائے یا آگ میں ڈال دیا جائے. اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرنا, خواہ وہ تمہیں تمہارے اہل اور مال سے الگ ہونے کا حکم دے. جان بوجھ کر فرض نماز ترک نہ کرنا, کیونکہ جس نے فرض نماز جان بوجھ کر ترک کی وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت یا بخشش کے ذمے سے نکل گیا. شراب نہ پینا, کیونکہ یہ تمام بے حیائیوں کا سرچشمہ ہے. گناہ سے بچنا, کیونکہ گناہ سے اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے. میدان جنگ سے بھاگنے سے گریز کرنا, خواہ لوگ مر رہے ہوں. جب کسی جگہ وبا یا بیماری کے باعث لوگ مرنے لگے تو تم پہلے سے وہاں مقیم ہو تو وہیں ٹھہرے رہنا. اپنے اہل و عیال پر توفیق کے مطابق خرچ کرنا. اپنے اہل و عیال کو دین پر چلانے کے لیے لاٹھی کے استعمال سے گریز نہیں کرنا, یعنی جہاں سختی کی ضرورت ہو وہاں سختی کرنا, اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں انہیں ڈراتے رہنا. اس روایت کو مسند احمد میں امام احمد نے نقل کیا. ہمارے لیے عمل کی بہت ساری باتیں ہیں. پہلی بات دین کی ترتیب. ہمیشہ بات اللہ کی توحید سے شروع ہوتی ہے, اور اس کے بعد انسانوں میں جو حقوق ہیں وہ والدین کے ساتھ انسان کا اچھا تعلق ہے. دوسری بات, جہاں ہمیں فرض نماز کی اہمیت کی پتہ چلی کہ جس نے جان بوجھ کے نماز ترک کی وہ اللہ کی حفاظت سے نکل گیا. کیا ہم سوچتے ہیں آج کتنی کوشش ہے اپنی حفاظت کی؟ جہاز میں بیٹھتے ہیں تو سیفٹی بیلٹس باندھے رکھتے ہیں, گھروں میں رہتے ہیں تو الارم سسٹم رکھواتے ہیں, لیکن اس کے باوجود اللہ ہی چاہے تو ہم فتنوں سے اور آزمائشوں سے بچیں. نماز انسان کے لیے بہت زیادہ حفاظت کا ذریعہ ہے, اور جو نماز نہیں پڑھتا گویا کہ وہ پھر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت سے نکال دیتا ہے. پھر اس سے اگلی بات ہمیں جو پتہ چل رہی ہے اس روایت سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز سے روک رہے ہیں تو ساتھ اس کی حکمت بھی بتا رہے ہیں, یعنی شراب نہ پینا کیونکہ یہ بے حیائی کا سرچشمہ. اس سے ہم اپنے لیے عمل کی بات کیا لیں گے کہ جب کبھی کسی کو دین کی کوئی بات بتائیں تو اس کی وضاحت بھی بتا دیں. بعض دفعہ حکم کے انداز میں تبلیغ کی جاتی ہے اور لوگوں کو اس کی حکمت نہیں بتائی جاتی. پھر اس سے اگلی بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ انسان کو موت کے ڈر سے کہیں نہیں بھاگنا, کیونکہ آج سائنس نے بھی اس چیز کو ثابت کر دیا. تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ جب کسی جگہ کو بیماری کو وبا پھیلے تو وہاں سے باہر نہ جائے, کیونکہ اس کے اندر کچھ جرمز ہوں گے تو وہ دوسری جگہ بھی چلے جائیں گے. اسی طرح باہر کے لوگ جن کے اندر ابھی وہ یا اینٹی باڈیز نہیں ہے جو اس بیماری کا دفاع کرنے کے لیے اس کو چاہیے تھے, تو لہٰذا وہ جلدی اس چیز کا شکار ہوگا. ان باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بالکل امی تھے, کوئی سائنس کیمسٹری فزکس انہوں نے نہیں پڑھی تھی, لیکن یہ باتیں جو بتا رہے تھے تو اعمال قیامت کے دن کوئی فائدہ نہ دیں گے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ سے عرض کیا, جدان کا بیٹا زمانے جاہلیت میں صلہ رحمی کیا کرتا تھا, مسکین کو کھانا کھلاتا تھا, کیا یہ کام اسے فائدہ دیں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اسے کچھ فائدہ نہ دیں گے, کیونکہ اس نے کبھی یوں نہیں کہا کہ اے میرے رب قیامت کے دن میرے گناہ معاف فرما. اسے مسلم نے روایت کیا. یہ وہ شخص تھا کہ جو بہت جنرس تھا, بہت فیاض تھا, سخی تھا. جیسے ہمارے ہاں اردو میں ایک حاتم تائی کردار مشہور ہے, وہ بھی اسی دور کا ہی تھا. تو یہ بھی شخص بہت مہمان نواز تھا, کھانے کھلاتا, لیکن شرک پہ تھا. تو حضرت عائشہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ کیا اس کو اس جنت ملے گی, تو آپ نے کہا نہیں. اس سے ان سارے سوالوں کا جواب ہے جو آج کے دور میں ہم یہ سوچ کے کرتے ہیں کہ کیا فلاں, نام لینے کی ضرورت نہیں, لیکن کچھ لوگوں کے جنت میں جانے کا ہمیں فکر اپنے جنت میں جانے سے زیادہ ہے. فلاں مدر جنت میں جائے گی, کیا فلاں شخص جنت میں جائے گا, اور نان مسلم جو اتنی چیریٹیز کرتے ہیں ان کا کیا ہوگا, تو اس کا جواب ہمیں اس میں ملا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ توحید ایک کرائیٹیرین ہے. اللہ کو ایک ماننا انسان کے جنت میں جانے کا سبب بنتا ہے. عمل سوالے اس میں مدد کریں گے, لیکن اگر توحید نہیں تو کیے ہوئے عمل بھی ضائع ہوں گے. اس کی ایک ہلکی سی مثال آپ کو دے سکتی ہوں کہ آپ کسی بھی جگہ جاتے ہیں, جب تک آپ کسی ادارے میں جا کے اپنا داخلہ نہیں کرتے, وہاں جا کے رجسٹریشن فارم فل نہیں کرتے, آپ کو وہاں امتحان دینے کی اجازت نہیں دی جاتی. آپ جو کہ دوسروں کو دیا جا رہا ہے. کوئی شخص کسی کالج یا یونیورسٹی یا میڈیکل کالج میں داخل تو نہ ہو, لیکن گھر میں بیٹھ بیٹھ کے پیپر لکھتا جائے, جا کے سن بھی لے, گھر میں کتابیں پڑھ پڑھ کے پیپر لکھتا جائے اور کہے کہ میرے یہ پیپر اب وہاں قبول ہو جائیں گے, وہ کہیں گے کدھر, آپ کا رول نمبر کیا ہے, آپ کہاں تھے. بالکل اسی طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ بندے کا رجسٹریشن کرواتی ہے جنت کے دفتر میں, اور عمل صالح وہاں جا کے اس کلاس کو حاضر ہونا اور وہاں جا کے اس وقت کا صحیح استعمال کر فرمائے اور ہمیں اسی پہ موت دے. اگلا مسئلہ ہے عقیدہ توحید پر ایمان نہ رکھنے والے کو مرنے کے بعد کسی دوسرے کا ثواب نہیں پہنچتا. حضرت عبداللہ بن عمر, یہاں رک کے کہوں گی, عمر کا لفظ میں نے بولا, آپ اگر کتاب میں جب دیکھیں گے تو عین, میم, را اور واو, ہمارے اردو میں اس لفظ کو عمرو پڑھتے ہیں. بچپن میں بچوں کی کہانیاں عمرو ایار کی کہانیوں کے نام سے مشہور تھیں. تو یاد رکھیے کہ عمر لفظ کے آگے جب واو لگ جاتا ہے تو وہ عمر ہوتا ہے. تو یہ صحابی عمرو نہیں بلکہ عمر تھے. عمر بن عاص, عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عاص بن وائل نے جاہلیت میں 100 اونٹ قربان کرنے کی نظر مانی تھی, حشام بن آئے تو اس کو ثواب مل جاتا. اسے احمد نے روایت کیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مرنے کے بعد دوسرے شخص کی دعائیں یا اولاد کی نیکیاں یا اپنی زندگی میں نیکی کے کیے ہوئے کام کہتے ہیں جب جانے والا مرنے والا خود بھی توحید پہ ہو. بعض دفعہ انسان خود عمل کی کوشش نہیں کرتے, اپنے عقائد میں ضعف ہوتا ہے, فائدہ دے گا. یا خاندان میں اگر کوئی ایک شخص شہید ہو جائے تو سارا خاندان اس بات کا امیدوار ہوتا ہے کہ کل اس کی سفارش سے مجھے بھی جنت مل جائے گی. تو اس کے لیے ذہن میں ایک بات رکھنی ہے, اور وہ کیا, کہ جنت میں جانے کے لیے کم از کم کچھ نہ کچھ کوالیفیکیشن ہونا لازمی ہے. اور وہ کوالیفیکیشن کیا ہے, کہ بندے کا عقیدہ ہو کہ لا الہ الا اللہ. توحید کا اقرار نہ کرنے والوں کے خلاف حکومت وقت کو جنگ کرنے کا حکم ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, اللہ کے نبی نے فرمایا, مجھے لوگوں سے لڑنے کا حکم دیا گیا ہے یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کریں, مجھ پر ایمان لائیں, میری لائی ہوئی تعلیمات پر ایمان لائیں. اگر وہ ایسا کریں تو انہوں نے اپنے خون یعنی اپنی جانیں اور اپنے مال مجھ سے بچا لیے مگر حق کے بدلے, اور ان کے اعمال کا حساب اللہ کے ذمے ہے. اسے مسلم نے روایت کیا. حق کے بدلے سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ کوئی ایسا کام کریں کہ جس کی سزا اسلام میں قتل ہو, مثلا مرتد, کوئی اسلام قبول کر کے واپس چلا جاتا ہے اس کے لیے قتل ہے, شادی شدہ زنا کرتا ہے اس کی سزا رجم ہے, یا پھر کوئی کسی کو قتل کرے تو قتل کے بدلے میں قتل ہے. اس سے پتہ کیا چلتا ہے, اس حدیث سے جو ہمارے لیے عمل کی بات نکلتی ہے وہ کیا ہے, کہ اس دنیا میں ایک ہی قانون چلے گا, اور وہ کیا ہے, لا الہ الا اللہ. ملک کے قانون کو ماننا لازمی ہوتا ہے. دنیا کا چھوٹے سے چھوٹا کوئی ملک سوچئے اور کوئی آپ سے کہے کہ وہاں کوئی قانون نہیں, جو مرضی کر لو, کیا یہ ممکن ہے؟ نہیں ممکن. قانون پہلے بنتے ہیں, ملک بعد میں بنتے ہیں. اسی اصول کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس دنیا پہ رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا اور اللہ تعالیٰ مالک حقیقی ہے. یہ پوری دنیا اللہ کی کنگڈم ہے. اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء, سورۃ آل عمران کی ایک دعا میں یہ بات سکھائی گئی. تو جب اللہ اس کائنات کا مالک ہے تو اس پوری کائنات میں حق یہ بنتا ہے کہ سب جگہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ بلند ہو. دنیا میں جو غیر مسلم حکومتیں ہیں نا, اصل میں وہ ایسے ہی ہیں کہ جیسے کسی مسلمان علاقے پہ کوئی غیر مسلم قبضہ کر لے. تو ہم آپ کچھ نہیں کر سکتے, لیکن اگر کوئی مسلم حکمران ہے, اور جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے, تو اس وقت پھر جب کوئی تبلیغ اور دعوت کے ناطے سے اسلام نہیں مانتا تو پھر اس کے پاس دو ہی راستے ہیں, یا تو جزیہ کے یا پھر اس کے ساتھ قتال کیا جائے گا. اگلا چیپٹر ہے التوحید فی ضوء القرآن, توحید قرآن مجید کی روشنی میں. اس چیپٹر میں ہم قرآن پاک کی مختلف آیات کو نوٹ کریں گے کہ جس کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ عقیدہ توحید کی کیا اہمیت ہے. پہلی بات, اللہ تعالیٰ خود توحید کی گواہی دیتا ہے. سورۃ آل عمران کی آیت 18 میں ہے, شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکت وعلو العلم قائمًا بالقسط قائمًا بالقسط لا الہ الا ہوا العزیز الحکیم. اللہ نے خود شہادت دی کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں, نیز فرشتے اور علم والے لوگ جو انصاف پر قائم ہیں وہ بھی شہادت دیتے ہیں, واقعی اس زبردست اور حکیم کے علاوہ کوئی الہ نہیں. اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ ہم سب مسلمان ہونے کا اظہار کرتے ہیں لا الہ الا اللہ کی گواہی سے. ہم دنیا میں جب آتے ہیں تو ہم اسلام پہ ہوتے ہیں. بچہ بول نہیں سکتا تو اس کے ایک کان میں اشہد اللہ الہ الا اللہ اور دوسرے کان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کی پکار اسی گواہی کا ایک حصہ ہوتی ہے. کوئی مسلمان ہوتا ہے جب, یعنی کنورٹ ہوتا ہے, اپنے شعور کے ساتھ اسلام قبول کرتا ہے, تو وہ اقرارم باللسان کی صورت میں گواہی دیتا ہے کہ لا الہ الا اللہ. یہ ہم انسانوں کی گواہی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں توحید اتنی بڑی سچائی ہے کہ میں بھی اس بات کی گواہی دیتا ہوں. محسوس کیجئے اس کی شدت کو. اللہ گواہی دیتا ہے کہ میرے سوا کوئی نہیں, اور اس کی گواہی سے بڑی کون سی گواہی ہوگی. تو لہٰذا انسان جب بھی لا الہ الا اللہ کہے تو دل میں مزاد کے لیے پسند کی, اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی توفیق دے کہ ہم اس بات کی گواہی دے سکے. دوسری آیت سورۃ بقرہ کی آیت 163 ہے. قرآن مجید نے لوگوں کو صرف ایک اللہ کی عبادت اور بندگی کی دعوت دی ہے. اس کی دلیل, وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. لوگو, تمہارا الہ تو بس ایک ہی ہے, اس کے سوا کوئی الہ نہیں, وہ بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. دوسری دلیل نمبر نوٹ کیجئے, سورۃ قصص آیت 88, ولا تدعوا مع اللہ الہا آخر لا الہ الا ہوا کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم وإلیہ ترجعون. اللہ کے سوا کسی دوسرے کو الہ نہ پکارو, اس کے سوا کوئی الہ نہیں, اس کی ذات کے سوا ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے, فرما روائی اسی کے لیے ہے اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جانے والے ہو. تیسری دلیل اسی بات کی, سورۃ دخان کی آیت نمبر 8, لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت ربکم و رب آبائکم الاولین. اس کے سوا کوئی الہ نہیں, وہی زندگی عطا کرتا ہے, وہی موت دیتا ہے, وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے آباؤ اجداد جو گزر چکے ہیں ان کا بھی رب ہے. دیکھیے کہ ان آیات کو ایک ساتھ سننے سے ہمیں اپنے اندر ایک خاص سوچ پیدا کرنی ہے, اور وہ کیا کہ آج وہ لوگ جو اللہ کو ایک سے زیادہ مانتے ہیں, پھر وہ حقیقت سے کتنے دور ہے. اگر ہم اس چیز کو دلائل کی صورت میں ایک چھوٹے سے بکلیٹ کی فارمیٹ میں لا سکیں, آپ سب اس پہ کام کرنا چاہیں یا آپ میں سے اگر کچھ لوگ کام کریں کہ چھوٹا سا کوئی بک مارک بنائے, ایک بہت خوبصورت آئیڈیا ہے میرے پاس, اگر آپ کر سکیں تو اس پہ کام کیا جا سکتا ہے. ڈور نابس ہوتے ہیں, جیسے دروازوں کے باہر لٹکانے کے لیے ایک چھوٹا سا ایسا پیس آف پیپر ہوتا ہے, بیچ میں اس کو کٹ کیا جاتا ہے. اگر ہم کوئی ڈیزائن کر سکیں کہ جس میں اس قسم کی آیتیں, کہ جس میں اللہ کے ایک ہونے کی آیتیں ہیں اور اس کے ریفرنس کے ساتھ ہوں, تو اس کو یوز کرتے ہوئے تھوڑے سے خوبصورت موٹیویشنل سینٹینسز جمع کریں, پھر آپ اپنی لینگویج میں اس کو ٹرانسلیٹ کر کے, تو جو لوگ اللہ ایک سے زیادہ خداؤں کے نظریے کے حامل ہیں تو ان کو دیا جا سکتا ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ کرنا چاہیے, اس کی کوشش ہونی چاہیے. دیکھیے کہ ہم نے صرف خود کو نہیں بچانا, ہم نے دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کرنی ہے. تو اللہ کرے کہ آپ سب جو یہاں بیٹھے ہیں, آپ اپنے ارد گرد رہنے والے ان لوگوں کے لیے ایک ہدایت کا سورس بن جائیں کہ جن تک ابھی پیغام پہنچا ہی نہیں, اور جو اس سلسلے میں کام کرنا چاہے انشاءاللہ ضرور رابطہ کرے, تو آپ کو پھر مزید انسٹرکشن دی جائیں گی. اور بھی اس سے بہت اچھے آئیڈیاز ہو سکتے ہیں, لیکن جہاں کم از کم ان باتوں کو سن کے, اس کا اور کسی کو نہیں تو اپنے ان مسلمانوں کو تو فائدہ ہو سکتا ہے کہ جو کلمہ پڑھنے کے باوجود شرک کے اندر مبتلا ہیں, اور اللہ تعالیٰ سب کو صحیح بات کے اوپر جمع کر دے. اگلا مسئلہ ہے, تمام انبیاء کرام اور رسولوں نے سب سے پہلے اپنی قوموں کو عقیدہ توحید کی دعوت دی. کس نے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے. لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیره انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 59 ہے. ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا, انہوں نے کہا اے برادران قوم, اللہ کی بندگی کرو, اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں, میں تمہارے حق میں ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. یہی پیغام حضرت ہود کا اپنی قوم کے لیے تھا. سورۃ اعراف کی آیت 65 میں آتا ہے, وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. اور قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا, انہوں نے کہا اے برادران قوم, اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو, اس کے نہیں, پھر کیا تم غلط روش سے پرہیز نہ کرو گے؟ حضرت صالح علیہ السلام کا بھی یہی پیغام تھا. سورۃ اعراف کی آیت 73 ہے, وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً آیتن فزروہا تأکل فی ارض اللہ ولا تمسوہا بسوء فیاخذکم عذاب علیم. اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا, انہوں نے کہا اے برادران قوم, اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو, اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں, تمہارے پاس رب کی طرف سے کھلی دلیل آ گئی, یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے, اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے, اس کو برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ ایک دردناک عذاب تمہیں آ لے گا. ایک ہی پیغام ہے, توحید توحید, اور آپ اس کنٹینیوٹی کو فیل کیجئے. حضرت نوح علیہ السلام سے لے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی, اللہ ایک ہے, اس کو مان جاؤ, اسی کا نظام چلے گا. اور لا الہ الا اللہ میں وہ سارے معنی ذہن میں رکھیے, رازق وہ ہے, مالک وہ ہے, کارساز وہ ہے, جس سے امیدیں رکھی جائیں وہ ذات وہ ہے, دعاؤں کو سننے والا. ایسا نہیں لگتا کہ سب سے کاٹ کے ایک ڈرنے کی ضرورت نہیں, یہ کام میں کر لوں گی. آپ کتنا ریلیکس فیل کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں اچھا واقعی آر یو شیور آپ کر لیں گی؟ ہاں کر لوں گی, پوری ذمہ داری سے کریں. ہاں ہو سکتا وجود بھی کہیں کمی رہ جائے, لیکن اللہ کے لیے حصہ نہیں. جب وہ کہتا ہے کہ لوگوں میں تمہارے کام کرنے کو, ہمیں ادھر ضرورت ہے, تقدیر انسان کو فوکس کر دیتی ہے, اور یہی ہے وہ چیز جو انسان کے کندھوں سے اپنے غم دور کر کے اللہ کے اوپر ڈال کے اس کی فیصلوں پہ راضی ہونا سکھاتی ہے. کبھی زندگی میں آپ کو کوئی غم ستائے, کوئی آپ کے دل کو دھڑکا لگا ہوا ہے, کوئی مستقبل کا خوف ہے, جاب نہ چلی جائے, بچوں کی شادیاں کہاں ہوں گی, گھر کا کیا بنے گا, ایک لمحے میں یہ کہہ کے صدق کے دل سے کہیں لا الہ الا اللہ, میرا معاملہ میرے رب کے ذمہ. یقین کریں آپ اتنا ہلکا محسوس کریں گے, جیسے میں نے اس کو اس طرح فیل کرتی ہوں. بعض لوگوں کی طبیعت میں بڑی لاپرواہی ہوتی ہے نا, ان کو چیزوں کی کیئر نہیں ہوتی. اب کسی بھی فنکشن میں ہے, آپ کے پاس بیگ ہے, اس میں جیولری ہے یا اس میں منی ہے یا کوئی قیمتی چیز ہے, اب اس کو اٹھا اٹھا کے پھر رہے ہیں, بوجھ لگ رہا ہے, نہ انجوائے کر پا رہے ہیں, اور غم ہے کہ پتہ نہیں کہیں رکھ کے بھول دوں گی. اتنے میں آپ کو سامنے اپنی ماں دکھتی ہے, تو کیا کرتے ہیں, اماں یہ پکڑو, وہ ماں کو پکڑایا اور آپ ریلیکس ہو گئے. یہ چیزیں چھوڑیں, مائیں بیٹیاں تو اپنے بچے بھی ماؤں کے سپورٹ کر کے کہتی ہیں آپ بیٹھے اس کو لے کے میں جا رہی ہوں گھومنے. وہ فیلنگ ذرا سوچیے کہ ماں کو چیز دے کے جو طبیعت میں ایک نشاط آتا ہے, تو ماں تو کیا بیچاری, ہو سکتا ہے ماں سے گم جائے آپ سے بچ جاتی, لیکن اللہ کی ذات جو اتنا خیال رکھنے والا, جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا, اور جس کے اختیارات, جس کے ریسورسز اتنے زیادہ ہیں, پھر اس پہ معاملے ڈالنے والے کے دل کی کیا کیفیت ہوگی. اسی کو توکل کہتے ہیں, اسی کو رضیت باللہ ربن کہتے ہیں. توحید ہے وہ چیز جو ہماری ساری ٹینشنز کو ختم کرے گی, یہ وہی چیز ہے جو ہمارے غموں کو دور کرے گی. اسی لیے جو لوگ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑتے ہیں, وہ بوڑھے نہیں ہوتے, وہ زیادہ بیمار نہیں ہوتے, وہ دکھی دکھی نہیں رہتے, وہ خوف اور خدشے کا شکار نہیں ہوتے. دنیا والوں کے پاس کتنا بھی ہوتا ہے تو غم کیا آتا ہے, ہائے آج آ رہا ہے, کل نہ آیا تو کیا ہوگا, کچھ سنبھال لو, کچھ مستقبل کی فکر کر لو. نعمت مل بھی جائے تو غم کیا ہے, ہائے یہ چھن نہ جائے. جب آپ اللہ پہ معاملے ڈالتے ہیں, مل گیا خوشی کی بات ہے, نہیں ملا تو نہ صحیح, میرے رب کا فیصلہ ہے. تو یہ چیز انسان کے کندھوں کو ہلکا کرتی ہے. اسی طرح باقی انبیاء کرام کے بارے میں بھی یہی مضمون ملتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو کیا کہتے ہیں, اس کا ذکر سورۃ العنکبوت کی آیت 16 اور 17 میں ہے. وہ ابراہیم اس قال لقومه اعبدوا الله واتقوا ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا, اللہ کی بندگی کرو اور اسی سے ڈرو, یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کر رہے ہو, وہ تو محض بت ہیں, اور تم ایک جھوٹ گھڑ رہے ہو. در حقیقت اللہ کے سوا جن کی تم پرستش کرتے ہو, وہ تمہیں رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے. اس لیے اللہ سے رزق مانگو اور اسی کی بندگی کرو اور اسی کا شکر ادا کرو, اسی کی طرف تم بلائے جانے والے ہو. یہی پیغام حضرت یوسف کا تھا اپنی قوم کو. سورۃ یوسف آیت 40 میں آتا ہے, ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها, اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم بندگی کر رہے ہو, وہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ بس چند نام ہے جو تم نے اور تمہارے آبا اجداد نے رکھ لیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کوئی سنت نازل نہیں کی, حکم تو صرف اللہ کے لیے ہے, اور اس کا حکم یہ ہے کہ خاص اس کی عبادت کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے. یہی سیدھا دین ہے, لیکن اکثر لوگ اس کا علم نہیں رکھتے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس پیغام کو تو خاص طور پہ غور سے سننے کی ضرورت ہے, کیونکہ آج دنیا میں اکثریت ان کے فالوورز کی ہے. ان کا پیغام کیا تھا؟ سورۃ زخرف کی آیت 64 میں آتا ہے, ان اللہ ہو ربی و ربکم فاعبدہ ھذا صراط مستقیم. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب, لہذا تم اسی کی عبادت کرو, یہی سیدھا راستہ ہے. کہاں ایک یہ نعرہ کہ عیسیٰ خدا, نعوذ باللہ, جیسس گاڈ, اور کہاں یہ دعویٰ کہ جیسس کہے کہ اللہ تو میرا رب ہے. ساری کرسچینٹی کی بنیادیں ہل جاتی ہیں حضرت ابراہیم کے اس جملے سے. اور اس سے بھی ہٹ کے اگر آپ دیکھیں تو ابراہیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پہلا کلام سورت مریم کے پہلے ہی دوسرے رکوع میں آتا ہے کہ جب پیدا ہوئے ماں کی بے گناہی ثابت کرنا چاہیے تو کیا کہا, انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب والحکمہ, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کو رب مانتے تھے. اور دوبارہ جب دنیا میں آئیں گے قیامت سے پہلے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول صحیح روایات سے تواتر کے ساتھ یعنی کنٹینیوس چینز کے ساتھ ثابت ہے, اور جب وہ آئیں گے تو لوگوں کو دین محمدی کی تبلیغ کریں گے اور اپنے آپ کو اللہ کے نبی کا امتی قرار دیں گے. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں جو لوگ ان کے سامنے ہوں گے وہ سب گیو اپ کر کے اپنے نظریات کو چھوڑ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے ہوئے ایک اللہ کو ماننے والے بن جائیں گے. اور وہ وقت ہوگا کہ دنیا میں صرف توحید ہوگی, ایک کلمہ ہوگا, سارے ادیان ختم ہو جائیں گے, صرف اسلام دین باقی رہے گا. اور اس وقت پھر دنیا میں وہ برکت اور وہ بہاریں ہوں گی جو توحید کے نتیجے میں ملتی ہیں. انشاءاللہ اگلے چیپٹرز میں ہم اس کو پڑھیں گے کہ توحید کے ثمرات کیا ہیں, پھل کیا ملتے ہیں توحید سے. اب عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام بھی قرآن پاک میں ہے. سورۃ سواد آیت نمبر 65-66, قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار. اے محمد کہہ دیجئے, میں تو بس خبردار کرنے والا ہوں کہ کوئی حقیقی معبود نہیں مگر اللہ تعالی جو یکتا ہے, سب پر غالب, آسمانوں اور زمین کا مالک, اور ان ساری چیزوں کا مالک جو ان کے درمیان ہے, وہ زبردست بھی ہے اور بخشنے والا بھی ہے. اس کے علاوہ وہ پیغمبر جن کا تذکرہ الگ سے نہیں ہوتا, ان کا ذکر سورۃ الانبیاء کی آیت 25 یعنی 25 میں ہے, وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. ہم نے تم سے پہلے جو بھی رسول بھیجے ان کو یہی وحی کی کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں, بس تم لوگ میری ہی بندگی کرو. تو اس سے کیا پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کرام اور رسول بھیجے سب کی دعوت توحید تھی, لا الہ الا اللہ. انبیاء کے بعد پھر کون ہے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے دین کے کام کے لیے چنے؟ تو ان کی بھی زندگی میں یہی مشن ہونا چاہیے. بعض دفعہ دین کے نام پہ کام ہوتا ہے لیکن عقائد میں شرک آنے لگتا ہے. تو لہٰذا ہر وہ بندہ جو آج امتی ہے اور اللہ کے دین کا کام کر رہا ہے, اس کو گاہے بگاہے اپنے نظریات کو چیک کرنا چاہیے کہ کہیں میرے معاملات میں شرک تو نہیں. اور یہاں میں کہوں گی ان لوگوں کو جو عامت الناس میں شامل ہوتے ہیں, جو ہر عربی پڑھنے والے کو عالم سمجھنے لگتے ہیں, ہر داڑھی والے کو وہ مفتی سمجھنے لگتے ہیں, اور ان کا خیال ہوتا ہے کہ بس ہر دین کا کام کرنے والا ہر عربی کی کتاب وہ مذہبی کتاب ہے, اور تحقیق نہیں کر پاتے. اور بعض دفعہ لوگ دین کے نام پہ کچھ جگہوں پہ داخل ہوتے ہیں اور اللہ نہ کرے کہ دین دے کے واپس آتے ہیں. ہم کوئی چیز کھانے کی بھی لیتے ہیں نا, تو جب تک ریسرچ نہیں کر لیتے کہ کیا اس میں کوئی زہریلی چیز تو نہیں, کوئی اس کے اندر ایسی الرجک والی چیز تو نہیں جو ہمیں الرجک کرے گی, تب تک نہیں کھاتے نا. دنیا کی چیزوں میں ہم کتنے کانشیس ہوتے ہیں اور بہت کیئر کرتے ہیں. تو یہاں یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ کبھی بھی جب بھی دین کے نام پہ کہیں آئے, ایون جہاں آپ آئے ہیں, اگر ابھی نہیں سوچا تھا تو آج میری بات سننے کے بعد سوچ لیں دوبارہ, ایک دفعہ ضرور دیکھ لیں کہ جو بات کہہ رہا ہے جس کے پاس ہم اللہ کا دین لینے جا رہے ہیں اس کے اپنے نظریات کیا ہے. اس لیے کہ جس کے پاس خود وہ چیز نہیں وہ دوسرے کو کیا دے گا. اور انسان کا دل بتاتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. بعض دفعہ باطل بار بار سننے سے وہ باطل بھی ٹھیک لگنے لگتا ہے, لیکن عقیدے کی بڑی اہمیت ہے. کوئی کتاب خریدے ایک لمحے کے لیے ضرور دیکھ لیں. دین کے نام پہ مارکیٹ میں فکشن سے بھی خراب چیزیں بک رہی ہیں. چلے دنیا میں لوگ ناول ڈائجسٹ پڑھتے ہیں, ان کو پتا ہے ہم وقت ضائع کر رہے ہیں, ہم ٹائم کلرز لے رہے ہیں, لیکن جب کوئی دین کے لیے کچھ خریدنے جاتا ہے تو وہ تو بےچارا نیکی کے درجے سے لاتا ہے, لیکن اگر اس کے اندر بھی خلط ملط چیزیں ہوں تو پھر آپ سوچیے کہ کیا ہوگا. اس کے لیے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کرائیٹیرین کیا ہو, ہمیں کیسے پتا چلے کیا یہ ٹھیک ہے کیا ٹھیک نہیں. تو ایک دفعہ اللہ کا علم دین سیکھ لیں, ایک دفعہ قرآن پاک کے سفر سے آپ گزر جاتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ خود بخود آپ کو سکھاتا ہے. میں یہ آیات پڑھتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ وہ لوگ جو شرک کرتے ہیں اور مسجدوں میں شرک ہوتا ہے, دینی اداروں میں شرک ہوتا ہے, کیا وہ یہ آیتیں نہیں پڑھتے؟ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے پڑھتے ہیں پھر کیوں نہیں ان کو سمجھ آتی توحید. اس کا ذکر سورۃ الانفال میں آتا ہے کہ واللہ یحول بین المرء وقلبی, اللہ بندے کے اور اس کے دل کے بیچ میں حائل ہو جاتا ہے. آپ کی سوچ ٹیڑھی ہوتی ہے نا تو پھر اللہ آپ کو سیدھا کرنے ہی نہیں دیتا, یعنی آپ کے بیچ میں یہ پردہ لگا ہے نا تو حائل ہو گئی ادھر کی چیزوں سے. اس طرح پھر اللہ ہدایت سے بندے کو روک لیتا ہے. اس لیے بڑے شعور سے دعا مانگنی چاہیے کہ اہدنا الصراط المستقیم, کہ اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا. اگلا مسئلہ ہے کسی نبی نے اللہ کے سوا اپنی یا کسی دوسرے کی بندگی کی دعوت نہیں دی. اس کی دلیل سورۃ آل عمران کی آیت 79 ہے, ما کان لبشر, کسی انسان کا یہ کام نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے کتاب حکمت اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ تعالیٰ کے بجائے تم میرے بندے بن جاؤ, وہ تو یہی کہے گا کہ سچے ربانی بنو جیسا کہ اس کی کتاب کی تعلیم کا تقاضا ہے جسے تم پڑھتے اور پڑھاتے ہو. پھر اگلی بات کیا ہے کہ عقیدہ توحید انسان کی فطرت میں شامل ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ فطرتاً انسان گمراہ تھا پھر آہستہ آہستہ گمراہی سے نکل کے ہدایت پہ آیا, یہ اپوزٹ بات ہے. فطرتاً انسان توحید میں تھا. اس کی دلیل سورۃ روم کی آیت 30 ہے, فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِیفًا لِلدِّينِ حَنِیفًا فِطْرَتَ اللَّهِ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا, اے نبی یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین اسلام کی سمت میں جما دو اور قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا. اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ساخت بدلی نہیں جا سکتی, یہی سیدھا دین ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. تو یہ چیز ہم پہلے بھی ذکر کر چکے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجنے سے پہلے آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو ان کی پشت پہ ایک ہاتھ پھیرا تو قیامت تک پیدا ہونے والے جو بچے تھے یعنی جس میں ہم آپ سبھی تھے تو وہ سب کی روحیں پیدا ہو گئیں, ریت کے ذروں کی طرح زمین میں پھیل گئیں. پھر سب سے اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لیا تھا کہ الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, یعنی دنیا میں جاؤ گے تو کس کو رب مانو گے. تو ہم سب نے باواز بلند یہ بات کہی تھی کہ بلا کیوں نہیں کہ ہم تجھے مانیں گے. یہ بالکل ایسی چیز ہے کہ جیسے کمپیوٹر میں آپ کوئی چیز اس کے اندر انسٹال کر دیتے ہیں پھر جب آپ نکالنا چاہتے ہیں تو وہ نکل آتی ہے نا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے ڈیٹا کے اندر توحید کو ڈال دیا. ہر بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو وہ مسلمان ہوتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پہلا کلام اگر یہ کیا تھا کہ انی عبداللہ, تو اگر آج بھی کسی بچے کو بولنے کی دعوت دی جائے تو وہ یہی بولے گا انی عبداللہ, چاہے وہ کسی مشرک یا بت پرست ماں کے گھر میں پیدا ہو. یہ ہے وہ فطرت جو انسان کی طبیعت میں تھی. اس کے بعد لوگ اس سے بدلتے ہیں اور پھر اس سے انحراف انسان کو دوسری طرف لے جاتا ہے. پھر اگلی بات, خالص عقیدہ توحید ہی دنیا و آخرت میں امن اور سلامتی کا ضامن ہے. سورۃ الانعام کی آیت 82 اس کی دلیل ہے, الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مقتدون, جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا انہی کے لیے امن ہے اور وہی راہ راست پر ہے. یعنی توحید سے انسان کو سکون ملتا ہے. دیکھیے جب بندہ کسی ایک در کا ہو جاتا ہے نا تو وہ مطمئن ہو جاتا ہے. در در پھرنے والا کہاں چین پائے گا. آپ دیکھیے کہ ایک بندہ ادھر سے اٹھ رہا ہے ادھر جا رہا ہے ادھر سے اٹھ رہا ہے ادھر جا رہا ہے, اس کو چین نہیں آئے گا نا. کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے چند چار دن میں ایک جگہ ہوں پھر وہاں سے اٹھا کے مجھے سامان دوسری جگہ بھیج دیا جائے پھر دوسری جگہ سے اٹھوں تو تیسری جگہ چلا جاؤں. ہم گھر کیوں بناتے ہیں, اپنے آپ کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں. خواتین کیوں کہتی ہیں کہ اپنا گھر ہو, کیونکہ ہر 6 ماہ بعد اپنے کرائے کے گھر میں جانا پسند نہیں آتا. یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں نا دنیا میں. شادی سے پہلے ذہن میں کتنے خیالات ہوتے ہیں لڑکیوں کے, لیکن جب شادی ہو جاتی ہے تو دل جم جاتا ہے کہ اسی گھر میں رہنا یہی ہمارا مقدر ہے, اطمینان ہوتا ہے نا. اسی طرح جب بندہ ایک رب کا بن جاتا ہے نا تو اس کو سکون آ جاتا ہے. وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے دلاتا ہے آدمی کو نجات. جو ایک رب سے مانگتا ہے نا اللہ اس کو دے بھی دیتا ہے, اور نہ بھی دے تو اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ نہیں مل رہا تو اس میں میری خیر ہے. لیکن جو در در ایک در سے اٹھا تو دوسرے, ایک قبر سے اٹھا تو دوسرے, ایک مزار سے اٹھا تو دوسرے میں, تو اس کو تو ہر وقت غم ہی یہ ہوگا نا کہ چلو یہاں سے نہیں ملا تو اب دوسرے گھر چلتا ہوں, چلو اس شہر میں نہیں ادھر جاتا ہوں. تو لہٰذا توحید بندے کو امن دیتی ہے, سلامتی دیتی ہے. عقیدہ توحید پر ایمان لا
الحمدللہ آج ہمارا ٹاپک اتنا اہم تھا کہ اس کو سٹاپ کرنا مجھے بہت مشکل لگ رہا تھا، لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ اب یہ ہمارے بک کا سلسلہ چلتا رہے گا اور ہم اس کو کرتے رہیں گے. کیا سیکھا آج آپ لوگوں نے عقیدہ توحید کے حوالے سے؟ سب سے پہلے شکر کا کلمہ الحمدللہ رب العالمین کہ اس نے ہمیں مسلمان گھر میں اور مسلمان پیدا کیا، اور اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اپنے عقیدہ توحید کی اصلاح کر سکیں. موٹیویشن ملی آپ لوگوں کو؟ میری آواز آ رہی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی ایک ایک سینٹینس لکھیں کہ آج کی مسائل سے آپ لوگوں نے اپنے لیے کیا سیکھا، اور کتنی اہم بات تھی کہ جب ہم شعور کے ساتھ کلمہ پڑھتے ہیں اور جب بے شعوری طور پر پڑھتے ہیں تو اس میں کیا فرق ہوتا ہے. لا الہ کہتے ہیں تو یہ کمپلیٹ نہیں ہوتا. جس طرح ہم اپنے اردو کے سینٹینس میں ایسے ہی آدھی بات کہہ کے اور چھوڑ دیں تو وہ اس کو مفہوم پورا نہیں ہوتا. تو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر چیز کو جب ہم کوئی دعا مانگتے ہیں یا دعا زبانی یاد کرتے ہیں تو اس کا مفہوم بھی پتا ہونا چاہیے. توحید کو خالص کرنا ہے. جی قرآن کے بعد تو الحمدللہ عقیدہ توحید بہت واضح ہو جاتا ہے، ایمان بھی پختہ ہوتا ہے، اور مومن کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ مجھے صرف خالص اللہ کے لیے خالص ہونا ہے، خود کو خالص کرنا ہے اور صرف اللہ ہی کی ذات سے مانگنا ہے. کیونکہ اس سے پہلے ہم کبھی کہتے ہیں کہ فلاں کی دعا قبول ہوتی ہے، کبھی کہتے ہیں بزرگوں کی دعا قبول ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ تو شہر ایک سے بھی زیادہ قریب ہے نا. تو جب ہم خود سچے دل سے اللہ سے دعا مانگتے ہیں اور جب نہیں قبول ہوتی تو اس میں بھی پھر کوئی مصلحت ہوتی ہے. اور ہم نے اس چیز کو قرآن کی روشنی میں بھی دیکھا کہ تمام انبیاء جو تھے وہ ایک ہی پیغام لے کے آئے. تو آج ہم پھر اس میں اختلاف کرنے کی جو چیزیں دیکھتے ہیں مختلف جگہوں پہ وہ اس کو ہمیں اس چیز کا احساس کرنا ہے کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے کہ ہر نبی کا پیغام ایک ہی تھا اور ہم ان کو آگے سے مختلف فرقوں میں کیوں لے کے چلنا شروع ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب چیزوں سے بچا کے رکھے اور قرآن کی روشنی میں احادیث کی روشنی میں سچے دل کے ساتھ ہمیں کلمہ پڑھنے والا کتنی فضیلت ہے کہ اگر ہم دل کی گہرائیوں کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں تو کیسے جنت کی طرف ہم چل پڑتے ہیں، آسمان کے دروازے کھلتے ہیں دعائیں مانگنے کے لیے. ہم اس کو ہم کبھی یہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ہم کبھی بہت بے چین ہوتے ہیں. تو واقعی جب ہم دل کی گہرائیوں سے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو وہ ہمارے دل کو اطمینان کی طرف لے جاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں دل سے کلمہ گو بنا دے. جی آمین یا رب العالمین. تو آج کی کلاس کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی کل اپنے اگلے لیسن کے ساتھ، اور بک کا بھی، تجوید کا بھی، اور تفسیر کا بھی. ان سارے لیسن کو گھر جا کے ضرور ریوائز کیجئے گا اور ان کو ان مسائل پہ غور کیجئے گا، اور جہاں کہیں کمی کوتاہی اپنی نظر آتی ہے دوسروں کی، بچوں کو، جیسے ہم نے اس میں ایک فرض نماز کے حوالے سے بھی حدیث میں دیکھا کہ فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑنے والے کے لیے کتنی وعید بھی ہے. تو ان چیزوں کو بھی ساتھ ساتھ ہر ایک چیز کو دیکھیں کہ ہمیں کیا کیا دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی ضرورت ہے. بعض دفعہ غفلت ہوتی ہے نا، تو اس کو دور کرنے کے لیے میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ یہ حدیث میں اپنے بچوں کو پڑھ کے ضرور سناؤں گی کہ اگر کسی کی کمی کوتاہی ہے تو وہ دور ہو جائے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی سب کے لیے بہت آسانی کرے. آج کی کلاس کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.